الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليه لبيك اللهم لبيك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن سواك اللهم ألهمني رشدي وعافني من شر نفسي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب على طاعتك اللهم اكتب علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذو الجلال والإكرام رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ ایک اور نیا دن ہمیں اس قرآن کے ساتھ مل رہا ہے تدبر کرنے کا موقع مل رہا ہے جی کیسا لگ رہا ہے دورہ قرآن کے فوراً بعد دوسرے ہی دن سے ہم نے مطلب اسٹارٹ کر لیا تھا کیا فیلنگس ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ چیزیں دے رہے ہیں نا بہت خوبصورت تدبر کرنے کا غور و فکر کرنے کا موقع مل رہا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں ہم نے سورہ نوا سے سٹارٹ کی. الحمدللہ ہم لوگوں نے کل سورۃ طارق تک جو سورتیں کی ہیں تو کچھ اس کا فائدہ ہوا کیا؟ آپ نے کیا اپنے گول اچیو کیا؟ جی علم اور تدبر, بالکل الحمدللہ. اتنا پیارا انداز اور اس میں اتنی زیادہ ڈیٹیل سے بات نہیں ہو رہی, صرف ہمیں تدبر کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے نا کہ ہم نے تدبر کیسے کرنا ہے, غور و فکر کیسے کرنا ہے. تو کیا سمجھ آئی ابھی تک آپ نے, ہم نے جو الحمدللہ ٹیوزڈے سے لے کر ابھی تک جو ہم نے سیکھا ہے, مجھے ایک سینٹینس میں یہاں پہ لکھیں کہ کیا ہم نے سیکھا ہے. جی کائنات کی تخلیق کا مقصد, ویری گڈ, ایکسیلنٹ. دیکھیے کائنات کا, دیکھیے کوئی اس پہ فائدہ نہیں نا بیکار پیدا نہیں کی گئی. کوئی بھی چیز آپ دیکھیں, کوئی انسان, اس کے علاوہ چھوٹی سے چھوٹی جو حقیر مخلوقات ہیں اس کو دیکھ لیں, ایک چھوٹا سا ذرا دیکھ لیں, آپ خود رو کو دیکھ لیں بھائی اگر آپ چاہتے ہیں. جی اہان رہنے کی قواعد, جی بالکل. اور ہر چیز کو ایک لمٹ میں رکھ دیا گیا ہے اور ہر ایک کی اس کی حدیں بھی بتا دی گئی ہیں کہ کس حد تک, کس کی کتنی حد ہے, ٹھیک ہے. اور انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا, انسان کو دیکھیں ہم تدبر کر رہے ہیں نا, عبادت کے لیے ہم نے پڑھا تھا. آپ دیکھیں اور نئے اینگل سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے, اس قرآن کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. اور سب سے بڑی بات, جیسے کل ہم نے سورۃ طارق میں دیکھیں دو چیزیں, ایک ستارہ کا بتایا, ایک تارہ ہے چمکتا وہاں پہ, جی سب مشن, بالکل ویری گڈ. پھر نمبر دو, انسان کی تخلیق دیکھیں کس پانی سے ہوئی, اس پہ غور و فکر کی. ابھی بھی ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا, ایک ٹپکنے والے پانی سے بننے کے بعد انسان کی یہ ہڈیاں, اس کے نیلز دیکھ لیں, اپنے بال دیکھ لیں, سر کے بال دیکھ لیں, پھر اپنے بھوؤں کے بال دیکھ لیں کہ وہ ایک ان کی گروتھ ایک حد تک ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آئی لیشز کی لمٹ دیکھ لیں ان کی کتنی ہے, پھر آپ نے اونٹ کی شیپ دیکھے, ناک کی دیکھے, آنکھوں کی دیکھیں, چکی دیکھیں, اپنی باڈی کو دیکھیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, کس طرح اللہ کی ہر تحریک میں حکمت ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اور اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہر وقت شکر ادا کرنا ہے. ہمارا سانس کا آنا, ہمارا جانا, یہ جیسے میں نے آپ کو کل بولا تھا کہ کھانے پہ دیکھیں, فروٹس کو دیکھ لیں, سبزیوں کو دیکھ لیں, گھر میں کچن میں اور جتنی ہمارے مسالہ جات ہے ان کو دیکھ لیں, کس کس چیز کا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا, کس چیز کو جھٹلائیں گے. جیسے سورہ رحمان کی آئے تھے نا, بابی ائی آئی رب کی کمار تو کر دیوان, کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. پھر اس کے باوجود بھی ہم سرکشی کر جاتے ہیں, ایسے ہی ہے نا, تکبر کر جاتے ہیں. بعض دفعہ اگر ہمیں کوئی اسکل یا مہارت یا ہم کوئی عہدہ حاصل کر لیتے ہیں, بڑے مقام پر پہنچ جاتے ہیں, تو کیا کہتے ہیں, یہ میری اپنی محنت کی وجہ سے, میری اپنی مہارت ہے, نہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو آپ کبھی اس مقام پر نہ پہنچ سکتے. یعنی کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو ہمیں یاد رکھنا ہے اور عاجزی اور انکساری رکھنی ہے. پھر علم ابھی ہم الحمدللہ جو سیکھ رہے ہیں یہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ آئے گا, صبر کے ساتھ آتا ہے اور اتنی گرے سیکھتے چلے جاتے ہیں. انسان غور کرنے لگا تو لاجواب ہو جاتا ہے اللہ کی ہر تحریک. جی بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ ہم جو ہیں نہ قدرے ہیں, بعض وہاں پہ کوئی مشکل مصیبت آتی ہے تو ہم سے مختلف غلط قسم کے الفاظ نعوذ باللہ نکال دیتے ہیں. فار ایگزامپل کسی کا کوئی بہت پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم نعوذ باللہ بہت زیادہ غلط قسم کے کلمات کی اللہ تعالیٰ کو کہہ دیتے ہیں کہ اس سے کیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اگر اس کو نہ لے کے جاتا یا کوئی اور خوبصورت چیز چلی جاتی ہے. اس میں بھی یعنی غم کے لمحات میں بھی اور خوشی کے لمحات میں بھی ہم نے جو ہے اپنی لمٹ رکھنی ہے. پھر جیسے کل الفجر کی آخری آیات بہت خوبصورت تھی, جو ہے آیت نمبر 27 سے 38 تک ہے نا, یا ایتھا النفس المطمئنہ, ٹھیک ہے, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ, اطمینان والی نفس, واپس چلو اپنی رب کی طرف, راضی پسندیدہ خوش ہو کے پھر داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں. جی لیکن اب زبان اور سوچ پر چیک ہونا لگا ہے الحمدللہ. لیکن نفس مطمئنہ ہم نے بننا ہے نا, اور مطمئن نفس کون سی ہوتی ہے اس کو ضرور سوچیں. کے مطمئن نفس جو ہوتے ہیں وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے, چاہے اس کو خوشی ملے چاہے اس کو غم ملے, ہر حال میں. اور دیکھیے اظہار کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا, بعض وہ خوشی کا موقع آتا ہے ہم منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں, یہ بھی کوئی مینرز کی اچھی بات نہیں ہوتی. آپ کسی ایسی جگہ پہ کہ ٹھیک ہے آپ کو کوئی دکھ ہے غم ہے, وہ ایک آپ کا پرسنل ہوگا, دوسروں کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہے کچھ بھی ہے تو سب سے زیادہ ہم نے کس سے شیئر کرنا ہے؟ جی بالکل, مدبر رہنا ہر حال میں اور بالکل ٹھہراؤ کے ساتھ. دیکھیے سب سے زیادہ اگر زندگی میں کسی کو تکلیف پہنچی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے. اگر آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں, یقین کریں ہم سوچ بھی نہیں سکتے, مجھے نہیں لگتا کبھی بھی ان کی اگر سیرت پڑھ کے دیکھیں کسی جگہ پہ بھی انہوں نے اپنے پرسنل چیز کے لیے کسی کے لیے شکوا کیا ہو. ہمیں تو سب کچھ مل بھی جاتا ہے, ایک چیز نہیں ملتی تو اس میں ہم رونا شروع کر دیتے ہیں جی ہمیں یہ مل گئی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسا ہی صبر دے. اگر واقعی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی, ہمیں وہ چیز آ جائے, ٹھہراؤ آ جائے, صبر آ جائے اور اس قرآن کو سمجھنے کا مقصد آ جائے کہ کس مقصد کے لیے یہ قرآن ہم پہ نازل ہوا ہے. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے عرصے میں انہوں نے سیکھا سکھایا, آگے دیکھیں وہ امی تھے اور اتنے اچھے انداز سے ہم تک پہنچایا, ایک ایک چیز کو ایکسپلین کر دیا. ہم جو لوگ کہتے ہیں جی قرآن سنت کے بغیر نہیں کر سکتے یا کچھ بھی, نوٹ کریں کوئی بھی خود قرآن پڑھ کے دیکھ لے, ایک تو آپ استاد کے بغیر نہیں سیکھتے, نمبر دو حدیث کے بغیر ہم قرآن نہیں سمجھتے. آپ کوئی بھی جہاں بھی لیں گے اس میں آپ کو سب سے پہلے آئے گا یہاں پہ, کیونکہ ان کے دل میں اتر ہے. اگر وہ چیز ہم تک نہ پہنچتی تو ہم کیسے کر سکتے تھے, ایسے ہی ہے نا. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں آج سورہ البلد سے اسٹارٹ کریں گے, تو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آگے ہمیں ان جو آج تین سورہ کریں گے تو اس میں کیا کیا سکھایا. ون بائی ون انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا ریویو کرتے جائیں گے اینڈ پہ, ایون اپنی زندگی جو ڈیزالو کرنے کی قربانی دینی جی انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں سورہ البلد, دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کیا سکھا رہے ہیں. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. تدبر القران کے سلسلے میں ہم آج جس سورت کو دیکھیں گے وہ ہے سورت البلد. ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو 90 یعنی آج ہم 90 کی سیڑھی پہ چڑھ گئے. قرآن پاک کا پہلا سٹیپ کیا ہے؟ الفاتحہ. جب انسان سفر شروع کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کب کہیں آخری سیڑھیوں پہ پہنچوں گا, لیکن الحمدللہ آج 90 نمبر کی سیڑھی پہ پہنچ گئے. ٹوٹل کتنی سیڑھیاں ہیں قرآن میں؟ 114. زیادہ گزر گئیں تھوڑی رہ گئیں, غور و فکر کے موقع اب تھوڑے رہ گئے ہیں, عمل کی مہلت تھوڑی ہے. بہترین طریقہ قرآن کو پڑھنے کا کیا ہے؟ کہ پڑھتے جاؤ اور عمل کرتے جاؤ. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سورت پڑھتے پھر اس کے اوپر عمل کرتے پھر اگلی پہ جاتے. تو آپ پر میں بھی اسی کی کوشش کریں گے. بہت تھوڑا سا سفر رہ گیا. اس سارے سفر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی بار جھنجھوڑا, کئی بار خوشخبریاں دیں, کتنی بار اللہ نے ہمیں رلایا اور کئی دفعہ ہنسایا. پھر بھی اگر ہم نہ ٹوٹیں تو پھر یہ ہمارا نصیب ہے. وہ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو قرآن سننے کا موقع مل جائے، لیکن وہ اور بھی خوش قسمت ہوتے ہیں جن کی زندگی کا حصہ قرآن بن جائے. اور کان خلقہ القرآن، چلتے پھرتے قرآن کا وہ ایک عملی نمونہ دکھے، اور اللہ کرے کہ لوگ ہمیں چلتے پھرتوں کو دیکھ کر سمجھیں کہ ہم واقعی قرآن والے ہیں. تھوڑی سی بات سورۃ البلد پہ، نام ہے بلد. سورت ہی کے شروع میں آپ اور میں پڑھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع ہی اس سے کی ہے بات. بلد کہتے ہیں شہر کو، لا اقسم بہذا البلد. کیوں؟ مکہ، مکہ کا ایک نام بھی ہے یہ. یہ سورت بھی مکہ کے ابتدائی دور کی سورتوں میں سے ہے. اشارہ موجود ہے کہ اس کے نزول کا زمانہ وہ تھا جب کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے. دے بیکیم اینیمی آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے خلاف ہر ظلم اور زیادتی کو انہوں نے اپنے لیے حلال کر دیا. جیسے کہ ہر دور میں کچھ لوگوں نے مسلمانوں کا قتل اور ان کی پرسیکویشن اور ان پہ ظلم کرنا، ٹارچر کرنا حلال کیا ہوتا ہے. سورت چھوٹی سی ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑی بات کو چند مختصر جملوں میں سمیٹا گیا، یعنی کمپریہنسو سپیچ ہے. اس قرآن کی یہی خوبی ہے، یعنی جس موضوع کو، جس تھیری کو لینے کے لیے ایک موٹی کتاب لکھی جاتی ہے، اس صورت میں آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے فکروں میں انتہائی مؤثر طریقے سے اس کو بیان کیا گیا. اور وہ کیا ہے آپ بھی سوچیں ذرا، تلاوت تو ابھی آپ نے بھی سنی ہے. انسان، اس پوری صورت میں جس چیز کو موضوع سخن بنایا گیا، جس چیز کو، جس پوائنٹ کو ڈسکس کیا گیا، وہ ہے انسان. اور انسان کے لیے دنیا کی حیثیت، یعنی اس دنیا میں انسان کا سٹیٹس کیا ہے، اور اللہ نے انسان کے سامنے خوش قسمتی کے اور بدبختی کے دونوں دروازے کھول دیے ہیں. آپ کو مجھے آنکھیں دی، عقل دی، سوچ دی، جاؤ جدھر مرضی چلو، کود پڑو، گر جاؤ مٹی میں، یا پھر راستہ دیکھ کر چلو. اللہ نے مجھے آپ کو بہت ساری صلاحیتیں دی. ابھی ان کو ہم صورت میں دیکھیں گے تو آپ کو واقعی اس کا احساس ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم نے تم کو دونوں راستے دکھا دیے، اب تمہاری مرضی جس راستے پہ چلو گے. پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم و ستم کیے جا رہے تھے نا، اس کے اوپر اس شہر مکہ کی قسم کھائی گئی. یعنی اس شہر مکہ کی قسم کیوں کھائی گئی؟ کہ اس شہر میں اللہ کے پیارے نبی پہ ظلم و ستم ہو رہے تھے، اور گواہ بنا کر پیش کیا گیا پوری اولاد کو آدم کی، کہ اس دنیا میں انسان مزوں کے لیے نہیں آیا. یعنی اس پوری صورت کا تھیم کیا؟ کہ انسان کبد میں پیدا کیا گیا، مشکلات میں پیدا کیا گیا. پیدائش بھی مشکل ہے اور یہاں جینا بھی کوئی آسان نہیں ہے. جیسے سورت نجم 39 میں آتا ہے کہ لیس علی الانسان الا ما سعى، انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے. تو لہٰذا اگر آج میں اور آپ محنت، کوشش، جد و جہد کریں گے، انشاءاللہ ہماری اس خیر ہوگی. لیکن اگر آج ہاتھ پہ ہاتھ رکھے فن اینڈ فرولک، موج اینڈ مستی، دنیا میں وہ کرو جو سب کرتے ہیں، چلو تم ادھر ہوا ہو جدھر کی، وین یو آر ان روم ڈو واٹ ایور روم از ڈوئنگ، تو یہ پھر غلط چیز ہوگی. تو اسلام نے ہم سب کو اس دنیا میں یہ یقین دلا دیا، یہ دنیا کمرہ امتحان ہے، یو آر ان ایگزامینیشن ہال. اگر ادھر بیٹھ کے سونا ہے تو شوق سے سو لو، لیکن پھر بعد میں رو گے. ادھر بیٹھ کے سیل فون پہ چٹ چیٹ کرنا ہے، شوق سے کرو. اور اگر ادھر رہ کر بیٹھ کر تم نے کوئی ویڈیو واچ کرنی ہے، گو ہیڈ. لیکن یاد رکھو، جب اس کمرے سے باہر نکلو گے تو جو تمہاری دھلائی ہونی ہے تمہیں سمجھ آ جائے گی. دوسری صورت یہ کہ ان 3 گھنٹوں کی زندگی میں کچھ اچھے کر لو، باہر جا کے جو کچھ یہاں کر رہے تھے وہ ہمیشہ کے لیے کرنا، کون عقل مند ہے. پھر اسی طرح سے انسان کے جاہلانہ عقائد اس صورت میں آتے ہیں، کہ اپنے آپ کو خود ہی بڑا سمجھتا ہے اور اپنے اوپر مال لٹاتا ہے، اپنی شاہ خرچیوں کو خوشی کا نام دیتا ہے اور لوگوں سے اس پہ داد وصول کرتا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ نے اس کو یہ مال دیا کیوں، اور اگر اس نے ناجائز سے خریدا تو یہ تو اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو سوچنے کے اور سمجھنے کے سب ذرائع دیے، آنکھیں بھی دی، کان بھی دیے، بھلائی اور برائی ہے. انشاءاللہ ایک بہت خوبصورت کانسیپٹ سمجھیں گے ہم آج کی آیتوں میں، کہ کیسے انسان کو ایک مشکل راستے سے گزر کر اللہ کی رضا کو پانا ہے. اور جو گھاٹی سے چڑھ گیا اوپر وہ بچ گیا، اور جو گرا تو وہ پستیوں میں گرا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو مجھے پستیوں میں گرنے سے بچائے. آئیے اس رائتوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، بالکل ٹیکسٹ پہ نظریں گاڑیں، اور جو بات آپ کو تھوڑی سی لگے کہ اس کو یاد رکھنا ہے اس کو نوٹ کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. وانت حلم بهذا البلد, اور حال یہ ہے کہ نبی اس شہر میں آپ کو حلال کر لیا گیا ہے, یعنی آپ پہ ظلم و ستم جائز قرار دے دیا, آپ کی پرسیکویشن جائز ہے, آپ کے اوپر الزام لگائیں کاہن کے, مجنوں کے, دیوانہ کے. اچھا, ووالدن وما ولد, اور قسم کھاتا ہوں میں باپ کی اور اس کی اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی. باپ کون ہے؟ آدم. اور اولاد پوری مخلوق, یعنی پوری مخلوق کو قسم میں شامل کیا گیا. آگے جواب قسم ہے, اس سے پہلے تھوڑی سی بات ان قسموں پہ کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ لا کا انداز سورت قیامہ کے شروع میں بھی آیا ہے. اگر آپ 29 پارے کی سورت القیامہ کو ذہن میں لے آئیے تو لا اقسم بیوم القیامہ, لا سے جب بات شروع ہوتی ہے نا, نہیں نہیں, آپ دیکھیے بیٹھی ہیں آپ کی امی آپ کو کہتی ہیں تم نے یہ کیا وہ کیا, تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں نہیں میں نے نہیں کیا, میں یہ نہیں کر رہی تھی. تو نہیں سے جب بات شروع ہوتی ہے نا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی لوگ آپ کو پہلے سے تردید کر رہے تھے. یہاں بھی بالکل یہی انداز ہے کہ جو باتیں تم کر رہے ہو وہ نہیں ہے, جو تمہاری سوچیں ہیں وہ باتیں نہیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ لا اقسم, میں قسم کھاتا ہوں بہذا البلد, اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. شہر سے مراد مکہ ہے. یاد رکھیے کہ مکہ کو پوری دنیا میں ایک خاص حیثیت حاصل ہے. آج تو سائنس نے بھی یہ کھول دیا اور جغرافی نے بھی بتا دیا کہ پوری دنیا کا فوکل پوائنٹ ہے. حتیٰ کہ یہاں تک اب دلائل مل گئے کہ جب چاند پہ لوگ پہنچے تو انہوں نے زمین پہ دو چمکتے ہوئے ڈاٹس دیکھے, اور جب کلوز سرکٹ میں ان کو دیکھا تو ایک مکہ میں حرم اور ایک مدینہ میں مسجد نبوی. اللہ کی شان ہے, اللہ نے اس جگہ کو مکہ بنایا جس کے چاروں طرف اگر آپ گول دائرے کھینچتے جائیں نا تو آپ زمین کے جتنے آج آباد حصے ہیں ان کے کناروں تک پہنچ جائیں گے. کیوں؟ کہ وسط میں نا تو ہر ایک کو وہاں سے گزرنا ہے. آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو مکہ کے آباد ہونے کی کہانی نہ بتاؤ, ہے کوئی ایسا؟ کیسے ایک ایسی جگہ جہاں پانی بھی نہیں تھا, خشکی, سنسان, نہ سبزی نہ کھیتی, اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑا. کس کے سہارے پہ چھوڑا؟ کس طرح اپنا گھر آپ کہہ لیے کہ برباد کیا, برباد تو کہنا نہیں چاہیے لیکن کیا, یعنی اللہ کے حکم پہ خود بچوں کو گھر سے بے گھر کیا, خود بڑھاپے میں بیوی کے بغیر رہے. معصوم سا بچہ جو کئی سال کی دونگ کے بعد حاصل ہوا, ربی حبلی من الصالحین کی دونگ کا نتیجہ تھا, اس بچے کو بیوی کے ساتھ چھوڑ دیا. سوچے ذرا اپنے اوپر ہم کریں. چند دن پہلے ہم نے ایک درس میں حضرت موسیٰ کی ماں کی بات کی تھی کہ کیسے گود کے بچے کو اللہ کے حکم پہ دریا کی موجوں میں ڈال دیا. آپ دیکھیں بڑے لوگوں کے بڑے امتحان ہوتے ہیں, آپ اور میں اللہ کے حکم پہ اس طرح کر سکتے ہیں؟ 100 باتیں پوچھتے ہیں, کیوں, کیسے, کیا ہوگا, ہائے میرے بچے کو شیر کھا جائے گا, ہائے سام بچھو ہوں گے, اور آپ کو تو صحراؤں میں سب جانور ہوتے ہیں. چھوڑ دیا. اصل یہ بات ہے, آج مکہ کی آبادی دیکھ کر میرا دل کرتا ہے میں ابراہیم علیہ السلام سے پوچھوں, کیا جذبے تھے, کیا آپ کی قربانیاں تھیں, کیا آپ کی ہجرتیں تھیں کہ اللہ نے جنگل میں منگل کر دیا. آج بھی اگر آپ حرم میں جاتے ہیں اور جب بالکل آپ جدہ کے قریب سے گزرے اور نیچے سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے نا, اگر آپ بالکل ہی قریب اترے, آپ کو صرف حرم اور اس کے گرد و نواح کچھ مائل تک رونق ہے, اس کے ارد گرد سب بنجر ویران, دور دور تک صحرائیں. آپ مکہ سے مدینہ جب بائی روڈ جاتے ہیں خود دیکھتے ہیں, میلوں میں کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے زمین کے اس ٹکڑے کو آباد کر دیا, کیا پتا چلا کہ جب اخلاص کے ساتھ کوئی کوششیں ہوتی ہیں تو زندگی میں نہ بھی صحیح, بعد میں اس کا پھل ضرور ملتا. آنے والی نسلیں یاد کرتی, آج ابراہیم کو تو نہیں پتا کہ ہم اسکول میں یہاں بیٹھ کے ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. تو بندے مومن کو اپنی تعریفوں کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی. وہ کیا کہتا ہے, وجل لسان صدق فی الاخرین, ان کی یہ دعا قبول ہوئی, کہ اللہ میرے بعد میرا ذکر خیر ہو. آپ پر میں اپنے اوپر لیں, کیا میں اور آپ اس جب دنیا سے جائیں گے تو لوگ ہماری اچھی باتیں کریں گے یا بری کریں گے؟ تو ابراہیم کی وہ قربانیاں, اور یاد رکھے جب تک آپ اور میں دین کے لیے قربانیاں نہیں کریں گے, سیکریفائز نہیں کریں, کون سی, بکرے, دمبے, گائیں, اونٹ, یہ تو سمبل ہے, یہ تو نشانی ہے. آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں, آپ دو بکرے کر لیں, کسی کے پاس کم ہے ایک کر لیں, نہیں ہے تو نہ بھی کرے. اصل میں یہ جو ہر سال دمبے سے بہت ہے نا, یہ بھی ابراہیم کی اس قربانی تک پہنچنے کی کوشش ہے. کہ اللہ ذی الحج کو ہم تیرے حکم پہ قربانی کر رہے ہیں، باقی ساری سال پورا سال قل ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو اصل قربانی اپنی زندگی میں دیں. آپ اپنے آپ سے پوچھیں، میں اللہ کے لیے کیا قربان کر سکتی ہوں، میں کیا چھوڑ سکتی ہوں؟ صرف آپ کے سیل فونز پکڑ کر کوئی باہر لے جائیں، کیا آپ یہ قربان کر سکتے ہیں؟ آپ کا پسندیدہ جوڑا، آپ کی فیوریٹ ڈش آپ کا بھائی کھا جائے، آپ کو پسند آئے گا؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ رونے لگتے ہیں، اتنے موٹے موٹے آنسو نکلتے ہیں، ہائے اتنے دکھی. تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں مکہ کی قسمیں اس لیے کھائیں کہ وہ جگہ جہاں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کا حکم ماننے والا ایک بندہ وہاں سے گزرا، اللہ نے اس جگہ کو کتنا قیمتی بنا دیا. اور یہ مکہ ہی کی شان ہے کہ یہاں جو گیا اس کو عزت مل گئی. اب آگے لفظ انت حلم بحاظ البلد، اس سے کیا مراد ہے؟ گو کہ آپ کے میرے عمل کا اس میں کوئی خاص نقطہ نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا غور و فکر تو کرنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ اس کے کئی مختلف معنی ہیں. ایک اس کا معنی کیا ہے؟ کیا آپ اس شہر میں رہتے ہیں اور آپ کے یہاں رہنے سے یہاں کی عظمت میں اضافہ ہو گیا. آج کوئی بڑا اچھا نیک اور بڑا باعزت بندہ ہمارے گھر آئے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ نے ہمیں عزت بخشی، آپ کا آنا سر آنکھوں پہ. یہ معنی ہے. مکہ میں اللہ کا نبی رہتا ہے، اس سے مکہ کی شان بڑھ گئی. ایک معنی یہ ہو گیا، ٹھیک ہے. دوسرا اس کا معنی کیا ہے؟ کہ گو کے اس شہر میں بالکل قتل و غارت منع ہے. اور آپ کو پتا ہوگا جب سے دنیا بنی قیامت تک مکہ میں قتل و غارت نہیں ہو سکتا. یہاں کے گھاس تک کو نہیں کاٹا جاتا، یہاں کے جانور کو نہیں بھگایا جا سکتا. اگر کوئی دو تین جانوروں کے چھوٹی چھوٹی چیونٹی اور اس طرح کی چیزوں کے علاوہ کسی چھوٹے سے کیڑے کو بھی نہیں مار سکتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان دی تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے، جب آپ مدینہ سے مکہ کی طرف آئے تھے سن 8 ہجری میں، تھوڑی دیر کے لیے انت حلم بحاظ البلد کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی قتل و غارت نہیں ہوا تھا، یعنی اجازت دے دی گئی تھی کہ یہ بھی مانی ہے. تیسری بات یہ ہے جو بڑی اہم ہے، جو ماحول سے متعلق ملتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس جگہ تو جانوروں تک کو امن ملا ہوا ہے، ادھر تو درختوں کو نہیں کاٹا جاتا، لیکن یہ مکہ والے کتنے بد نصیب ہیں کہ انہوں نے آپ کی بےزتی کرنا حلال سمجھ لیا. یعنی اشارہ ہے آپ کے اوپر جو ظلم و ستم تھے، آپ کے قتل کی جو کوششیں تھیں. مطلب یہ ہے کہ جس جگہ جا کر کوئی باپ کے قاتل کو بھی نہیں پکڑتا، انہوں نے وہاں بھی آپ کو ستانا شروع کر دیا. پھر آگے دیکھیے کہ باپ اور بچے کی قسم، آدم اور آدم کے ساتھ میں اور آپ، ہم سب اس کے اندر آتے ہیں. کیا پتہ چلا کہ قسم بہت بڑی ہے. چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اس قسم کا جواب کیا ہے. کیونکہ کوئی کہتا ہے اللہ کی قسم، پھر کہتا ہے قرآن کی قسم، پھر کہتا ہے اللہ کے رزاق ہونے کی قسم، تو آپ کو ایک دم ذرا سا جھٹکا تو لگتا ہی ہے نا کہ اب آگے بھی تو بولو اس قسم کے بعد کیا ہے. تو ذرا جواب سنیے، یہ ہے اصل میں غور کا نقطہ. ساری قسمیں کھا کر جو جواب پیچھے سے نکلا وہ آپ کے اور میرے متعلق ہے. کیا؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. کبد کہتے ہیں جگر کو، لیور. انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا. اب تھوڑا سا اس کو سمجھیے. اصل میں کبد کا لفظ بول کے جسم کے سب سے اسٹرانگ آرگن کی بات کی. آپ کہتے ہیں ہمارے جسم میں جگر بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، ہمارے کھانے کے ہضم ہونے سے لے کے بلڈ کے صاف ہونے سے. جسم کی مین پاور ہے کہہ لیں جگر، اس لیے جگر نکال دیں تو بندہ نہیں بچتا، حالانکہ باقی چیزیں، کئی چیزیں انسان کے جسم میں ریپلیس کر دی جاتی ہے. یہاں اس سے کیا مراد ہے کہ انسان مشقت میں پیدا کیا گیا. پہلی بات، جب بچہ دنیا میں آتا ہے مشقت سے آتا ہے. ڈیلیوری پینز اگر ماں کو ہوتی ہیں نا تو بچے کو بھی ہوتی ہیں. جو بچہ روتا ہوا آتا ہے وہی بچتا ہے، اگر بچہ سٹل ہو تو سٹل بورن بیبی ڈیڈ ہوتا ہے. پہلی بات تو کہ اس دنیا میں آنے کا پروسیس ہی مشقت والا ہے. دوسری بات اس سے کیا مراد ہے کہ انسان اس دنیا میں مزے کرنے نہیں آیا، فن میں نہیں آیا. جیسے آپ یہاں آ کے کہ میں مزہ نہیں آ رہا، تو بھئی ہم نے آپ کو کب کہا تھا کہ مزہ آئے گا؟ آپ تو علم لینے آئے ہیں، آپ اپنی آخرت بنانے آئے ہیں. تھوڑے دن بعد آپ کو مزہ آنے لگے گا جب آپ کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے گا. تو یہ دنیا محنت اور مشقت اور سختیاں جھیلنے کی جگہ ہے. کوئی انسان اس حالت سے گزرے بغیر رہ نہیں سکتا. آپ دیکھیں نا کہ یہ شہر مکہ گواہ ہے، اللہ کے ایک بندے نے اپنی جان کھپائی پھر یہ شہر آباد ہوا. اور اللہ کے نبی نے اتنا ظلم و ستم سہا کہ یار یہ پورا عرب جو تھا وہ مرکز بن گیا. تو کیا بتایا گیا کہ اپنے آپ کو آرام کے عادی نہ کرو, ڈونٹ بی لگژریس, اپنی زندگی کو بہت آسانیوں میں نہ رکھو. اور آپ دیکھیں گے جو بچے بڑے لاڈوں سے پلتے ہیں نا, پھر وہ روتے بھی بڑا. اکیلی بیٹی, لاڈی لاڈلی, نازوں میں پلی ہوئی, اس کو جب میک کے سسرال میں جا کے ذرا سی بات ملنی, اتنے موٹے موٹے آنسو ہوں گے. بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو بہت زیادہ آرام کوش کہتے ہیں. وہ ایک شعر ہے, بڑا مشکل ہے, آپ میں سادوں کو تو سمجھ بھی نہیں آئے گا, لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں کہ رلاتی ہے مجھ کو جوانوں کی تن آسانی. جب میں اپنی یوتھ کو اتنی سہولتوں اور اتنی لگژریس لائف کو گزارتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں روتا ہوں. اور اپنے بیٹے کو کیا کہتے تھے, کہتے تھے خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے. بیٹے کو بد دعا دے رہے ہیں کہ تیری زندگی میں کوئی طوفان آئے, کہ تیرے باہر کی موجوں میں اضطراب نہیں ہے. کیونکہ جب مشکلیں آتی ہیں نا تو بندہ آئرن وومن بن جاتا ہے. بعض لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ رونے والے, پھر ایک وقت آتا کہتے اب ہم نہیں روئیں گے, اب ہم رلائیں گے. اسٹرانگ ہو جاتا ہے بندہ. پہلی دفعہ تکلیف ہوتی ہے, بعد میں نہیں. آپ دیکھیے جن بچوں کو ہاتھ دھو دھو کے پکڑیں, ایسے سمجھیں جیسے یہ قرآن کے ٹکڑے ہیں, اور ان کو جراثیم نہ لگ جائے, گرمی نہ لگ جائے, سردی نہ لگ جائے, اس کو انجیکشن لگوائے, وہ اکثر ہی بیمار رہتے ہیں. جن کی مائیں راتوں کو اٹھ اٹھ کے فیڈر ابالتی ہیں, ان کے بچوں کو ڈائریا زیادہ ہوتا ہے. اور دیکھیے دیہاتوں میں پلنے والے, مٹیوں میں کھیلنے والے بچے, مٹی والا پانی پیتے ہیں, ان کو کچھ نہیں ہوتا. یہ بات ہے. جتنا اس دنیا میں آپ اور میں اس دنیا کی آسائشوں کی عادت ڈالیں گے, ہائے گرمی, ہائے سردی, ہائے بیڈ سخت ہے, ہائے پلو سخت ہے, ہائے یہ کپڑے میں نے نہیں پہنے, ہائے جوتا چبھ رہا ہے, بھائی چبھنے دو. آپ کی میری زندگی کیا ہے کہ اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالیں. آپ دیکھیے ہر لمحے میں بچے کی بھی اور ماں کی بھی موت کا خطرہ ہوتا ہے. پھر بچہ پیدا ہو گیا, چلے پیدا ہو گیا, اس کو ذرا سا چلایا کہ دھکا دھکا دیا, وہ سانس لیا, ہو گئی بات. جب بچہ لیٹنے سے بیٹھنے اور بیٹھنے سے کھڑے ہونے اور کھڑے ہونے سے چلنے میں آتا ہے, کتنی دفعہ گرتا ہے. بچپن سے جوانی اور بڑھاپی تک کتنے جسم میں تغیرات آتے ہیں. یہ دانت کو آرام سے نکلتے ہیں, ماں کو بھی بیچاری کو رات کو جاگنا پڑتا ہے, کہتی ہیں اس کو دانت نکل رہے ہیں. جب بچہ دودھ پیتا کبھی دیکھا کرے اس کے ادھر ایسے پسینہ آ جاتا ہے. چھوٹا بچہ, انسان پیدا کیا گیا مشقت میں. تو اس زندگی میں مشقت ہوگی, اپنے لیے ایک گول بنائے کہ میں نے بہت زیادہ سہولتیں اور آسائشیں نہیں مانگنی, کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھیں دنیا میں قارون بھی ہو نا, تو اس کو بھی فکر یہ لگی ہے میں اپنی دولت اور کیسے بڑھاؤں. اور اگر فاتح عالم سکندر اعظم ہی کیوں نہ بن جائے, اس کو بھی خطرہ ہے کہ میرے سپاہی کہیں میرے اوپر میرے خلاف بغاوت نہ کر دیں. تو ساری بات کا خلاصہ کہ ہر بندہ بہت سارے خطروں سے گزرا ہے, آج کے بعد اپنے اوپر ترس کھانا چھوڑ دیں. یہ سب بات کو سن کر کے کہ انسان مشقت میں پیدا کیا گیا, تو اپنے اوپر نظر ڈالیں ذرا, کیا ہماری زندگی مشقت والی ہے؟ کیا ہمیں پہاڑوں پہ چڑھنا پڑتا ہے؟ ہمارے پاس جوتے نہیں ہیں, کھانا نہیں ہے, کیا سردی گرمی کا کوئی انتظام نہیں ہے؟ یقین کریں ناروے کی سردی کو لوگ کہتے ہیں بہت سردی, سچ بتائیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کو سردی لگتی؟ گھروں میں آپ لان پہن لیں, باہر آپ جاتے ہیں جن گاڑیوں پہ بیٹھ کے یہاں آئے اس کی سیٹ کتنی گرم ہے, اور جو آپ نے جیکٹس پہننی ہے اور جو آپ نے جوتے پہننے ان کے اندر کتنی فر لگی ہے. اگر آپ نے سردی دیکھنی ہے جائیے اسکردو. ایک چوکی دار تھا بابا ڈرائیور, تو اس سے بات ہوئی تو وہ اسکردو سے آیا ہوا تھا. تو میں نے پوچھا بابا کتنی سردی ہوتی ہے, کہتا بابا جی دانت بجتا ہے, جیسے مکئی کا دانا ہے نا, یہ دانت ایسے کرچ کرچ کرتا ہے اور یہ سب سوکھ جاتا ہے. ہمارے کتنی ہیٹنگ ہے؟ کچھ بھی نہیں, بجلی بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ کرتے ہیں کیا؟ کہا کیا آگ جلاتا ہے پاس بیٹھا رہتا ہے. کئی لوگ تو چلے ہی جاتے ہیں. اب آپ سوچیں اسکردو کا -10 اور ناروے کا -10 فرق ہے. تو وہ پہاڑی لوگ ہیں, وہ سب جان ہیں, ان کو کچھ نہیں ہوتا, وہ ٹھنڈے سے بھی نہا لیں گے, گرم پانی کوئی نہیں. آپ کے میرے گھر ذرا سی چھوٹی سی چیز ہو جائے تو ہمارا کیا حال ہوتا. تو ہمیشہ گھر میں اونچ نیچ ہو جائے صبر کیجیے. جو بچیاں دکھ سکھ صبر سے سہ جاتی ہیں وہ بس جاتی ہیں. بہت سارے گھر صرف اس لیے ٹوٹتے ہیں کہ ہر چیز میری مرضی کی کیوں نہیں ہو رہی, میں جو سوچتی ہوں وہ کیوں نہیں. اس طرح اپنے شوہروں سے جھگڑنا چھوڑ دیں, وہ بیچارہ جتنی آپ کو سہولت دے سکتا تھا دے رہا ہے, باقی آپ صبر کر لیجئے. تو یاد رکھیے کہ یہ دنیا جنت نہیں ہے, اس کو جنت بنانے کی کوششیں انسان کو پریشان کرتی ہیں. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد, کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کوئی اس پر قابو نہ پا سکے گا؟ یعنی آئی ایم بیونڈ دا ریچ, مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا, کیونکہ میرے پاس مال بہت ہے، جہاں پکڑا جاؤں گا بد نکل جاؤں گا. یقول اہلکت مال اللبادا، کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال لٹا دیا. دیکھیے اکڑنے کی وجوہات. پہلی بات ہے، سمجھتا ہے کہ چونکہ میں بہت اتھارٹی والا ہوں، بہت مال پیسے والا ہوں، تو مجھے دنیا میں کوئی پکڑ نہیں سکتا. جس کو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، جی ہمارے ریسورسز بہت ہیں. بڑے بڑے لوگوں سے، مشہور شخصیات سے ہماری بہت سلام دعا، تو ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا. فخر ہونے لگتا ہے، صدر صاحب ہمارے جاننے والے اور وزیر اعظم ہمارے ہیں، یہ ہے وہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت بھی تمہیں نہ پکڑ سکے، لیکن یاد رکھو وہ مالک کائنات تمہیں پکڑ سکتا ہے، جس کے لیے پچھلی صورت میں کیا پڑھ چکے، ان ربک لبالمرصاد. تو اللہ کے فیصلوں کے آگے جھکنا ہی پڑے گا. آپ دیکھیں زلزلے کا ایک جھٹکا، ہوا کا ایک طوفان، دریاؤں اور سمندروں کی ایک طغیانی بندے کو پٹک کے مارتی ہے. کبھی سونامی کی ویڈیو دیکھی ہوگی، زلزلہ آتا ہے تو ٹوٹے ہوئے لوگوں کے گھر، جس میں ان کی لاشیں بھی تڑپ رہی ہوتی ہیں، کبھی دیکھا آپ نے؟ کس کے حکم سے یہ سب ہوتا ہے؟ اللہ پکڑ لیتا ہے. تو یاد رکھیے اللہ کی طاقتوں کے مقابلے میں انسان بہت بے بس ہے. اچھے بھلے گاڑی میں بیٹھے حادثہ ہوا، کوئی نہ کوئی مسئلہ بن گیا، ہینڈی کیپ ہو گئے، تو تقدیر کا ایک پلٹا بڑے بڑے با اقتدار آدمیوں کو عرشوں سے اٹھا کر فرشوں پہ لے آتا ہے. عروج کے آسمان پہ پہنچی ہوئی قوموں کی قسمتیں جب بدلتی ہیں، اسی دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاتی ہیں. پھر کوئی ان سے آنکھ ملانے کی ہمت نہیں رکھتا. تو کبھی یہ مت سوچئے میرے پاس بہت مال ہے، میں بہت پڑھی لکھی ہوں، میرے نمبر بڑے اچھے آتے ہیں، نہیں. دوسری بار یہ جو ڈھیروں مال خرچ کرنے کی بات ہے، اس کو بھی دیکھیے. یہ نہیں کہا کہ انفقت مال اللبادا، کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کیا، ہونا یہ چاہیے تھا، خرچ کرنے کے لیے انفق ینفقو ہوتا ہے. یہاں کہ اہلکت مال اللبادا، مطلب کہ میں نے ڈھیر سارا مال ہلاک کر دیا، جس کو آپ کہتے ہیں نا مال کو آگ لگا دی، لٹانا اڑانا. کیا سمجھ آتے ہیں کہ اس شخص کو مال پر اتنا فخر تھا، اپنی دولت پر، کیسے پانی کی طرح ڈالتا، وہ جیسے نوٹوں سے آگ لگاتا تھا. آج بھی دنیا میں ایسے ہیں نو دولتی ہے، اپنی دولت کو اتنا بڑا سمجھنا، اور دوسروں کو پتہ کیسے چلے کہ اتنی دولت ہے. کسی نے گھر بنایا اور کہا گھر کی پہلی اینٹ جو اندر چھپ جانی ہے وہ سونے کی رکھیں گے. جی سونے کی کیوں رکھیں گے؟ کیونکہ ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ کو؟ اور جب وہ اینٹ لینی پڑے گی، پہلے پورا گھر گرانا پڑے گا نا، لیکن چونکہ لے سکتے، چابی سونے کی بنائیں گے، بنا لیں جی، پھر کیا ہو جائے گا؟ سر میں درد ہوا تو ٹھیک ہو جائے گا اسے؟ یاد رکھیے مال کو لٹانا، اور جس کو آپ اسراف اور تبذیر کہیں، یہ بندے کی ہلاکت ہے. نمائش، دکھاوا، دلہن کا جوڑا اتنے کا، دلہا کی شیروانی اتنے کی، فوٹو سیشن اتنے کا، میک اپ اتنے کا، زیور اتنے کا، اور جب دین پہ بات آ جائے تو تھوڑا سا خرچ کر کے کہتے ہیں یہ اس کی کیا ضرورت تھی، یہ تو کوئی اور کرتا. ہم تو یہ بھی تو کرتے ہیں نا، بس ہم دین پہ خرچ کر کے روتے ہیں. یہ ہم فیسیں نہیں دیتے، ہمیں کیوں پیسے دینے کی ضرورت ہے؟ کیا ہم بس صدقہ نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے؟ اب ہم سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ تو یاد رکھیے یہ انسان کی بدبختی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے سوچے، اور جب اپنی ذات پہ کہتے اور کماتے کس لیے. کتنا معروف جملہ ہے ہمارے کلچر میں، اور جی کماتے کس لیے. ایک ایک شادی فخریہ، قصیدہ گو شاعروں کو انعام دیتے تھے وہ لوگ صرف اس لیے بیل دینا. آج بھی دیہاتوں میں میں نے سنا ہے کہ جب کچھ لوگ آ کے شادیوں کی مبارکیں دیتے تو ان کو پھر بیلیں دی جاتی ہیں، کیوں کہ لوگوں کو کریں. اور شادی اور غمی کی رسموں میں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی دعوت کرنا، کیوں؟ دولت جو بہت ہے. اور جوئے میں، گیمبلنگ میں دولت کو ہار دینا. عرب لوگ آپ کو پتا ہے کہ جب جیتتے تھے نا تو جیت کی خوشی میں اونٹوں پہ اونٹ کاٹتے، جس کا اونٹ ہاتھ میں آتا اس کو کاٹ دیتے، پھر دوستوں کو کھلاتے، میلے ہوتے، ٹھیلے ہوتے، اور جا کے کہتے دیکھتے ہیں ذرا کس کی بات زیادہ بڑی ہے. اتنا کھانا پکواتے، پھر کہتے جس کا دل کرتا ہے آ کے لے جائے، ہمارے ڈیرے پہ رکھا ہے کھلا لنگر، آ کے لے جائے. شہرت ہو، کیا حاتم طائی کا نام نہیں سنا؟ یہ اللہ کے نبی کے دور سے قریب کے دور کا شخص تھا. کہتے ہر وقت اس کی دیکھ پکتی تھی، ایک دیکھ اترتی دوسری، اچھی بات ہے کھلانا چاہیے، پر نیت کیا تھی کہ لوگ کہ واہ جی کتنے کھلے دل کے. ذرا سوچئے باہر والوں کو کھلے دل سے دینے والے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے. یاد رکھیے بہت سارے لوگ باہر کی دنیا میں بڑے فیاض، اور اپنے گھر والوں، اپنے قریبیوں، اپنے بھی بچوں اور اپنے غریب رشتہ داروں کے لیے ان کے دل تنگ ہیں، اور کبھی نہیں سوچتے کہ ہماری نمائشی یہ فضول خرچیاں دیکھ کر ہمارے غریب رشتہ دار کیا سوچتے ہوں گے. دیکھیے دو لوگ ہیں آپ کے میرے ارد گرد، ایک ہے امیر، ہم جیسے، ہم سے بھی زیادہ، اور ایک ہیں غریب. امیروں میں آپ بڑی سے بڑی چیز پہن جائیں، اوڑھ جائیں، اس کو کیا فرق لگنا؟ وہ تو نہیں خوش ہوگا، وہ تو اپنی میں فکر ہوگا میرا اس سے اچھا ہے کہ نہیں ہے. دوسری بات ہے غریب رشتہ دار، جب آپ غریب رشتہ داروں میں لاکھوں ہزاروں کی چیزیں پہنتے ہیں، کیا وہ خوش ہوتے ہوں گے؟ آہیں نکلتی ہوں گی، ان کو فکر لگے کہ ہماری بیٹیوں کے رشتے کس نے لینے ہیں. ہم تو اتنے ناز نخرے نہیں دیکھ سکتے، تو ہمیشہ اپنی ذات پہ کام لگائیں. اور میں نے ساری زندگی کا ایک اصول بنایا ہوا ہے، اور خاص طور پہ جب شعور آیا، اپنی ذات پہ لگانے کے لیے 10 دفعہ سوچو، اور اللہ کے رستے میں دیتے ہوئے دے کے بھی نہ سوچو. اور وہ حضرت عثمان کا جملہ آپ نے میرے ہی منہ سے 20 بار سنا گا، ایک بار پھر سن لیں، کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا مدد کا طالب تھا. آپ کے کچھ نہ ہوتا تھا تو آپ کہتے تھے فلاں کے پاس چلے جاؤ، حضرت عثمان کے پاس بھیج دیا. اتفاق دیکھیے، جب وہ شخص حضرت عثمان کے گھر کے پاس آیا تو اس دور میں دروازے کھلے ہوتے تھے، اندر سے جھگڑے کی آواز آ رہی ہے. عثمان غنی اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ سنا وہ واقعہ آپ نے دیکھا کہ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ جب ایک چراغ سے کام چل سکتا ہے تو تم نے 2 کیوں جلایا، یعنی ایک بلب سے کام چلتا ہے تو 2 کیوں جلایا. اس کو ضرورت ہی نہیں ہوئی، واپس آ گیا. کیا ہوا؟ مانگا نہیں. اللہ کہتے بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں دیں گے. کہا جاؤ مانگو. جا کے آپ نوک کر دیا یا بلا لیا باہر، کیا جی ضرورت مند ہو اللہ کے نبی نے بھیجا. اچھا ٹھہرو میں آتا. اندر کے اشرفیاں یعنی گولڈ کوائنز کی تھیلی لا کے پکڑا دی. اب اس شخص سے نہ رکھا گیا. کہنے لگا یہ بتائیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ اپنی بیوی سے خفا ہو رہے تھے فالتو چراغ جلانے پہ، اور اب میں نے مانگا تو آپ اتنا دے گئے. کہا اس لیے کہ جو چراغ ہے اس کا حساب مجھے دینا ہے، وہ میرے کھاتے میں ڈلے گا. ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم. اور یہ تو میں اللہ کو دے رہا ہوں، یہ معیار رکھیے. اپنی ذات پہ لگانے کے لیے چیخیں نکل جائیں، جان نکل جائے، $1 سے اوپر نہیں جانا. اور کسی غریب کی مدد، کسی فقیر کی کر دیجئے، کل یاد رکھیے آپ کی کبر ٹھنڈی ہوگی. تو اپنے اوپر خرچہ مت کریں، ایک کا کپڑا دوسرا پہن لے، ایک کی جوتی دوسرا پہن لے. کچھ بھی نہیں ہوتا، سب نے ایک بار پہننی ہوتی ہے، اور کسی کی یادداشت اتنی نہیں ہے کہ وہ اس کو آپ کی جوتی یاد ہے، اس کی جوتی ہے اس کی، اور لگ بھی جائے تو کیا ہوگا. اپنے لیے پہنیے، خوش ہوں تو اپنے لیے، کھائیں تو اپنے لیے، نعمت ہے اچھی، لیکن دکھاوا، اور پھر دکھاوے سے بڑھ کے اگر اس میں غلط قسم کی نمائش ہو جائے تو وہ تو پھر اور بھی سختی کی بات ہے. تو یہی بات کہہ دی، اہلک تما للبدا. تو جب میں آپ مال خرچ کریں تو دیکھیں، پھر اس کے بعد دیکھیں، یحسب الم یرہو احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو دیکھا ہی نہیں؟ یعنی یہ سارے کام کر رہا ہے اور اس کا گمان کیا ہے کہ مجھے نہیں کوئی دیکھتا. فخر جتلانے والے کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اوپر ایک ذات ہے جو اس کو دیکھ رہی ہے. اس کو پتہ یہ مال کیسے کمایا، سورس آف انکم کیا تھا، کس نیت سے خرچ کیا، کس غرض، کس مقصد سے لیا، اور سب سے بڑی بات ہے اس فضول خرچی سے اس نے جو شہرت طلب کی، جو فخر کیا، اس کے دل کے اندر خیال آیا دوسروں کو نہ بھی پتہ چلے اللہ کو پتہ چلتا ہے. اب یہاں سے آگے ذرا سا غور و فکر، نعمتوں کی وہ خوبصورت بانٹ جو ہم کبھی سوچتے بھی نہیں. گنیے گا 1 2 3 کریں گے تو پھر اینڈ پہ جمع کریے گا.
الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وهدیناه النجدین.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نجعل له عینین، کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دی؟ لکھیے پہلی نعمت 2 آنکھیں، پھر ولسانا اور ایک زبان، اور وشفتین اور 2 ہونٹ. لسان کا لفظ بھی عام پڑھتے ہیں آپ قرآن میں، آنکھیں بھی پڑھتے ہیں عین. شفتین کیا ہے؟ شفا سے، سورہ بقرہ میں آتا ہے شفا خفرت من النار. تو شفتین کہتے ہیں کنارے کو، ایجز، جیسے آپ بیچ پہ جاتے ہیں نا تو بیچ ہے جو کنارہ. اب ہونٹ کیا ہوتے ہیں؟ 2 ایج ہے، تو مراد اس سے ہونٹ ہے، لپس. اور اس کے بعد وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کے لیے دونوں راستے نمایاں کر دیے. اب ان تینوں پہ بات کر لیجئے. اللہ نے علم بھی دیا، عقل بھی دی، آنکھیں بھی دی. آپ دیکھیے کہ آنکھیں تو بھینس کی بھی ہوتی ہیں، 500 آنکھیں تو مکھی کی ہوتی ہیں، پھر بھی کچرے پہ بیٹھتی ہے. اللہ نے آپ کو مجھے جو آنکھیں دی وہ کیوں دی؟ آج جا کر ذرا سا تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے بیٹھے اور اپنے گھر میں پھریں، تھوڑی دیر کے بعد ٹٹولیں، ٹھوکر لگے گی نا اپنے ہی رکھے ہوئے ڈیکوریشن پیس ہے، تو سمجھ آئے گا آنکھیں کتنی بڑی نعمت. سوچیے اور لکھیے، کیا میں ان آنکھوں کو نعمت سمجھتی ہوں؟ سب سے پہلی تو آنکھیں ہیں، اگر میری آنکھیں نہ ہوتی تو میں کس چیز کو دیکھنے سے محروم رہتی؟ آپ ایک دم اپنا ٹیسٹ لیں، اگر میری آنکھیں نہ ہوتی تو میں کیا مس کرتی؟ کیا سوچا بغیر تردد کے؟ اپنے بچوں کو، ماں اپنے بچوں کو نہ دیکھتی؟ اور آپ میں سے بچیاں کیا، ہم اپنی ماں کو نہ دیکھتے، اپنے باپ کو نہ دیکھتے؟ بیویاں سوچے شوہر کو نہ دیکھتی، شاید ملتے ہی نہ، بغیر آنکھوں والیوں کو کس نے دینا تھا؟ کیا اللہ نے آنکھیں دے کر آپ کو مجھے کتنی خوبصورت دولت نہیں دے دی؟ اور اگر ان آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھیں، پھر ان آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھیں جس کو دیکھنا بھی حرام، جس کو دوسرے کو دکھانا بھی حرام؟ لسانن، زبان، یہ گوشت کا ٹکڑا منہ میں رکھا ہوا ہے، بتائیے کیا اس زبان کا صحیح استعمال کرتے ہیں؟ ہماری زبان سب سے زیادہ ہمیں جہنم میں لے کر جائے گی، حدیث میں آتا ہے اکثر لوگ اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، کیونکہ ناشکری بھی زبان سے ہی ہوتی ہے۔ ذرا اپنی زبان کے گناہ لکھے، یہاں مجھے آج سے 15-18 سال پہلے کا ایک بچی کا جو اس نے ان آیتوں پہ پریزنٹیشن بنایا تھا وہ یاد آ جاتا ہے، جیسے آپ کو پڑھایا اس نے بھی پڑھا۔ اگلے دن آئی، ایک آنکھ بنا کے لائی، جیسے سائڈ سے لوگ بنا، پھر اس کی پلکیں، اور ہر پلک پہ آنکھوں کا گناہ لکھا، گندی چیزیں دیکھنا، یعنی آنکھ سے جو آنکھ مارنا، غیر مردوں کو، لڑکوں کو دیکھنا، یعنی ہر پلک کے ساتھ اس نے سن لکھا آنکھوں کا۔ اور جو زبان کا اس نے بنایا، ابھی بھی سوچتی ہوں تو مجھے خوف آ جاتا ہے، پیچھے سے زبان ہے اور آگے اس کے ایسے سانپ سانپ بنے ہیں، اور ہر سانپ کے پاس کہیں غیبت ہے تو کہیں جھوٹ ہے تو کہیں فحش گوئی ہے تو بد کلامی۔ ہمارے منہ میں یہ زبان نہ جائے اگر ہمیں اس کے گناہوں کی شدت کا احساس ہو جائے۔ کتنا تفتر تر بولتے ہیں، گونگے ہوتے تو کیا ہوتا، کیسے اپنا پوائنٹ آف ویو بتاتے ہیں؟ کب دن میں آخری بار ہم نے ان آنکھوں اور اس زبان اور ان ہونٹوں، یہ ہونٹ ہی نہ ہوتے، آپ کو تھا کہ بندے کا منہ ہی مڑ جاتا، یہ موٹی چیز اس لیے کی کہ یہ کٹ رہے، منہ کھلا رہے، اگر یہ لپس نہ ہوتے نا تو ہماری سکن بار بار گرتی، لٹک جاتی۔ اور حدیث میں آتا ہے جہنمی جب جہنم کے قریب جائیں گے اور کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا تو ان کے ہونٹ اور ان کے منہ کی کھال گر کے پاؤں میں آ جائے گی۔ ہمیں اللہ ان نعمتوں کی قدر کی توفیق دے، اور اگر انہی ہونٹوں سے گناہ کے بوسے لیے پھر کیا ہوگا، اور انہی ہونٹوں سے ہم نے ناجائز محبتوں کے دعوے کیے، اور وحدئی نہ ہونا چین کے اچھا استعمال کرو یا برا کرو، یہ رائٹ ہے یہ رونگ ہے، یہ جنت کا رستہ یہ جہنم کا، یہ سبیل الجنہ ہے یہ سبیل النار ہے، اب آپ کی مرضی ہے، جو مرضی کیجئے، اللہ نے تو آپ کو مجھے راستہ دکھا دیا، عقل دی، سمجھ دیا، فہم دیا، جانور نہیں بنایا آپ کو مجھے، بغیر عقل کے تو نہیں چھوڑا، سب کچھ بتایا، تو کیا پتا چلا کہ نعمتوں کا صحیح استعمال کرو۔ آپ دیکھیے ایک چھری ہے، ایک بندہ اس چھری سے کتنے فائدے لیتا ہے، گوشت کاٹتا ہے، سبزی کاٹتا ہے، فروٹ کاٹتا ہے، اور دوسرا اس چھری سے کسی کا گلا کاٹ دیتا ہے، چھری کا کیا قصور ہے؟ تو ان نعمتوں کا حساب ہوگا۔ فلک تحمل عقبہ، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت ہی نہ کی۔ وما درا کمل عقبہ، اور تم کیا جانو کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا۔ یتیم انزا مقربہ کا کیا مطلب ہے؟ قریب ترین یتیم، یعنی اپنی خاندان کا کوئی یتیم بچہ، او مسکین انزا متربہ، یا پھر کسی مسکین کو جو مٹی میں رولا ہوا ہے، خاک نشین مسکین۔ پھر اس کے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ آگے آتی ہے، ثم، پھر، یعنی اتنا کچھ ہوا، کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمۃ، پھر وہ شامل ہو گیا ان لوگوں میں جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی۔ کیا پتہ چلا، اب یہ آیتیں پڑھنے میں مشکل لگ رہی ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ یتیم کی بات، مسکین کی بات، لیکن اصل میں اس میں ہیومن رائٹس ہیں۔ ایسے کام کرو گے، اولئک اصحاب المیمنہ، تو جنت میں جاؤ گے۔ کیا پتہ چلا کہ یہ دنیا ایک مشکل گھاٹی ہے۔ دیکھیے ناروے میں رہتے ہوئے تو آپ کو پتہ لگتا ہے، یہ جب آپ اونچائی پہ جاتے ہیں سانس پھولتا، سیڑھیاں چڑھ کے آتے ہیں سانس پھولتا، مشکل ہوتا ہے نا۔ یہی بات ہے کہ اس دنیا میں تمہیں اگر کوئی بڑے مقاصد کے ساتھ جینا ہے تو مشکل تو آئے گی۔ آپ کا بھی اس وقت دل کرے گا ہم گھر جا کے موج کریں، مستی کریں، لیکن یہ تھوڑا سا پڑھنا لکھنا، اس وقت تھوڑا سا قرآن پاک پہ غور و فکر ہمارے لیے کتنی خیر کے راستے کھولتے ہیں. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں ڈالیں. فکو رقبہ کیا نیکی ہوتی ہے؟ گردن کو آزاد کرنا. پہلے دور میں غلامی عام تھی، اللہ کے نبی نے اس کی اتنی رغبت دلائی کہ آج غلام ہے ہی کوئی نہیں. آج اگر دنیا میں سلیوری نہیں ہے تو اس کی وجہ اسلام ہے. صحابہ نے کئی کئی غلام آزاد کروائے. پھر آپ دیکھیے مسکین کی مدد. آج بھی آپ دیکھیے ہمارے گھر کا اتنا بچا ہوا کھانا اور غریب باہر سڑکوں پہ مرتے ہیں. کبھی ایک شادی کا بچا ہوا کھانا تو دیکھا کریں جو پلیٹوں سمیت بن میں جاتا ہے. مسجدوں میں لوگ افطاریاں کر رہے ہوتے ہیں اور اتنا کھانا ضائع ہو رہا ہے، اور بھوکے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کے پاس کھانا بھی نہیں ہے. پھر یہاں مسکین کی مدد کی بات، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیوہ اور مسکین کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسے جیسے جہاد فی سبیل اللہ میں دوڑ دھوپ کرنے والا. یہ ہے اصل میں ہیومن رائٹس، یہ ہے سوشلی دوسروں کو مطلب ویلفیئر کے کام کریں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ شخص ایسا ہے جو نماز میں کھڑا رہے اور آرام نہ کرے، یعنی ساری رات نفل پڑھتا رہے یا زیادہ وقت پڑھے، اور جو مسلسل روزے رکھے اور کبھی روزہ نہ چھوڑے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو کیا پتہ چلا کہ فرائض کو پورا کرنے کے بعد ہیومن رائٹس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. اور یتیموں پہ تو اسلام بہت بات کرتا ہے. پوری سورت نساء کا مین ٹاپک ہی یتیم اور ان کا سروائیول ہے. اللہ کے نبی نے کہا مسلمانوں کا وہ گھر بہترین ہے جس میں کسی یتیم کو پالا جائے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو. اور اس کا اپوزٹ بھی ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیریں تو ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوتے ہیں اتنی اس کے لیے نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. تو ہمیشہ ایسے غریب مسکین لوگوں پہ مدد کریں، لیکن شرط کیا ہے؟ کان من الذین آمنوا. یہ ساری نیکیاں اس کی قبول ہوں گی جو ایمان لے آئے. اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی جو بھی یعنی ایک نیک کردار شخص تھا اس دور کا، اس کا نام لیا گیا، کیا اس کو اتنے صدقے خیرات فائدہ دیں گے؟ ابن جدان نام تھا غالباً. تو حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس کی اتنی چیریٹی فائدہ دے گی؟ آپ نے کہا نہیں. کیوں؟ کہا اس نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ رب اغفر لے، کہ اللہ مجھے معاف کر دے. جب اس نے جنت مانگی نہیں تو اللہ اس کو جنت کیوں دے؟ اور یہ جو بات ہے نا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، تو ایک دوسرے پہ رحم کرنا اور اس کی دوسروں کو ایڈوائز کرنا، کیا پتا چلا؟ کرو تم رحم اہل زمین پہ، خدا رحم کرے گا عرش بری پہ. آپ لوگوں سے پیار کریں، اللہ آپ سے پیار کرے گا. تو ایمان کے بعد یہ ساری نیکیاں قابل قبول ہیں، ورنہ اس کے بغیر تو قبول ہی نہیں ہوں گی. پھر آپ دیکھیے کہ ایک مسلم معاشرے کی ایک آئیڈیل تصویر ہے کہ دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کریں اور رحم کی تلقین کریں. اور صبر کیا؟ پورے دین پہ عمل. سیدھی سی بات ہے، مومن کی پوری زندگی صبر کی زندگی ہے. ایمان کا راستہ اس پہ قدم رکھتے ہی انسان کے صبر کے امتحان شروع ہو جاتے ہیں. عبادات صبر سے ہی ہوں گی. آپ فجر پڑھ سکتے ہیں اگر آپ پہ صبر نہ ہو؟ سارے دن کے تھکے میں عشاء پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے اندر صبر نہ ہو؟ حرام سامنے ایسے مزے کی خوشبو آ رہی ہے، آپ بچ سکتے ہیں اگر صبر نہ ہو؟ دوسروں کی برائیوں کے جواب میں بھلائی کرنا کیا صبر کے بغیر ممکن ہے؟ یعنی ایک لفظ صبر لکھ کے پورا دین آپ اس کے ارد گرد کر سکتے ہیں. تو صبر کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کام کے کرنے کا حکم دیا وہ کرو، جس سے روکنے کا حکم اس سے رک جاؤ، اور پھر تم اچھے بندے بنو گے، پھر تم واقعی وہ لوگ ہو کہ جو لوگوں کے لیے رحمت ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑی رحمت اس دنیا میں کون سا انسان تھا؟ سورۃ انبیاء 106 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہمارے نبی رحمت ہے سب سے بڑے. افسوس کی بات ہے آج اس امت کو لوگ کتنا ہلکا سمجھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا. اور آخر میں پھر ایک برا انجام، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ وہ ہیں مشأمہ. مشأمہ کس کو کہتے ہیں؟ شوم، بدبختی، بیڈ لک کہتے ہیں لوگ، کہنا نہیں چاہیے، بائیں ہاتھ والے، یہی ہے. علیہم نار موصدہ، ان پر آگ چھائی ہوگی. یعنی اچھے کام کریں گے، رحم کی باتیں کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ رکھیں گے تو بہت کچھ ملے گا، اور اگر ایک دوسرے کی لیگ پلنگ کریں گے تو برا معاملہ، اور جو برے کام کریں گے تو ان کے لیے تو جہنم ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس پوری صورت سے آپ نے کیا لیا، اپنے لیے کیا لیا وہ سوچیے. بہت ساری چیزیں جب ہم پڑھتے اور سنتے ہیں نا تو اس میں سے ہمیں اپنے لیے ڈھونڈنا چاہیے. سب سے پہلے اپنا ویک پوائنٹ ڈھونڈے، میں کس معاملے میں اللہ کا حکم بھول جاتی ہوں. سیلف انالیسس، محاسبہ. دیکھیے ہر بندے کا کچھ نہ کچھ ویک پوائنٹ ضرور ہوتا ہے. کسی کو نماز مشکل لگ رہی ہے تو کسی کو صدقہ مشکل لگ رہا ہے, کسی کی زبان بڑی تیز ہے, کسی کا اپنے رشتہ داروں کو معاف کرنا بہت مشکل ہے. ہم اتنا صدقہ خیرات کرتے ہیں, اتنے نفل پڑھتے ہیں, عمرے اور حج کرتے ہیں, اپنے رشتہ داروں سے ہمارے دل سخت ہیں, ہم ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. تو اپنا وہ نقطہ ڈھونڈے, پھر اس کی دعا کریں کہ اللہ میرا یہ ویک پوائنٹ دور کرے. دیکھیے ایک ہی وجہ ہوتی ہے چھوٹی سی جو بندے کو خیر سے محروم کر دیتی ہے. آپ لیٹ ہو گئے, وجہ کوئی بھی ہوگی, لیکن آپ کی فلائٹ مس ہو گئی. ابلیس نے کتنی نیکیاں کی لیکن ایک سجدے کا انکار. تو ہمیشہ اپنی ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو بڑا سمجھیں, یہ سوچیں کہ چیز چھوٹی ہے لیکن جس کی نافرمانی ہے وہ بہت بڑی ہستی ہے, اور اگر اس نے مجھے اسی پہ پکڑ لیا تو کیا ہوگا. پھر دوسری آپ دیکھیے کہ اس میں آج آپ نے جس پہ غور کرنا گھر جا کے, وہ کیا ہے, الم نجل لہو عینین ولسانا وشفتین. جب ہم ان نعمتوں کو اللہ کے حکموں کے خلاف استعمال کرتے ہیں, جہاں نہیں دکھانا ان کو دکھاتے ہیں, اس کا وہ استعمال کرتے ہیں جو کرنا نہیں, تو آپ بتائیے کہ قیامت کے دن کیا یہ نعمتیں ہمارے خلاف حجت نہیں ہوں گی. اب دیکھیے ایک عورت ہے, ایک لڑکی ہے, وہ نارمل شکل کی ہے, بہت اٹریکٹیو نہیں ہے, پہننے اوڑھنے کا بھی شوق نہیں ہے, سجتی سمرتی بھی نہیں ہے. چلو بری تو وہ بھی بات ہے اگر کوئی اس کو بھی دیکھ کے کچھ بات سوچے, لیکن اٹس اوکے. پر ایک خوبصورت بھی ہے, فگر بھی اچھا ہے, پھر میک اپ بھی ہے, آنکھوں کو بھی سجایا ہوا, کانوں کو, اور پھر ایک ماڈل بن کر جب دنیا میں نکلتی ہے ہر ایک دیکھے, تو مجھے بتائیے کیا دونوں کا معاملہ ایک جیسا ہوگا؟ نہیں ہوگا. ہر نعمت ہمارا امتحان ہے, اور جو چیز ہمارے اندر اللہ کی طرف سے ایک دوسروں سے اچھی ہوتی ہے نا, اسی پہ آزمائش آتی ہے. حضرت یوسف بہت خوبصورت تھے تو یہ خوبصورتی ان کے لیے فتنہ بن گئی, عورتیں ان کے اوپر ایجنے لگ گئیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیشہ اللہ سے یہ کہا کریں کہ اللہ اگر آپ نے مجھے کوئی خوبی دی ہے نا, تو میرے لیے آزمائش نہ بنانا. بعض دفعہ آپ کی میموری بڑی اچھی ہوتی ہے, وہی آپ کی آزمائش بن جاتی ہے. جی اب آپ ذرا سا نا اس وقت تلاوت سنتے ایک محاسبہ کریں اپنا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
یہ جو تلاوت کے دوران ایک دو چیزیں جو شاید کسی کے ذہن میں آ جائیں, جیسے وحدین نہ ہو نجدین, تو نجد کیا ہوتا ہے؟ گھاٹی راستے کو کہتے ہیں, اونچا راستہ جو ہوتا ہے نا نجد, بلکہ ایک جگہ کے لیے بھی آتا ہے. تو یہاں مطلب یہ ہے, بعض کہتے ہیں کہ بچے کے ماں کے دودھ کی طرف جانے کی اشارہ ہے. پیدا ہوتے ہی بچے کو کون سکھاتا ہے کہ وہ دودھ پیئے؟ اللہ نے وحدین نہ ہو نجدین سے یہ تک بھی بتا دیا ہے, اور اصل معنی یہی کہ خیر اور شر کا راستہ. پھر آپ دیکھیے عقبہ کی بات ہوئی نا, یہ آیت شاید کسی کو نہ سمجھ آئی ہو, تو آپ اس کو دو تین منٹ میں دیکھ لیجئے کہ گھاٹی دشوار راستہ, یہاں ادھر عقبہ سے کیا مراد ہے؟ فلک تحمل عقبہ, تو نیکی کرتے وقت شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے, ہائے یہ ہو جائے گا, ہائے پیسے کم ہو جائیں گے, ہائے دوسروں کو دیا تو یہ ہوگا. تو جس طرح پہاڑ پہ چڑھنا مشکل ہے نا, تو شیطان وسوسوں میں ڈال کر نیکی مشکل کر دیتا ہے. اور یوم مسغبہ جو نا مجا مجا بھوک کو کہتے ہیں, یوم زی مسغبہ یعنی وہ دن جس دن کسی کو بہت بھوک لگی ہو, اور زا مطربہ تراب سے مٹی والا, جیسے کہتے ہیں رولنا, فقر اور غربت کی وجہ سے بیچارہ مٹی میں پڑا ہوا ہے جس کا گھر بار نہ ہو. تو ایسے غریب لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو مجھے بہترین طریقے سے اپنی اصلاح کی توفیق دے, اور ہمیں اصحاب المیمن ہمیں شامل کرے, اصحاب المشمع سے بچا لے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا, انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جی کیسی لگی سورہ البلد؟ کیا سیکھا؟ کیا کرنا ہے؟ جی کیا کرنا ہے؟ آواز نہیں آ رہی میری. جی ہاں پلیز ایڈمنس بتائیں مجھے میری آواز آ رہی ہے. الحمدللہ. جی جن کو پرابلم ہے تو پلیز وہ ریلوک کریں, ریلوک پلیز. ٹھیک ہے, اس کو مسئلہ ہو رہا ہے نا. جی بہت خوبصورت صورت ہے, لیکن سب سے پہلے اپنی ویک پوائنٹ پہ کام کرنا ہے. ایکسیلنٹ. کیونکہ دیکھیں اتنے خوبصورت انداز سے ہمیں بتایا ہے اللہ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. جی یہاں پہ آپ کسی کو کوئی بھی پرابلم ہے آپ ساتھ میں بھی ذائقے جوائن کر لیں, یہاں پہ بھی آپ کو آواز ٹھیک آئے گی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں اتنا خوبصورت انداز میں بتایا گیا ہے نا سارا کچھ. شیروں میں قسمیں کھائے گی, نہیں میں قسم کھاتا اس شہر کی, اور تو داخل ہونے والا ہے اس شہر میں, قسم ہے والد کی, باپ کی قسم ہے اس کی جو اس نے جنم دیا. آگے جو ہے آیت نمبر 4 تھوڑے غور کرنے والی بات ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, البتہ تحقیق پیدا کی ہم انسان کو محنت میں, سختی میں. اچھا اس کا کیا مقصد ہے, محنت اور سختی کا کیوں ذکر کیا گیا, اس کی کیا وجہ ہے, اس سے کیا انسان کو سمجھ آتی ہے؟ دیکھیں آپ کے سامنے دو چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. تھوڑا سا اس پہ یہ بھی غور کی بات ہے نا, غور کرنا پڑے گا, تدبر کرنا. اسٹرانگ ہوتا ہے, ویری گڈ, اسٹرانگ ہوگا. کہ دیکھیں جو آپ محنت کے ساتھ ایک چیز حاصل کرتے ہیں نا, اس کی ہمیں قدر ہوتی ہے. جو ہمیں بغیر ہلے جلے ایک چیز مل جاتی ہے, اس کو ہم وہ امپورٹنس نہیں دیتے جو ہم نے اپنی محنت کے ساتھ اور اس سے کیا. جی ایمان پختہ ہوتا ہے, ویری گڈ. دیکھیں آپ دین کے لحاظ سے بھی لے لیں, نارملی بھی آپ دیکھ لیں, گھر میں آپ ہیں, کھانا بنا, جب تک کھانا نہیں بنے گا آپ کھا نہیں سکتے اگر آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. یہ انسان کو اپنی زندگی کو آسائش میں نہیں گزارنا. جی بالکل آسائش میں کیوں نہیں گزارنا, کیونکہ آخرت کی زندگی زیادہ بیسٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ کو جو فیسلٹیز ملتی ہیں ان کو استعمال کریں گے. یہ نہیں ہے, یہ نہ سوچئے گا کہ آپ لوگ, آپ کے پاس اچھا کھانے کو ہے, پہننے کو آپ نہیں پہنے, کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا اگر میں نے تمہیں دیا تو تمہارا نظر کیوں نہیں آتا. لیکن شو نہ ہو, شو آپ نہ کریں, سننا میں سست کرتی ہیں. جی بالکل. یہ مجھے آپ کا ورڈ نہیں سمجھ ہے, آپ نے کیا لکھتے ہیں سست کرتی ہے, کیا چیز سست کرتی ہے, یہ مجھے ورڈ نہیں آپ کا پڑھنے ہو رہا. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں, دیکھیں محنت کے بعد, ہاں جی تن آسانی, ہاں جی تن آسانی جو ہے سست کر دیتی ہے نا. جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہیں اتنا زیادہ جو ہے انسان جو ہے باقی لیزی ہو جاتا ہے نا. لیکن اگر آپ شروع سے, میں یہ چیز میں نے سیکھی ہے ابھی الحمدللہ استاذہ جی نے یہاں پہ بات کریں. دیکھیں ماشاءاللہ استاذہ جی کی میں بھی ایگزامپل دینے لگی ہوں. وہ ماشاءاللہ جیسے امریکہ سے پاکستان گئے, ابھی چوہر آباد میں دورہ قرآن کیا, اتنی سخت گرمی میں کرائے, ایک دفعہ بھی ان کی زبان سے ہم نے نہیں سنا جی وہ اتنی گرمی میں گئے ہیں, کسی جگہ پہ فیل ہوا. دیکھیں اللہ کی یہ کرم ہے, جس وقت آپ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے لیے آسانیاں کرتے جاتے ہیں. اور یقین کریں واقعی اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتے ہیں. آپ آرام سے بیٹھ کے, ہم لوگ گھر سن رہے ہیں, کوئی کہیں بھی ہے, ضرور پنکھا چل رہا ہوگا, موسم اچھا ہوگا, ہر جگہ پہ ایک علیحدہ مطلب سچویشن, انوائرمنٹ مختلف ہے, ماحول مختلف ہے, لیکن اس کے باوجود ہم لوگ اس کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں صرف اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے. تو یہ واقعی بہت بڑی نعمت ہے الحمدللہ, کیونکہ ہم محنت کر رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری آخرت سنور جائے, ایسا ہی ہے نا. تو اللہ پاک سے دعا کرنی ہے اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ سمیٹنے والا بنائے, زیادہ سے زیادہ نیکیاں لینے والا بنائے. رمضان کے آخری لمحے جا رہے ہیں, بہت کم ٹائم رہ گیا ہے. پھر آگے آ رہے ہیں تھوڑا سا, ایک دو منٹ روم کے نیچے ہم نیکسٹ سورہ لیتے ہیں. یہاں پہ جب محنت کی بات کی گئی ہے, پھر دیکھیں آیت نمبر 5 میں یحسب ان لن یقدر علیہ احد, کیا وہ سمجھتا ہے کہ ہرگز نہیں قادر اس پر کوئی ایک؟ یقول اہلکت مالا لبدا, وہ کہتا ہے کہ میں نے ہلاک کیا ڈھیروں مال. پھر اگلا اسی کے ساتھ یحسب ان لم یرہ احد, کیا وہ سمجھتا ہے کہ نہیں دیکھا اس کو کسی نے؟ یعنی اگر وہ فضول خرچی کرتا ہے کچھ بھی کرتا ہے تو وہ کیا حال اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا, لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں الم نجعل له عینین, کیا نہیں ہم نے بنائی اس کے لیے دو آنکھیں؟ اس کا آنکھوں کا استعمال جیسے بھی استاذ نے اتنا اچھے طریقے سے بتایا کہ ہم نے کیسے کرتے ہیں اس کو, دیکھیں ہم نے اس پہ سوچنا ہے, کوشش کرنی ہے. فار ایگزامپل آنکھوں میں ٹی وی دیکھنے میں آ جائے گا, موبائلس میں بھی آپ کیا چیز چیک کرتے ہیں, پھر کسی غلط چیز پہ نظر نہ پڑے گا, ایک دفعہ پڑتی ہے ایک ہی غلطی, ایک نظر معاف ہوتی ہے لیکن دوسری کیا اس پر کوئی چیک نہیں. جی بالکل اس پر کوئی چیک نہیں, ہم یہی سمجھتے ہیں نا. پھر دیکھیں پھر اس کے علاوہ آنکھوں سے ہم دیکھیں فار ایگزامپل الحمدللہ اچھی بکس پڑھ سکتے ہیں, قرآن خوبصورت الحمدللہ انداز میں دیکھ کے آپ کو زبانی تو آتا ہے لیکن دیکھ کے جو پڑھنے کا مزہ ایک علیحدہ ہے. پھر ولسان و شفتین, ایک زبان اور دو اونٹ, یہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے, اتنے خوبصورت اونٹ, دو پنک کلر کے زبان, اس میں ہم اچھا بولتے ہیں. جب استاذہ جی نے بھی ایک حدیث بھی کوٹ کیا کہ زیادہ تر ہم اپنے زبان کی وجہ سے ہمیں سزا ملے گی, ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے. جی نیٹ کا پازیٹیو یوز کرنا ہے, اور زبان کا اس لیے کرنا, اس کو زیادہ تر اللہ کے ذکر سے تا رکھنا ہے, بے وجہ نہیں بولنا. جی استغفار بھی کریں گے, کوشش کریں اگر اچھی بات کر سکتے ہیں تو ضرور وہ خاموشی سے بہتر ہے, لیکن اگر ہم فضول بولتے ہیں تو وہ فضول بولنے سے خاموشی بہتر ہے, ٹھیک ہے؟ کوشش کر سکتے ہیں جتنا زیادہ, دیکھیں پریکٹس کرتے جائیں گے, کوئی بھی ہیبٹ ہوتی ہے نا اس کو چھوڑنے میں اپنانے میں اچھی ہیبٹ کو لینا دوسری کو چھوڑنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے نا, لیکن ہم اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے؟ ان شاء اللہ ابھی ہم نیکسٹ سورہ دیکھتے ہیں, کیونکہ کافی باتیں ہوتی ہیں, بہت زیادہ ہیں, لیکن ٹائم ہمارے پاس بہت لمیٹیڈ ہوتا ہے, ہم اس میں زیادہ بات نہیں کر سکتے. جی ٹائم لگتا ہے ناممکن نہیں, ویری گڈ. کوئی بھی آپ چیزیں دیکھیں گے نا, کوئی بھی چیز میں نے صرف ایک بات کر دی, ان شاء اللہ ہم نیکسٹ سورہ اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے اندر کوئی بیڈ ہیبٹ ہے نا, اگر ہم چاہتے ہیں نا ہم اس کو ختم کریں, وہ ہو جاتی ہے, لیکن سلولی سلولی گریجولی کریں گے, کیونکہ ایک دم نشر نہیں ڈالا جائے گا. یہی تو زندگی کا مشقت ہے, بالکل صحیح بات ہے. اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ تر ہمارے لیے آسانی کریں, ابھی زیادہ اچھا ہو کر اگر ہم اچھی چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں, ہم روزہ رکھ سکتے ہیں, ہم زبان کا روزہ کیوں نہیں رکھ سکتے, ٹھیک ہے؟ کوشش کرنی. چلو ہم نیکسٹ سورہ لیتے ہیں, سورہ شمس, بہت خوبصورت سورہ, دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم اس میں کیا سکھا رہے ہیں. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
سورة الشمس, تھوڑا سا شمس پہ غور کرتے ہیں. سورج, سورج کا کیا کام ہوتا ہے؟ سائنس میں پڑھا ہوگا بچپن کے, مجھے تو وہ سبق یاد آ گیا جو ہماری شاید ساتویں آٹھویں کلاس کی سائنس کی بک میں ہوتا تھا. سورج اور چاند کا فرق, سورج کی روشنی اپنی ہوتی ہے, چاند کی روشنی مزدار ہوتی ہے, سورج گرم ہوتا ہے, چاند کی روشنی ٹھنڈی ہوتی ہے. جو شمس کا کام ہے نا وہی سورج کا کام ہے, کیونکہ جب تک آپ کسی سورج کا مین تھیم نہیں سمجھیں گے آپ ادھر ادھر بھٹکیں گے, آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. یعنی یہ سورج کس دور میں نازل ہوئی, سیم وہی بات, گھر گھر میں مخالفتوں کا زور تھا, اللہ کے نبی نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اور یاد رکھیے کچھ لوگوں کو تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے, جہاں حق بات دین کی بات ہوئی وہ پریشان گھبراہٹ, یہ ہو جائے گا ہماری عورتوں کو کدھر لے کے جا رہے ہیں, اب ہماری تجارتیں بند ہو جائیں گی, اب ہمارے اوپر تنقید ہوگی. آپ اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ یاد کریں, آپ نے حق راستہ اپنانا چاہا اور لوگوں نے آپ کو اتنا ڈرا دیا کہ آپ گھبرا کے گھر بیٹھ گئے. ہوتا ہے ایسا آپ لوگوں کے ساتھ؟ آپ سوچیں اگر آپ اس دن ان کی اس بات پہ بیٹھ چکے ہوتے تو آج ہدایت کا یہ سورج آپ کی زندگی میں چمکتا, اور آپ میں سے ہر ایک کسی نہ کسی جگہ ضرور آزمایا جائے گا. یقین کریں ہمارے اسکول میں آنے والے کئی لوگ اچانک آنا رک جاتے ہیں, کسی فتنے کا شکار ہو گئے. ایک بوڑھی اماں مجھے یاد ہے, اتنی لمبی تھی دروازے سے نہیں گزر پاتی ہوں گی, اور آئی کسی رمضان کے پروگرام میں, ایسے ہی کسی نے بلایا, پھر وہ روز آ کے بیٹھ گئی. اتنی ان پڑھ عورت تھی, اس کے بعد جو کتابیں بھی لے گئیں, بہت اتنی خوش آ کے بیٹھے, مجھے تو اب بھی ملا, سب ملا, یہ ملا. ایک دم اماں غائب ہو گئیں. اب کدھر گئیں؟ اماں کو ڈھونڈو ڈھونڈو گلی محلہ. خیر قصہ مجھ سے ایک دن کسی ہمارے ساتھی کو مل گئیں کسی بس اسٹیشن پہ یا کہیں بھی باہر مل گئیں. کیا حال ہے اماں؟ ٹھیک ہے. کدھر آپ کیوں آتی؟ رہن دے میں نہیں جاندی. ہوتے کسی میں نام نہیں لیتی, کسی دیندار نے ان کو ہم سے بھگا دیا. نہ نہ نہ, وہ تو تمہاری سوچ بدل, وہ پیار بڑا کرتے ہیں, بندہ ان کی باتوں میں آ جاتا. اعوذ باللہ. تو پھر ڈانٹے. یاد رکھیے ہدایت کا سورج جتنا مرضی چمک رہا ہو, آپ آنکھیں بند کر لیں, آپ کے نصیب میں اندھیرا. مکہ کو دیکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی, پیارا نور, جس کو آپ نور مجسم نہ کہیں نور ہدایت تو کہہ ہی سکتے ہیں. جس شہر میں اللہ کا نبی موجود ہو, اپنے اوپر لیجئے, حوصلوں میں اللہ کے نبی آ جائے اور ادھر ہی رہتے ہوتے تو حوصلوں کی کیا شان ہوتی, کیا اس کا مقام ہوتا. لیکن باہر والے آ کے حوصلوں میں آ کے اللہ کے نبی سے فیض لے جاتے اور یہاں والے بیٹھ کے ویسوں میں پڑے ہوتے. آج ہم یہی کرتے ہیں حدیث کے ساتھ. نبی نہیں ان کی حدیث تو ہے نا, نبی نہیں ہے لیکن اس کے دیا ہوا اللہ نے جو ان کو قرآن دیا وہ تو ہے نا. جو معاملہ آج ہم قرآن اور سنت سے کرتے ہیں واللہ ہی وہی معاملہ ہمارا اللہ اور اس کے رسول سے ہوتا ہے. تو لہٰذا اللہ کے نبی کے خلاف جب باتیں ہوتی تھیں گھروں میں اور مخالفت اتنی زیادہ کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر اس شخص کو ملتا کہ اس کام سے, تو اللہ نے اس صورت میں نیکی اور بدی کا فرق بتایا. یعنی ہر صورت کا ایک تھیم ہے نا, تو اس صورت کا تھیم کیا ہے؟ فل ہمہا فجورہا وتقواہا, نیکی اور بدی کا فرق بندے کے اندر بدیت کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پور کر دیا آپ کے میرے اندر گڈ ڈیڈز کرنا یا بیڈ ڈیڈز. میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں صحیح کیا اور غلط کیا. ابھی آیت کے ساتھ میں آپ کو ایک مثال دوں گی, بھول گئی تو بلی کا لفظ بولیے گا, پھر میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ اللہ نے یہ کس طرح انسان کی طبیعت میں رکھا ہے. تو یہاں اصل میں یہ مضمون دیا گیا, کوئی بات نہیں, جو بھی آپ کی مخالفت کریں کرنے دیجئے, جن کی فطرت سلامت ہوگی, جن کے اندر نیکی کا اور بدی کا فرق ہوگا, وہ ایک دن ضرور آپ کی دعوت پہ لبے کہیں گے. اور یہ ہوا 13 سال میں, وہ لوگ جو شروع میں دشمن تھے بعد میں آپ کے دوست بن چکے تھے, پھر برے انجام سے بھی ڈرایا گیا. آپ دیکھیں گے نا تو اس پوری سورت کے دو حصے ہیں, شروع سے لے کر آیت 10 تک اور دوسرا 11 سے آخر تک. پہلے حصے میں 3 باتیں سمجھائی گئی ہیں, لکھ لیجئے, کیونکہ جب آیت شروع ہو جاتی نا پھر میرا دل کرتا ہے آپ آیت کو انجوائے کریں, تو خلاصہ پہلے ہی لے لیں. پہلی 10 آیتوں میں 3 باتیں ہیں. نمبر 1, سورج اور چاند, رات اور دن, آسمان اور زمین, سب ایک دوسرے سے مختلف ہے نا, اپوزٹ ہے نا. زمین نیچے, آسمان اوپر ہے, سورج دن کا, چاند رات کا, یعنی یار اپوزٹ جینڈرز کہہ لیجئے, اس کے باوجود یعنی ایک ہی دنیا میں رہ رہے ہیں, نہ جھگڑا نہ اختلاف. کبھی آپ نے سورج چاند کی لڑائی سنی؟ تو ساس بہو کیوں سنتے ہیں؟ کبھی آپ نے رات اور دن کی جھگڑے سنے؟ تو شوہر بیوی کے جھگڑے کیوں بڑے عام ہیں؟ کبھی سنا آپ نے آسمان نے زمین کو طلاق دے دی, جاؤ میری جان چھوڑو, کب سے مسلط ہو مجھ پہ؟ یعنی مخالفتوں کے ماحول میں جینا سیکھو, ہر ایک تمہاری مرضی سے نہیں جیے گا, سب اپنی اصل میں مختلف ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں تو دوسری بات ہوگی. ٹھیک ہے, اسی طرح اس سے یہ سبق سکھایا گیا کہ نیکی اور بدی بھی دو مختلف موٹیوز ہیں, دونوں کے نتائج مختلف نکلیں گے. بڑا اہم نقطہ ہے, آپ دنیا میں نیکیاں کریں, ڈیفینیٹلی ریزلٹ ول بی ڈفرینٹ, اس سے کہ آپ دنیا میں گناہ کرتے ہیں تو پھر سیم نتیجہ نکلے. ہمارے زبان میں ایک محاورہ دیا جاتا ہے کہ گیہوں بیج کر چاولوں کی سب فصل کی امید رکھنا بےوقوفی ہے. جو بیج ڈالیں گے ایز یو سو یو ول ریپ, کچھ اس طرح کا محاورہ ہے نا, جو بیج ڈالو گے وہی کاٹو گے. تو یہ ایک دوسرا نقطہ سمجھیے, آپ کی میری ذات سے دنیا میں نیکی پھیل رہی ہے تو ہمارا رزلٹ الگ ہوگا, دنیا میں بھی الگ ہوگا. اور اگر آپ کی میری ذات سے شر فساد پرابلمس کھڑے ہو رہے ہیں, ہم کسی کی زندگی جیرن کر رہے ہیں, ہم انسانیت کو دکھ دے رہے ہیں, تو ہمارا دونوں میں نتیجہ بالکل فرق ہوگا. ایک اور چیز جو اس میں پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ نے نفس انسانی کو جسم قوتیں ذہن یعنی ساری سکلز دے کے آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ اب جو مرضی کرو. مثلا عقل دے دی, اب عقل کا استعمال جو مرضی کرو, جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں عقل کے گھوڑے دوڑاؤ, نہیں. اسی طرح اللہ نے آنکھیں دی تو خالی نہیں چھوڑ دیا, بلکہ کیا کہ انسان کے اندر ایک چیز الہام کی ہے. الہام کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں لوگ ایک جملہ بولتے ہیں سکس سینس, سنی بھی چھٹی حص. ابھی آیت آئے گی تو وہاں شاید میں اچھے طریقے سے بتانے کی کوشش کر سکوں. یعنی ہر بندے میں اچھے اور برے کا فرق اللہ نے ڈالا ہے. اور آخری بات اس پہلے 10 آیتوں میں کیا ہے کہ انسان کو چونکہ اللہ نے ارادے کی طاقت دی ہے نا, ول پاور, یو کین ڈیسائیڈ اف یو وانٹ ٹو گو ٹو مسجد یو کین گو, اور اگر آپ کو جانا ہے اف یو وانٹ ٹو گو ٹو مال یو کین گو. ہے نا آزادی, آپ سب اپنی مرضی سے آئے ہیں نا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے بچیوں کو مائیں لے آئی ہوں, بال فرض, لیکن پھر بھی چلیے آزادی تھی نا ایک حد تک. تو اپنی آزادی کے حق کو استعمال کر کے جب آپ اور میں اچھا کام کرتے ہیں نا, اس کا یہ اجر ہے. ہمارے اندر برائی کی بھی طاقت ہے, برائی میں بہت انکلائنیشن ہے, بٹ اللہ کے لیے جب ہم اپنی اس برائی کو چھوڑتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. آپ کا میرا کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اپنے اندر خیر کو ابھاریں اور بیڈ کو چھپا دیں, چپ چپ ابھی پیچھے ہو جاؤ. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آیت 11 سے اینڈ تک تاریخی واقعات. اور آپ صورتوں میں دیکھ رہے ہیں, ہر صورت میں قوم عاد اور سمود کا ذکر کہیں نہ کہیں آ رہا ہے. ادھر بھی آپ کو قوم سمود کی بات سمجھ آئے گی کہ کیسے انہوں نے اپنے وقت کے رسول کے ساتھ نافرمانی کی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ کچھ ایسا کر رہے ہیں تو ڈونٹ وری, ایسے لوگوں کو اپنا انجام دیکھ لینا چاہیے کہ کیسے نبیوں کے ساتھ انہوں نے برائی کی کوشش کی, لیکن آخر نتیجہ کیا ہوا کہ پوری قوم جو تھی تباہ کر دی گئی. اور آپ دیکھیے کہ سمود کا نام لے کر بالکل وہ کردار دکھایا جو اس وقت قریش مکہ ادا کر رہے تھے, تو سننے والے سمجھنے والوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. تو یہ چند چیزیں تھیں. اب اگر ہم آیتوں کے ساتھ چلیں, دیکھنے میں بڑی مختصر صورت ہے, اونلی 15 آیتیں ہیں, لیکن یقین کریں اس کے اندر ایک سمندر چھپا ہوا ہے. اگر آپ نے اپنے اندر کی سکلز کو ابھارنا ہے کہ میرے اندر کیا خوبی ہے یا اندر سے میں کیا ہوں, تو انشاءاللہ یہ صورت آپ کو فائدہ دے گی. دیکھتے ہیں ترجمے کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا یغشاها والسماء وبناها. 5 آیتیں ہیں. دیکھیے کس کس چیز کی قسم, سورج اور اس کی دھوپ کی قسم. سورج کے ساتھ جڑی بھی ہے نا دھوپ, جیسے سبلنگ ہوتا ہے ماں کے ساتھ بچہ, تو سورج کے ساتھ دھوپ. چاند کی قسم جب کہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے. کیسے پیچھے آتا ہے؟ سورج آ رہا ہوتا ہے تو چاند آ رہا ہوتا ہے. والنہاری اذا جلاها, اور دن کی قسم جب کہ وہ سورج کو نمایاں کر دے. واللیل اذا یغشاها, اور رات کی قسم جب کہ وہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے. والسماء وما بناها, اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا. بتا سکتے ہیں یہ آخری قسم کس کی ہے؟ اللہ کی قسم ہے, کیونکہ اللہ نے آسمان کو تھاما ہوا. پورے قرآن میں اللہ کی قسم ویسے ڈائریکٹ نہیں آئی, لیکن اس طرح بات آ گئی ہے. اور کس کی قسم؟ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا, اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا. وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات. تو دو دفعہ اللہ کی ذات کی قسم ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, اور نفس انسانی کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا. یہ ہموار کرنے والا کون ہے؟ اللہ. 7 آیتیں صرف قسم پہ. مکی صورتوں کا حسن کیا تھا؟ بات کو موقت کرنے یعنی کنفرم کرنے، اس کو زیادہ منوانے کے لیے قسمیں کھائی جاتی تھی. 7 آیتیں میں نے نہیں ابھی تک دیکھیں گے کس صورت میں تھی اور کس طرح کی بات تھی. لیکن ہے کیا قسم کا جواب کیا ہے؟ فل ہمہا فجورہا و تقواہا. پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی، پھر ہوگا کیا؟ قد افلح من زکاہا، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا. وقد خاب من دساہا، اور ناکام ہو گیا وہ جس نے اس کو دبا دیا. یہ ہے جواب قسم. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی مختلف چیزوں کی قسمیں کھا کر جو بات بتائی وہ کیا؟ فل ہمہا فجورہا. لفظ الہام سنتے ہو تمہیں؟ مجھے الہام ہوا ہے، یہ وہی لفظ ہیں. اور فجور کا لفظ سنا ہے؟ کفر و فجور، فجرہ سے. کیا پتہ چلا؟ ان ساری چیزوں پہ ذرا سا غور و فکر کریں گے تو آپ کو بہت کچھ ملے گا. پہلی بات دیکھیے، شروع میں جو قسمیں ہیں نا، ہر چیز اور اس کے نتیجے کی قسم ہے. جیسے میں نے پہلے میں آپ کو بتا دیا کہ وشمسی ودوہاہا، سورج نکلتا ہے پھر ہی دھوپ آتی ہے نا. اور یہ جو دوہاہا کا لفظ ہے نا، اسی سے لفظ دوہا ہے. صلاۃ الدوہا کب ہوتی ہے؟ صبح کے وقت، بالکل جب دن چڑھتا ہے سورج نکلتا ہے. چاشت اور زحا، یعنی یہ مختلف نام ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ، ٹھیک ہے. سورج آئے گا تو دھوپ آئے گی، یہی مطلب ہے. نیکی کرو گے اس کی خیر آئے گی، پوری سورت کا تھیم ہی یہ ہے. چاند آئے گا تو ٹھنڈک آئے گی، روشنی آئے گی. اور اگر تم گناہ کرو گے تو اس کا وبال پڑے گا. یہ بہت بیوقوفی ہے کسی انسان کی، یا نہ سمجھی ہے وہ یہ سوچے کہ میں جو کر رہا ہوں نا، اس کا کوئی اثر نہ مجھ پہ پڑنا ہے، نہ میرے بچوں پہ، نہ میرے گھر والوں پہ. یہ خام خیالی ہو سکتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ چاشت کے وقت، یعنی بالکل جب سورج چڑھتا ہے نا، سن رائز کا بالکل ابتدائی وقت، جب سورج چڑھ کے ابھی کرنیں نہیں ہوتی، اس وقت آپ دیکھیں کہ سورج اتنا چمکتا نہیں ہے. لیکن چاشت کون سی ہوتی ہے؟ جب 9-10 بجے ہمارے خیال میں بالکل کرنیں بن جاتی ہیں، ایسے اوپر جاتا ہے اور پورا دن چڑھتا ہے. اس میں صرف روشنی نہیں ہوتی، گرمی بھی ہوتی ہے. تو سورج کے ساتھ دوہا ہا کا لفظ جب لگا تو کیا پتا چلا؟ کہ سورج کی روشنی اور اس کی حرارت. کیا پتا چلا؟ کہ اثرات کسی بھی چیز کے. پھر آپ دیکھیے کہ دوسری چیز یہاں کیا ہے، والقمری ذا تلاہا. چاند کب آتا ہے؟ جب رات آتی ہے. سورج چھپ جاتا ہے، چاند آ جاتا ہے. ساری رات سورج کی روشنی چھپی رہتی ہے. اس کیفیت کو کیسے بیان کیا؟ کہ رات سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، کیونکہ رات کی اصل حقیقت سورج کا افق سے نیچے اتر جانا ہے اور روشنی پہنچ نہیں سکتی دنیا میں، تو اندھیرا ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جو تیسری چیز اس میں ہمیں سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے؟ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، آسمان اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا. اس کو پڑھ کر تو واقعی دل میں ایسے عجیب سا خیال آتا ہے. آپ نے اس، یا ہم میں سے جس نے بھی اپنا گھر بنایا ہو، چھتیں بناتے ہیں نا، پھر چھت بنا کے چھوڑ دی، اس کے برد گرد دیواریں بھی ہیں، کبھی آپ نے سوچا یا سنا کہ بغیر دیواروں کے چھت بن گئے؟ ہینگنگ برج ہے امریکہ میں، کہتے ہیں اس کے نیچے کوئی دیواریں نہیں، لیکن اوپر روپس ہیں، یعنی ٹائٹس کے ساتھ، جیسے انہوں نے سٹرنگز ہوتی ہیں نا، کوئی میگنیٹک فیلڈ قائم کرتے ہیں، یا لوہے کی اوپر ایک پول ہے اور اس کے اندر سے اوپر سے سٹرنگز آتی ہیں، تو نیچے سے لگتا ہے کچھ نہیں ہے اس پول کے نیچے، اور دریا کے اوپر پول بنا ہوا ہے، تو اس کا نام ہینگنگ برج ہے. لیکن وہ ہینگنگ نہیں ہے، اوپر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو، چھت کی طرح میں نے اس کو زمین پہ کھڑا کیا. آپ کو کبھی آسمان کی دیواریں دیکھی ہیں؟ یہ کیسے، ایک کیپ نہیں ہے، ہاف ہیلمٹ، مجھے ہیلمٹ سے سمجھ آتا ہے، سامنے کر لیں تو منہ کے آگے آ گیا، پیچھے کریں تو ایک دوسرے پہ اوور لیپ ہو جاتا ہے. اسی طرح زمین اور آسمان ایک دوسرے پہ. اور ماں کا لفظ آیا ہے، ماں بناہا وما تحاہا وما سواہا. کیا پتہ چلا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز، ماں غیر عقل کے لیے بولتے ہیں، کیا پتہ چلا کہ اللہ نے جو دنیا میں اتنا کچھ کیا ہے، من جلسینی کا ماں یعنی جاندار اور بے جان سب کا اس میں بات کی گئی ہے. کیا خلاصہ ہے ساری بات کا؟ کہ اللہ نے انسان کے اندر خیر اور شر کو چھپا کے رکھا ہے. آپ دیکھیے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، اس وقت فوری تو نہیں پتہ چلتا، کچھ عرصے کے بعد اس کی ہیبٹس، اس کی باتوں سے ماں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ ایکٹیو ہے کہ نہیں، بعض دفعہ شروع میں پتہ بھی نہیں چلتا بچے ڈیف ہوتے ہیں, کبھی کبھی بول نہیں پاتے, خوبیاں ان کی بعد میں کھلتی ہیں. اسی طرح یاد رکھیے, فرعون بھی کسی ماں کے پیٹ سے ہی آیا تھا, ابو جہل کو بھی ایک ماں نے پیٹ میں رکھا تھا, اور ابو بکر اور عمر کو بھی ماں نے پیٹ میں رکھا تھا, ابراہیم بھی ایک ماں کے بطن سے ہی آئے تھے. اگر ماں کے پاس چوائس ہوتی اور ماں کو پہلے سے پتا ہوتا کہ جو بچہ دنیا میں آنے والا ہے میرے وجہ سے وہ بدبخت بنے گا, تو ماں اس کو پہلے سے وارڈ نہ کرا دیتی؟ وہ چور ڈاکو زانی, آج دیکھیں بڑے سے بڑے ہائی جیکر ٹیررسٹ, آج بڑے بڑے فتنے پھیلانے والے لوگ بھی آخر ماؤں کے پیٹ سے ہی آئے ہیں نا, ماں کو خود نہیں پتا ہوتا. کبھی وجوہات ظاہری ہوتی ہیں, کبھی نہیں بھی ہوتی, لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے وہ کیا ہے کہ ہر بندے کے اندر خیر ہوتی ہے اور ہر بندے کے اندر شر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ادھر جو باتیں کر دی کہ میں نے ان کو جسم دیا, سب کچھ کر کرا کے جو خوبیاں بیان کی کہ میں نے ایک انسان کو پوری طرح سے کمپیکٹ فارم میں پیدا کیا. آپ دیکھیے, ہم دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, چکھتے ہیں, چھوتے ہیں, سونگتے ہیں, پانچ حصے ہیں جس کو فائیو سینسز کہتے ہیں, خواص حمزہ, ٹھیک ہے. اب آپ ان سب کا تناسب دیکھیے, ہم کس حد تک دیکھ سکتے ہیں, دیٹ از اوکے. میں مثال اپنے اوپر لوں کہ اگر میں اس دیوار کے پیچھے بھی دیکھ سکتی تو یہ میرے لیے خیر نہ ہوتی, کیونکہ اس کمرے میں جو ڈسٹریکشنز ہیں مجھے وہ بھی دکھتی. آپ کے میرے کان ایک خاص حد تک سن رہے ہیں, اس سے تیز ہو جاتے تو ہو سکتا ہے نیچے ابھی آتے ہی جو ہم میوزک سن رہے تھے وہ بھی سنتے رہتے, اور اگر ہماری کانوں کی تناسب کم کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے آپ میرے مائک یوز کرنے کے باوجود نہ سن سکتے. ایسی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک ریشو پرپورشنل کے ساتھ دی ہے, سمیٹریکل بیلنسڈ ہے, ہر چیز اپنے حساب سے دی بیسٹ ہے. پھر آپ دیکھیں یہ تو فائیو سینسز وہ تھے جو ظاہر ہوتے ہیں, سامنے دکھتے ہیں, لیکن اندر کیا ہے, عقل, فکر, استدلال یعنی چیزوں سے نتیجے لینا, دلیلیں لینا, خیال, بیٹھے بیٹھے خیال آ جاتا ہے, پھر میموری, حافظہ, آپ ایک دفعہ پڑھتے ہیں آپ کو یاد ہو جاتا ہے, ایک دس دفعہ پڑھتے ہیں اس کو یاد نہیں ہوتا. پھر اس طرح دو چیزوں میں ڈفرینشیٹ کرنا, قوت تمیز جس کو کہتے ہیں, ہے کہ نہیں ہم سب میں. پھر آپ دیکھیے ایک اور اندر قوت ہے, قوت فیصلہ, ڈیسیژن پاور, کرے نہ کرے, کسی کی اسٹرانگ ہوتی ہے کسی کی نہیں. پھر ایک اور اندر ہمارے فورس ہے, قوت ارادی, ارادہ کرتے ہیں پھر توڑتے ہیں, کچھ بڑے کچے ارادوں کے تو روز ہی کہتے ہیں وقت پہ آئیں گے پھر نہیں آتے, کچھ ہوتے ہیں وہ روز ہی کہتے ہیں کہ بس آج کے بعد میں نے میٹھا نہیں کھانا پھر کھا لیتے ہیں, ہے نا, تو قوت ارادی فرق ہے نا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ رکھا ہے. آپ کبھی اس ٹاپک پہ پڑھ کے دیکھیں, آئی کیو لیول پڑھا کبھی اس کو؟ دنیا میں بہت تھوڑے لوگ ہائی آئی کیو کے مالک ہوتے ہیں, اور مزے کی بات دیکھیے کہ سکسیسفل جو بہت سارے لوگ ہیں نا, ان میں بہت ساروں کا آئی کیو لیول 100 پہ نہیں ہوگا, وہ محنتی ہوتے ہیں, ان کے اندر کچھ اور خوبیاں ہوتی ہیں. یہ سارا ریشو پرپورشن ہمارے اس جسم کا کس نے سیٹ کیا ہے, وہ ماں سب واہ. آپ ماں کو کہتے ذرا یہ سارا کچھ کر کے بھیجو, اتنے ڈب کھڑبے بچے پیدا ہوتے, بے وقوف اور بردو اور پاگل پیدا ہوتے, یا ایکسٹرا جینیس. دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں اوور اسمارٹ, اوور ایکٹیو, اوور ریئیکٹیو. اتنا عجیب و غریب کمبینیشن ہونا تھا, ایک گھر میں چار بچے رہ ہی نہیں سکتے تھے اگر ماؤں نے اندر کی بھی چیزیں بنائی ہوتی. یہ اللہ کی سنت ہے, یہ اللہ کا کام ہے. وہ نفس و ماں سواہا, یہ نفس میرا آپ کا وجود, ناک کتنی ہے, جتنی ہونی چاہیے. سوچیے ذرا ہماری ناک ہاتھی کی طرح لمبی تھوتنی ہوتی, کان ہمارے ہاتھی جتنے بڑے بڑے ہوتے, پاؤں ہمارے, چلے میں اکثر پاؤں کا سوچتی ہوں, اگر ٹانگ لمبی ہے, جیسے آپ دیکھیے کہ موسٹلی ہم زیادہ چوڑی چیز کو اسٹیبل سمجھتے ہیں نا, جیسے اب یہ ٹیبل ہے تو اس کی یا تو چار ٹانگیں ہیں, یا اگر دو بھی ہوتی تو ہم اس کے نیچے ایک لمبا راڈ لگاتے تاکہ یہ لڑکے نا. ہمارے پاؤں کتنے ہیں, ایک فٹ. اگر ہمارے پاؤں بھی اتنے کو لمبے ہوتے کہ ہم بیلنس ہوتے, گاڑی میں کیسے بیٹھتے, بستر پہ کیسے سوتے, وضو کیسے کرتے, امیجن کیجیے کہ ہمارے پاؤں چپو کی طرح لمبے لمبے ہوتے, اور اگر ہوتے ہی نا تو سیدھی ٹانگ پہ کبھی ادھر گرتے کبھی ادھر گرتے. یہ ہے نفس و ماں سوا, ہر چیز ظاہری اور باطنی, ویری گڈ ریشو اینڈ پروپورشن. میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتی ہوں, کھانا کس عورت کے ہاتھ کا مزے کا ہوتا ہے آپ کو پتا؟ یہ آج آپ کو ایک نسخہ بتا کے جانے لگی ہوں. ایک ہی پیاز لہسن ٹماٹر ہمارے کلچر میں ڈلتا ہے نا, ہر کلچر کا ایک مین انگریڈینٹ ایک ہی ہوتا ہے, جیسے کسی کی بات ہے وہ کہتے ہیں پاکستانی کھانے کا مطلب کیا ہے, پیاز مرچی اور آئل, تین چیزیں از اکول ٹو پاکستانی ڈش. اب ہے تو بات سچ, ہم سب سے پہلے پیاز سے کھانا شروع کرتے ہیں نا. کیا وجہ ہے ہر عورت کے ہاتھ کا کھانا فرق ہوتا ہے؟ بریانی آپ 10 عورتوں سے پکوائیں, سیم چیزیں دے دیں ان کو, ریشن اینڈ پرپورشن. میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں کہ کھانا چڑھاتے وقت اور اتارتے وقت یہ دو ٹائم ہے ٹیسٹ کے, باقی تو ایوی محنتیں کرتی ہیں عورتیں, کوئی فائدہ نہیں ہے دو گھنٹے پکانے کا, 15 منٹ میں پکائیں. اگر آپ کا ریشو پرپورشن ٹھیک ہے آپ کا کھانا ٹیسٹی ہوگا. اور پیار سے پکائیں, یہ ایک بہت بڑی ٹپ ہے, جو پیار سے پکاتا ہے اس کے اندر ایک لذت ہوتی ہے, ٹیسٹ ہوتی ہے. اور جو بڑبڑاتا ہی رہتا ہے, جو پھر پکانا پڑ گیا تو پھر وہ تو مزے کا نہیں ہوگا. لیکن ہمارے کھانوں کا ٹیسٹ کبھی زیادہ کبھی تیز, یہ کھانے میں نمک کیوں تیز ہو جاتا ہے؟ کیونکہ وہ مسواہ نہیں ہوتا. بات سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ کی ہستی اتنی پیاری ہستی ہے کہ اس نے ہمیں پورا بیلنسڈ بنا دیا. اور یہ تو پھر وہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے. کبھی آپ مائکروسکوپ کے اندر سے انسان کو دیکھیے, چلے مائکروسکوپ چھوڑیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بچا کے رکھے اور مجھے بھی. کیا ہوتا ہے, MIR ہوتی ہے, MR ہوتی ہے, کبھی کرتے کراتے تو اس کو اسکرین میں خود کو دیکھیں. کئی جگہ تو میں نے سنا دکھاتے بھی ہیں, ایک ایک جوڑ ہمارے جسم کا وہی ہے جہاں ہونا چاہیے, ایک ایک انتڑی, ایک ایک نس. 19 سے 20 آپ کی یہاں پہ ہوتی ہے, یعنی ہماری ایک ساتھی ہے تو اس کو بیک بون کا کئی سال سے پرابلم ہے. اندر کھاتے نکلا کیا کہ اس کے جو وہ موہرے ہوتے ہیں نا اسپائنل کارڈس کے, تو اس کے کسی ایک موہرے کے اندر, جس طرح آپ کی زبان میں میرے کہتے ہیں دراڑ پڑی, اور اس کے قریب سے کوئی ہلکی سی بلڈ وین جو پتلی سی ہوتی ہیں وہ اس کے اندر آ کے دب رہی ہے, اتنی باریک جو کہتے ہیں کہ شاید یہ سر کے بال سے بھی زیادہ باریک ہوگی. تو وہ چونکہ اس سے دب رہی ہے نا, تو بلڈ سرکولیشن رک رہی ہے, تو اس کا کبھی یہ حصہ نم ہو رہا ہے, تو کبھی ادھر خون نہیں جا رہا اور وہ گر جاتی ہے. وَنَفْسِهِ وَمَا سَوَّاهَا, صرف اپنے آپ کو دیکھیں آئینے میں, پھر بتائیں جس رب نے آپ کو مجھے اتنا پیارا پیدا کیا, کیا وہ ہمیں آنکھ میں ڈالے گا؟ اور کیا اس کو ہماری فکر نہیں ہے؟ فکر ہے. اور اس سواہا کی ایک اور بات نوٹ کیجیے, سواہا کیا ہے کہ ہر بندے کے اندر اللہ نے توحید کا رنگ ڈال دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا, میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو حنیف پیدا کیا, صحیح الفطرت. پھر شیاطین آ کر اس کو اس کے دین سے پیچھے کرتے ہیں اور ادھر ادھر ڈال دیتے ہیں, اور ان پر وہ چیزیں حرام کر دی جو میں نے حلال کی تھی. یعنی شیطان ہے جو آ کے اللہ کی دی ہوئی اس بانڈ کو بدلتا ہے. یہ مسند احمد کی اور مسلم کی روایتیں ملتے جلتے الفاظ ہیں. کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے پرفیکشن میں پیدا کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین ترکیب پہ پیدا کیا ہے. ہم تو خود بھی اپنے آپ کو ویسا بنا نہیں سکتے, کبھی میک اپ کر کے دیکھیں, کبھی 100% ایک جیسا میک اپ نہیں ہوگا دونوں آنکھوں کا. صرف آپ اپنے آدھے ہونٹ پہ دوسری طرف کی شیپ دیکھیں, 19% کا فرق ضرور ہوگا. کبھی فاؤنڈیشن تیز کر لیں گے, کبھی کچھ تیز ہوگا. ہم اپنی شکلیں بھی خود نہیں صحیح, بنی ہوئی کو بھی نہیں صحیح چلا سکتے. کہاں اللہ کی ذات نے آپ کو مجھے کیسے دیکھے, اپنے دونوں ہاتھ دیکھے, فنگر پرنٹس دیکھیے. ذرا پیچھے پڑ چکے ہیں ہم سورۃ قیامہ میں پور کے, ہم تو اس پہ بھی قادر ہیں کہ اس کی پور پور کو درست کر دیں. تو پہلے اس بات کو محسوس کر کے اللہ کا شکر ادا کریں. ہلکی سی چینج آتی ہماری باڈی میں, ہم ہینڈی کیپ ہو سکتے تھے. آپ کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جن سٹیپ سے گزرا ہوتا ہے نا, صرف چند سیکنڈ کے لیے اگر ایک جین ادھر سے ادھر ہو جائے نا, تو ہماری ناک پیٹ پہ اگ سکتی ہے اور یہ آنکھوں کی جگہ صرف ہول رہ سکتے ہیں. اتنا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے بیچ میں اس پریگننسی کے کچھ منتھس, ماں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. ہر بچہ اسمبل ہو کے ایسے مارا جیسے کسی فیکٹری سے آتا ہے. ونفس وما سواہا, چلیے اب اصل بات پہ آ رہے ہیں جو سورت کی جان ہے. فالہمہا فجورہا وتقواہا, یہ اصل میں آپ اور میں اپنے آپ کو پڑھ رہے ہیں. اور آپ کو پتہ مجھے آج یہ باتیں کرتے ہوئے کیا یاد آ رہا ہے؟ آل انسان, ہمارا ایک سال کے پورے دورے قرآن 30 دن ہم نے اندر سے انسان کو کھنگال مارا تھا. الانسان, انسان کیا ہے, ہر دن ایک ویڈیو دیکھتے تھے ماشاءاللہ, جس میں انسان کے اندر کی ترکیبیں, کبھی آنکھ, کبھی ریسپریٹری سسٹم, کبھی نروس سسٹم اور کیا کچھ. اللہ نے آپ کو مجھے اپنے اندر غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ میں نے اندر الہام کیا, کس کو, نیکی کو, اور فجور اور تقوی, دونوں چیزیں. یعنی انسان تضادات کا مجموعہ ہے. اندر دونوں ریسپٹرز موجود تھے، لیکن کچھ اس کو دبا کر ابو بکر صدیق بن گئے اور کچھ اس کا اظہار کر کے ابو جہل بن گیا. بات سمجھے؟ اندر دونوں چیزیں موجود ہیں. جیسے آج کل آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا کہ ہر بندے کے اندر کینسر کے جراثیم ضرور ہوتے ہیں، کچھ کے ڈارمنٹ ہوتے ہیں، چھپے ہوئے چھپے رہتے ہیں ساری عمر، دنیا سے وہ چلا جاتے ہیں عام طور پہ جی کے، کچھ کے وہ کسی بھی وجہ سے اوپر آ جاتے ہیں. یہاں فلحمہا فجورہا و تقواہا سے کیا پتا چلتا ہے؟ آپ کے میرے اندر، ہر بندے کے اندر دونوں موٹیوز ہیں. اور الہام کا لفظ ہے نا لحم سے، عربی میں لحم کس کو کہتے ہیں پتا؟ نگلنا. تو لحم کہتے ہیں نگلنے کو. عرب لوگ کہتے ہیں لحم الشیئن ولتحمہ، فلاں شخص نے اس چیز کو نگل لیا. فالو کرنا انگلش میں اگر آپ لکھ رہے ہیں تو. الحمتہ شیئن کہتے ہیں، شیئا کہتے ہیں، میں نے فلاں چیز اس کو نگلوا دی، یعنی اس کے حلق سے اتروا دی. اب یہاں سے آپ ذرا سوچئے، الہام کا لفظ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے کوئی تصور یا خیال بندے کو نگلوا دیا گیا ہے. سمجھ گئے؟ ہر بندے کے اندر یہ چیز آ گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ نیکی یا بدی. سمپل سی بات کیا ہے، مشکل لفظ میں نہ ڈالوں نا، ہر بندے کے اندر نیکی اور بدی کا رجحان ہے. رجحان کو کیا کہتے ہیں؟ انکلائنیشن. رجحان مین جس چیز کی طرف آپ مائل ہو جاتے ہیں، آپ کی اس کے اندر توجہ ہوتی ہے. اللہ نے ہر بندے میں نیکی اور بدی کے رجحان رکھے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو ہر انسان خود اپنے اندر محسوس کر سکتا ہے. بس آپ دیکھیے کہ سوسائٹی میں آپ نظر ڈالیں تو آپ کو موسٹلی چار قسم کے لوگ ملتے ہیں. اس سے آپ کو سارے کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. نمبر ایک، ورسٹ پیپل. مثلاً دنیا کے ہر کلچر اور مذہب میں سب سے لو کیلیپر کے لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ کرمنلز، چور، تھیوز اور ڈاکو، لٹیرے، طوائفیں، پروسٹیٹیوشن کرنے والی عورتیں. یعنی آپ کسی بھی مذہب کے رنگ میں دیکھیں آپ کو وہ بیڈ پیپل دکھیں گے، ورسٹ پیپل. ہم جن کے بارے میں کہتے ہیں یہ کبھی خیر پہ نہیں آئیں گے، ان کے پاس کوئی اچھی بات نہیں، لیکن آپ کبھی کسی طوائف کے پاس بیٹھیں، اللہ نہ کرے کہ کسی اور سوچ کے ساتھ جائیں، اگر صرف آپ انسانیت کے نام پہ دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ وہ آپ سے نیکی کی بات سن کے ٹپ ٹپ روئیں گی. وہ کہیں گے یہ بتائیے کہ ہم تو معاشرے کی بڑی رسوا اور بدنام عورتیں، تو جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ اتنے شریف زادے کیسے ہو گئے؟ اور پوچھے ان سے کہ ہمیں کوٹھے پہ بٹھایا کس نے تھا؟ کبھی کڈنیپڈ وومن ہوتی ہیں، اغوا شدہ، حالات کا شکار. کیا پتہ چلا کہ وہ سسٹر، سسٹر اس لیے کہہ رہی کہ وہ عورت ہے، سسٹر جس کو سوسائٹی ہمیشہ بری نظر سے دیکھتی ہے، اس کے اندر بھی خیر کا جذبہ ہے. فلحمہا فجورہا و تقواہا. اور اس کے لیے خیر کیا ہے؟ مثلا وہ کہیں گی ہم نے کہیں پانی کی سبیل لگوا دی، ان کے لیے یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. ہم رمضان کے مہینے میں دھندا نہیں کرتے، محرم میں نہیں کرتے. یعنی برے سے برے انسان میں بھی نیکی کا جذبہ موجود ہے. بات سمجھ آ گئی؟ چلیے، کسی سوسائٹی کا بہترین کا طبقہ جو اوپر پہ چلتے ہیں، ٹاپ موسٹ، جو علم میں بھی اور عمل میں بہت اچھے ہیں، کسی سوسائٹی کی کریم، شیوخ، علماء، امام کعبہ، حرم کے امام. بات سمجھ آ گئی؟ بہت بڑے انٹلیکچوئلس، دنیاوی بھی پڑھے، یعنی دونوں کو کمبائن کر رہی ہوں، جن کے ساتھ برائی کا تصور بھی کوئی نہ رکھے. آپ کا خیال ہے کیا وہ کوئی برائی نہیں کرتے یا ان سے نہیں ہوتی؟ جذبے اندر ہوتے ہیں، وہ اس کو کل کرتے ہیں. کیا خیال ہے فجر پہ دین والا ایسے اٹھ جاتا ہے، اس کو نیند ہی نہیں آتی، وہ مسکراتا اٹھ گیا، اس کو بھی آنکھیں ملنی پڑتی ہے، وہ بھی بیٹھ کے اس بلا پڑتا ہے. لیکن کیا کیا اس نے؟ قد افلح من زکاہا. فرق کیا ہے؟ اب دونوں ایکسٹریمز پہ جا کے سمجھایا کہ نیکی کا بھی جذبہ ہے، بدائی کا بھی ہے. نیک شخص نے اس کو دبا لیا، بدی والے نے اپنے فجور کو بڑھا لیا. کچھ بچے بڑے نیک گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، کسی بری صحبت میں چلے گئے، کوئی اسکول میں ایسا گینگ مل گیا جو شرابے پیتے ہیں، ڈرگس کا کام کرتے ہیں، اب وہ لڑکا ان کے ہاتھ لگ گیا، کچھ سال بعد پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کسی عالم دین کا بیٹا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ مثالیں سنی ہوئی ہیں نا. بندے کو جو چیز باہر دکھتی ہے نا، وہ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے. اور یہ چیز وہی ہے جو پچھلی صورت میں کیا آئی تھی، وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے، خیر کا بھی شر کا. سورہ داہر میں آتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ٹھیک ہے، آیت 3 ہے سورہ داہر کی. تو آپ نے میں نے اپنے لیے کیا سوچنا ہے کہ میرے خیر کے جذبے واضح ہیں کہ شر کے؟ میں نے شروع میں بلی کی بات کی تھی، یہ جو بات کی جا رہی نا کہ ایون انسانوں کے علاوہ جانوروں میں بھی یہ جذبہ موجود ہے کہ نیکی کیا اور بدی کیا ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ آپ کچن میں کھڑکی کھول کے مرغی دھو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ چکن دھو کے رکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ ادھر گئے، باہر سے ایک بلی جو پہلے سے دیکھ رہی تھی، اس کو خوشبو آ رہی تھی، وہ فوراً کھڑکی کے رستے آئی اور وہاں سے ایک ٹانگ اٹھا کر بھاگ گئی. بعد میں آپ کہتا ٹانگ کدھر گئی، پتا چلا وہ تو بلی صاحب گئی، یہاں نہیں کھا رہی، وہ کہیں باہر کونے میں بیٹھی کھا رہی ہوگی. اچھا اس کو کس نے بتایا وہاں نہ کھاؤ؟ اچھا سیم بلی کو آپ باہر دروازہ کھولیں اور چھوٹے سے برتن میں اس کے پاس دودھ رکھے تو وہ آ کے آپ کے پاؤں کے پاس دودھ بھی پیے گی اور آپ کے پاؤں کو لک بھی کرے گی. فرق کس بات کا ہے؟ اس کو پتا ہے وہ مرغی کی جو ٹانگ ہے وہ چوری کی تھی، وہ میں نے حرام سے لی ہے، اٹ واز ناٹ مائی رائٹ، یہ میں ڈیزرو نہیں کرتی تھی، پر یہ دودھ مجھے اس نے خود دیا. یہ ہے فل خما فجورا ہوا تکوا. ایون جانوروں میں یہ سینس ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو نہیں پتا سود حرام ہے، رشوت حرام ہے؟ یہ جو رشوت روز گھر لے کے جاتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا یہ حرام ہے؟ اوپر لکھا ہوتا ہے الراشی والمرتشی اور نیچے بیٹھ کے کہتے ہیں پہلے بہتاؤ کرو. بلیو می، ایک دو آفیسز میں جانے کا اتفاق ہوا ہے کسی دفتری کاموں میں، میں نے یہ چیز کئی جگہ دیکھی، باہر رشوت چل رہی ہے، اندر دیواروں پہ لکھا ہوا ہے، حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، قائد اعظم کے قول لکھے ہوئے، لوگ رشوتوں کے کام کر رہے ہیں. کہتے چھوڑو جی اس کو کیا ہوتا ہے، آج کے دور میں کون نہیں کرتا. وہ کیا ہوا؟ قد افلح من زکاہا، نہیں، قد خاب من دساہا. وہ اپنی نیکی کے جذبے کو دبا کے، اور کچھ نہیں ہوتا، اللہ نے معاف کرنا ہے. اور یاد رکھیے برائی کا جذبہ بندہ تبھی ابھارتا ہے جب اس کو کوئی لوپ ہول مل جاتا ہے. بابا جی آ کے بچا لیں گے، وہ نظر دیتی ہیں وہ بچا لے گی، اور وہ میں نے عمرے پہ بھی تو جانا ہے، چلو اور گناہ کر لیں، اور حج کریں گے سارے گناہ معاف، اور وہ رمضان بھی آ رہا ہے، کچھ نہیں ہوتا. یعنی انسان کسی جھوٹی امید پہ کام کرتا ہے. دیکھیں نا جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بڑے مشہور لوگ ہیں، ان کے بچے ہیں، وہ ٹریفک کے رولز توڑتے ہیں ہمارے ملک میں. کیوں؟ فلاں ڈی ایس پی بھی ہمارے باپ کا واقف ہے، اور فلاں بھی، کوئی روکے گا تو ہم باپ کا نام دے دیں گے، ہے نا؟ ایسے کسی کے پیچھے امید ضرور ہوتی ہے جب ہم رول توڑتے ہیں. آپ 40 کی بجائے آپ 60 کلو لے دیں سامان ایئرپورٹ پہ، کیونکہ پی آئی اے میں میرے انکل کام کرتے ہیں، اور انکل جی کہیں گے آؤ بیٹا اور بھی لے آؤ کچھ تھوڑا سا، تو پاکستان خالی کر کے جاؤ، ہے نا؟ کسی کی امید پہ گناہ ہوتا ہے، یہ بھی لکھ لیں. ہر بندے کو اپنی فطرت اور طبیعت کے اعتبار سے یہ پتہ ہے کہ میں نے جو کرنا ہے وہ بھرنا ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، تین چار دفعہ تو قرآن میں مجھے بھی یاد ہے یہ کہاں، کہ نئی بوجھ اٹھاتا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا. تو پھر ہم کس کی آس پہ یہ مستیاں کر رہے ہیں؟ کبھی بیٹھ کے سوچے خود کو چٹکی کاٹے، ہم کس کی آس پہ یہ مستیاں کر رہے ہیں؟ اور مستیاں بھی نہیں، ہم لفظ بڑا برا رہ جاتا ہے پھر حرام لفظ کے ساتھ. مستیاں تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہوتی ہیں، ہم تو نافرمانی ہے کہ کبائر کا شکار ہیں. واللہ ہی اللہ کی قسم آج کا مسلمان کبائر کو ایسے لیتا ہے جیسے پان مسالہ، اس سوکے سب کھاتے ہیں، سب لیتے ہیں، سب دیتے ہیں، اور کوئی بات کرے کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں. جو قرآن آپ کے میرے عمل پہ چوٹ نہ ڈالے وہ قرآن ہی نہیں ہے، وہ لوری ہے، وہ دلاس ہے، وہ میٹھی میٹھی باتیں ہیں، وہ میٹھی میٹھی تو پھر بہت ساری ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات کر کے فل ہما فجورا و تقوا یہ کی بات کر دی کہ ہر بندے کو دیا. اور اس میں ایک اور بھی بہت پیارا اینگل ہے، سورۃ طٰہٰ کی آیت 50 میں آتا ہے قرآن میں، الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ھدا. اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت دی، یعنی ہماری شیپ دی، اور پھر راہ بھی دکھائی. اور اس سے کیا مراد ہے؟ ہر نوع کی مخلوق کو اس کا کام سکھا دیا. مثلا سیدھی سی بات ہے، مچھلی کے بچے کو پیدا ہوتے ہی تیرنا کون سکھاتا ہے؟ اور پرندے کے بچے کو اڑنا کون سکھاتا ہے؟ اور شہد کی مکھی کو چھتا بنانا کون سکھاتا ہے؟ اور وہ جو چھوٹے چھوٹے برڈز ہوتے ہیں وہ اپنے گھونسلے کیسے بناتے ہیں؟ ہے کبھی کورس ہوتے دیکھے؟ یہ ہے فل خمہ فجورہ و تقواہ، سروائیول کٹ ساتھ دے کر اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. میں کہتی ہوں پھر بھی ہم اللہ پہ پیار نہ آئے ہمیں تو ہم سے زیادہ بے حس بندہ ہی کوئی نہیں دنیا میں. اس سے زیادہ نمک حرامی ہو نہیں سکتی. دن رات پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک اس کی نعمتوں میں ڈوبے پڑے ہیں، اور اتنی مستیاں کرتے ہیں، اتنی نافرمانیاں، اور آگے سے کندھے اچکاتے ہیں، اور ادھر اللہ کا کلام پیش کیا جائے کہتے ہیں کیری کوئی نہیں، سب بات ہے، سب پڑھے ہوئے، سب جانتے ہیں، اور ذرا ایک سے دوسری بار کرنا پڑ جائے کام، ہم کہتے ہیں اللہ اب ہم ہی رہ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. واقعی وما قدر اللہ حق قدری. بچہ پیدا ہوتا ہے, ماں کا دودھ لیتا ہے, پینے لگ جاتا ہے, کوئی اس کو نہیں سکھاتا. یہ اللہ کی شان ہے, اس نے ایک اتنی خوبصورت کمپیکٹ مشین ڈالی. اور کبھی آپ اندر سے انسان کو دیکھیں, کسی جگہ میں نے پڑھا تھا, شاید کوٹ کیا بھی ہے کہیں, اگر انسان کے جسم میں جتنی فیکٹریز چل رہی ہیں, نروس سسٹم, ریسپریٹری سسٹم, آپ دیکھیے کہ ایکسکریٹری سسٹم, بہت سارے ہیں نا, آنکھیں, کان, سر کا ایک ایک, یہ سب کچھ اگر آرٹیفیشلی دنیا میں باہر بنایا جائے, کئی ایکڑ کی جگہ چاہیے پلانٹس لگانے کو. تو اللہ نے یہ اتنی سی کھوپڑی میں کتنا کچھ لگا دیا, اور 5-6 فٹ کے جسم میں کیا سیٹ کیسے کیا. میں سوچتی ہوں اگر اب ڈاکٹر بن جاؤں تو مریض فوت ہو جائے اور میں اس پہ غور و فکر ہی کرتی رہوں. شکر میں نہیں بنی. میرا دل بڑا کرتا ہے کہ میں اندر سے دیکھوں اور میں وہاں کھڑے ہو کے تھاڑے مار کے رہوں کہ اللہ وہ نفس نے وہ ماں سواہا. ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں. دیکھیں اس کی ایک اور مثال اللہ نے دل میں ڈال دی. ہمارا جسم اتنا سواہا, تو اب سمجھ گئے نا, سیدھا سمجھ, ایک چھلتر چبھ جائے ہاتھ میں. آپ دیکھیں اتنی سی لکڑی کی چھلتر ہمارے ہاتھ میں چبھ جائے, جب تک ایون سوئی لگا کے چبھو کے نکالتے ہیں چین نہیں آتا. کیا بتاتا ہے, وہ نفس و ما سواہا, اس جسم میں اتنی چھلتر کی بھی گنجائش نہیں. جیسے اللہ کی ذات میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی کمی نہیں, آپ کے میرے جسم میں بھی کوئی کمی نہیں. کوئی اور ایسا جسم بنا کے تو دکھائے. ابھی تو کتنے بنا چکے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں وہ آپ نے پہلے سنا ہوا نا, ہم جب سنتے تھے کرینوں کے بارے میں, کرین بھی انسان کی طرح, ذرا اس کا ہاتھ تو دیکھیں اور اس کی بازو دیکھ کر جب وہ نیچے سے زمین ان سے ہاتھ اٹھاتے ہیں کتنا خوف آتا ہے. تو اللہ نے آپ کو مجھے بڑے پیار سے بنایا, یقین کریں اللہ کو ہم سے بہت پیار ہے. بات صرف یہ ہے کہ ہم اس کی قدر کریں, ہم اس کو دیکھیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے انسان کو اتنا خوبصورت بنا دیا, تو قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کو ایک حدیث سے سمجھ لیں گے آپ انشاءاللہ تعالی. صرف مفہوم بتا دوں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر انسان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالی نے ایک فرشتہ مقرر کیا اور ایک شیطان. اردو میں آپ نے ایک لفظ سنا ہے ہمزاد, بس اسی جیسا ایک کانسیپٹ ہے. فرشتہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور شیطان گناہ کا حکم دیتا ہے. کیسے؟ آپ سوچئے, سو رہے ہیں رات کو, فجر سے پہلے فرشتہ کہتا اٹھو, کبھی آپ کی آنکھ کھل جائے گی, کبھی واش روم میں جانے کی ضرورت پڑ جائے گی, بہانے بنتے ہیں. اور کبھی ایک دم بندہ اٹھ جاتا ہے, پتہ نہیں کیا ٹائم ہو گیا, وہ فرشتہ اٹھاتا ہے, اٹھو نماز پڑھو, اٹھو نماز پڑھو. اب ایک صورت تو یہ ہو گئی, جب آپ اٹھنے لگتے ہیں نا تو ساتھ شیطان کہتا ہے سو جا ابھی رات بڑی لمبی ہے. فرشتے نے صبح کے لیے اٹھایا, شیطان نے کہا سو جا, اور ابھی تھوڑی دیر, اور شکر ہے گھر میں باتھ روم ہے, پہلے آپ جائیں. سب سے زیادہ میں خوشی اس دوسرے کو باتھ روم میں بھیج کے صبح ہوتی ہے, پہلے آپ جائیں, اور اللہ کرے آپ زیادہ دیر لگائیں. سب سے زیادہ جنرس اور سخی دل کھلے ہاتھ کے ہم ہوتے ہیں جب ہم نے صبح فجر سے پہلے لوگوں کو باتھ روم آفر کرنا ہوتا, سچ کے نہیں. اور اس وقت ہمارا دل کرتا ہے سارے کو کھلے بات پورے کریں اور اللہ کا حق مار دیں. اچھا اب آپ اٹھنے لگے تو جب وہ شیطان نے کہا سو جاؤ, اب سوئے کہ بس 5 منٹ. اور حدیث میں نے کئی دفعہ کوٹ کیا, یہاں تو ضروری یہ کرنا کہ رات کو جب بندہ سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پہ جہاں چھٹیاں ہوتی بال پکڑ کر 3 گریں لگاتا ہے, 3 نوٹس, اور ہر نوٹ پہ کہتا ہے سو جا رات بڑی لمبی ہے, سو جا رات بڑی لمبی ہے. اب کیا ہوا, بندہ صبح کے قریب اٹھتا ہے, اٹھ گیا, وضو کیا, 2 نفل پڑھ لیے, نماز پڑھ لی, ذکر اذکار کیا, ایک ایک کر کے ساری گریں کھل جاتی ہیں, یعنی ان ٹائی ہو جاتی ہیں نوٹس. الحمدللہ آپ فرمائے سارا دن وہ بندہ خوش رہتا ہے, وہ شیطان کے چنگل سے آزاد, اس کے پنجے سے آزاد ہو گئے. اس کے برعکس اگر اپوزٹ ہے, نہ اٹھا, نہ وضو کیا, نہ نماز پڑھی اور سوتا ہی رہ گیا, تو وہ اگلا سارا دن شیطان کے قبضے میں ہوتا ہے. یوں اس کو پکڑ لیتا ہے کہ اب تم کدھر جاؤ گے, اور اس کا دل دکھی رہتا ہے اور اس کے دن میں برکت نہیں ہے, اداس رہتا ہے. کیا آپ کے ساتھ نہیں ایسا ہوتا؟ فجر نہ پڑھے سارا دن دل اداس ہوگا, اور فجر پڑھ لے ساری نمازیں اچھی ہو جاتی ہیں. یہ ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. آپ فرشتے کی ایک دن مانتے ہیں, آپ اٹھ گئے فجر پہ, فرشتے نے آپ کو کہنا ہیلو, ہائے, بائے, ہاؤ یو ڈوئنگ, ویری گڈ, وہ آپ کو دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا. آپ اگلے دن بھی اٹھ گئے تو فرشتے آپ کے دوست بن جائیں گے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ سورت حابیم سجدہ کی آیتیں ہیں 25-26 کے قریب، اب فرشتوں سے آپ کی دوستی ہو گئی، فرشتے آپ کے فرینڈز بن جاتے ہیں. اب جب 2, 4, 6, 10 دفعہ ایسا ہو گیا نا، تو فرشتے کو کوئی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ کو آ کے اٹھائے، کیونکہ دوست کے نام پہ تو بندہ پہلے ہی اٹھاتا ہے. اور وہ شیطان آپ سے اتنا دکھی ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، کہتا ہے جاؤ میں تم سے نہیں بولتا، پھر وہ بھی نہیں آ کے آپ کو اتنا سلاتا. بٹ اس کا اپوزٹ، ایک دن بھی نہیں اٹھے، دوسرے دن بھی نہیں اٹھے، تیسرے بھی نہیں اٹھے، تو فرشتہ کہتا ہے جاؤ میں تم سے نہیں بولتا، نہیں تو نہ سہی، اور بہت ہے میں ان کے پاس جاتا ہوں. اور شیطان موٹا اتنا ہوتا ہے، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ رَحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو رحمان کے ذکر، اور ذکر سے مراد وہاں قرآن ہے، جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے. آش یا یشو کہتے ہیں اندھا ہونا، جیسے وہ آنکھوں پہ پردہ نہیں آتا، موتیا سے اتر آتا ہے. آج صبح بتایا ہے کلاس میں، اس جس نے اپنے رحمان کے ذکر سے آنکھوں کو اندھا کر لیا، ہم اس کے اوپر ایک شیطان کو مقرر کرتے ہیں، فسا اکرینا، اور وہ بڑا ہی برا دوست ہے، خوش ہوگا جس دن اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائے گا. تو لہٰذا یہ ہر دن کی جنگ ہے، یہ ہے اصل میں رسہ کشی، ٹسل، اچھا کروں کہ برا کروں، برا کروں کہ اچھا کروں، کیا کروں، نفس بڑھ. اور آپ دیکھیں ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، آپ سوچیں ایک شخص نشہ کرتا ہے تو اس کا جسم ٹوٹتا ہے، کریونگ ہوتی ہے، پکڑوں میں کچھ کروں. اسی طرح ہر گناہ کا نشہ ہوتا ہے، غیبت کا بھی نشہ ہوتا ہے، پیٹ میں اچھل رہا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں کرنی غیبت، چلو تھوڑا ایک کو بتاتی ہوں، وہ غیبت تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو دکھ سکھ ہوتا ہے، وہ تو میری سہیلی ہے اور وہ تو میرے ہسبینڈ جی ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے، اور بس اینڈ پہ کہہ دوں گی آپ آگے کسی کو نہ بتانا. اب آپ نے ان کو بھر دیا تو وہ بھی تو کسی ایک کو کہیں گے نا، یا کہے گی نا، اچھا میں نے تمہیں بتا دیا تم کچھ نہ کہنا. یہ جو ہے نا قد خواب من دساہا، دسا وہ لفظ ہے، دباؤ، نہیں کرنا گناہ، نہیں، اور نیکی نہیں کرنی، یعنی اس کو دونوں اینگل میں دیکھ لیجئے. ساری کشمکش کا ایک نام ہے الخمہ، اور دوسری اس سب کا نام کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ ہمارے نفس کے تین درجے ہیں نا، پیچھے ایک پڑھ کے آئے سورہ بدر میں، نفس مطمئنہ، ایک نفس لوامہ، اور ایک نفس ہمارا، وہ بھی اسی سے آتا ہے، اگلی کسی صورت میں وہ بتاؤں گی یا نہیں بتاتی، لیکن جس کو آپ کہتے ہیں نا جہاد بن نفس، جہاد بن نفس یہی ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جو اس جنگ میں جیت گیا وہ اس جہاد میں جیت گیا. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ جہاد بن نفس کرنے کے دوران تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے نا، تو جو اس سے اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہے نا، دو جگہ قرآن میں، سورہ فرقان کا ریفرنس دے دیتی ہوں، افرایت من اتخذ الہہ ہوا، اتنی بری مثال ہے، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیتا ہے؟ خواہشوں کی پوجا، میں رہ ہی نہیں سکتی، میں دیکھوں تو میری رال ٹپک جاتی ہے، ہائے میں نے یہ لینا ہے، ہائے میں مر جاؤں گی، ہائے میں نے نہ کھائے تو یہ ہوگا. یہ کیفیت جو ہے نا، یہ انسان کو رسوا کر دیتی ہے. اور آج کا کلچر کس چیز کو پرموٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں بچپن سے ایک بات سکھاتے ہیں نا، بچے کی بات نہیں موڑو، بچے کو اہمیت دو. آج سیلف کا کلچر اور سیلفی کا کلچر ہے، یہ آج جو سیلفی کا کلچر ہے یہ کیا ہے؟ افرایت من اتخذ الہہ، اب آپ نے عمرے پہ جا کے اپنی سیلفیاں نہیں بھیجنی لوگوں کو. ایک عرب اسکالر کا ایک کلپ دیکھا ہوگا آپ نے کہ مسجد نبوی میں بیٹھے اور اپنی سیلفیاں کھینچ رہے، دعا مانگ رہے اور ساتھ سیلفی کیا، تو دعا کیا مانگ رہے آپ؟ تو ریاکاری کا بلندہ ہے آپ، سوچیے تو بیٹھے کہاں. تو یہ سیلف پروجیکشن، می آئی ایم، مائی می مائی سیلف، یہی چاہ رہے ہوتے ہیں، آئی می مائی سیلف، یہ سارا کچھ انسان کو رسوا اور شرمندہ کراتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو دباؤ. اس لیے بچوں کی کچھ باتوں کو دبانا چاہیے، ہر خواہش نہیں پوری کرنی چاہیے. آج غلط طریقہ ہے کہ بچوں کی باتیں دبا دو تو وہ بےچارے دب جائیں گے، پھر ان کا کانفیڈینس لوز ہو جائے گا، کہتے ہیں نا، غلط کہتے ہیں. ایک دفعہ دیکھیں تو دوسری دفعہ پیار، تو تیسری دفعہ گھور، اسی سے تو نفس تپتا ہے. اسی لیے تو پھر دیکھیے شتر بے مہار نسلیں، مادر پدر آزاد نسلیں، کیونکہ ان کو عادت ہی نہیں نو سننے کی. وہ کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے جی، آپ ہمیں ایسے کیوں کہتے ہیں اور ویسے کیوں کہتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے مستقل ایک جنگ میں رکھا ہے، خیر اور شر کے بیچ میں آپ اور میں گھوم پھر رہے ہیں، آپ اور میں جو کریں گے ادھر ہی پہنچیں گے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے نتائج بھی فرق ہوں گے، سب کچھ بدل جائے گا، ہمارا مقدر بھی بدل جائے گا. ایک شخص پہلے گناہ میں پڑا ہوتا ہے، یہ بھی ایک نصب سمجھ لیجیے، چھوٹی سی بات، شروع میں فجور میں پڑا ہوا تھا، گناہ گار تھا، اللہ نے کتاب دی، گناہ ختم، نیکیاں شروع. جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں نا اتنی نیکیاں کرتا ہے. حدیث میں خیرکم فی الجاہلیہ،
یا خیارکم فی الجاہلیہ، کہ جو جاہلیت میں تمہارے بڑے لیڈر ٹائپ لوگ ہوتے تھے نا، جیسے حضرت عمر بڑے پرومیننٹ تھے، تو فرمایا جب وہ نیکی میں آتے ہیں تب بھی لیڈر ہی رہتے ہیں، پھر وہ دبتا نہیں ہے بندہ، وہ گناہ کرتا ہے دل کھول کے کرتا ہے، کسی سے نہیں ڈرتا، تو وہ نیکی بھی کرتا ہے تو دل کھول کے کرتا ہے، کہتا ہے ساری دنیا آ جاؤ میرے، روکو مجھے، میں نہیں رکوں گا، کرتے ہو کیا کرتے ہو، یہ کرجی اس بندہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کو کبھی مومن پسند ہے، اور کبھی وہ جو کرے خوب کرے، اچھا کرے. اور یہ جو دسا کا لفظ ہے نا، یہ قرآن میں ایک جگہ آیا ہے جہاں بیٹیوں کو دفن کرنے کے لیے آتا ہے، یہ وہی لفظ ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے نفس پہ قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تذکیہ بڑا پیارا ہے. اب میرا اس وقت ٹائم نہیں ہے، لیکن اس میں میں کوئی ریکمینڈ کر سکتی ہوں، اگر آپ کو کہیں ویب سائٹ یا ایپ پہ ملے، 2010 طور قرآن تھا، اس کے شروع میں جو انٹروڈکٹری لیکچرز تھے نا، وہ سارے اسی موضوع پہ ہیں، اور اس پہ ایک لیکچر بھی ہے، مجھے یاد آ گیا، تذکیہ نفس، ہیوسٹن میں ہوا تھا، شاید ایک گھنٹہ کچھ کا لیکچر، یہ پوری ہسٹری اس میں بیان کی ہوئی ہے، جو میں آپ کو بھی صرف چھوٹی چھوٹی بتا رہی ہوں. یقین کریں آپ کو اپنا اندر کھل کے دکھے گا کہ آپ اور میں اندر سے کیا. اب آخری حصہ سورت کا شروع ہوتا ہے. کذبت ثمود بتغواها اذ انبعث اشقاها وقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها. ثمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا، پیچھے بات ہوئی نا، افلاح اور تزکیہ کی، افلاح من زکاہا وقد خواب من دساہا. اب یہ دساہا کی ایک عملی پہچان، حضرت صالح کے ساتھ قوم سمود نے جو زیادتی کی تھی اس کا تذکرہ کیا ہوا تھا، ازم باس اشقاہا، جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بفر کر اٹھا، غصے میں اٹھا، اشقا شقی سے یعنی سپرلیٹیو ڈگری، افل و تفضیل، فقال لهم رسول اللہ، پھر اس کو کہا اللہ کے رسول نے، ناقت اللہ وسقیاها، کہ اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور نہ اس کے پانی پینے کے رستے میں رکاوٹ بننا، لیکن فکذبوہ فعقروہا، مگر انہوں نے اس کی بات کو جھٹلایا اور اونٹنی کو مار ڈالا، یعنی جو نہیں کرنا تھا وہ کر لیا، تو نقصان کیا ہوا، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، آخر کار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو سواہا، ایون کر دیا، پیوند خاک کر دیا، ولا یخاف عقباہا، اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے. ایک دم واقعہ آ گیا. قوم سموت بڑی سرکش قوم تھی. اللہ نے صالح نام کے نبی کو ان کے پاس بھیجا. شروع سے ان کے قصے پڑھتے آ رہے ہیں. جب حضرت صالح نے ان کو ان چیزوں سے روکا جو نفس کے اوپر ان کے بوجھ پڑی، انہوں نے کہا حضرت صالح کو ہی راستے سے ہٹا دو، اور پھر ان میں سے 9 لوگوں نے ایک پلان بنایا حضرت صالح کی قتل کا. اور یاد رکھیں یہ مکہ والوں کو سنایا جا رہا ہے جب وہ نبی کے قتل کے پلان بنا رہے تھے، وہی ساری کہانی ہے کہ دیکھو ادھر بھی اللہ نے بچا لیا تھا، ادھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنا محاسبہ کیا جائے. کیا پتا چلا کہ جب انسان اچھی چیز کو پسند نہیں کرتا تو پھر اللہ بھی اس کو کھلی چھٹی دیتا ہے. اب چونکہ آپ دیکھیے کہ نفس کے بارے میں بات ہوئی نا آج بہت سی، تو ایک دعا میرے ساتھ دہرائیے. اللہ کے نبی بہت مانگا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیرو من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. بڑی پیاری دعا ہے، آپ کو حسن المسلم میں بھی مل جائے گی، نفس کی شرارتوں سے جو پناہ ہے اس میں ملے گی، حفاظت کی دعاؤں میں بھی ملے گی. اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. ترجمہ کیا ہے، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقویٰ عطا کر، یعنی مجھے متقی بنا دے، اور اس کو پاکیزہ کر، اور تو ہی وہ بہتر ہستی ہے جو اس کو پاکیزہ کرے، اور تو ہی اس کا سرپرست اور مولا ہے. ملتے جلتے الفاظ میں اور بھی دعائیں موجود ہیں، یعنی نفس کی شرارتوں سے بچیے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین. اللہ تیری رحمت کی امیدوار ہوں، اور مجھے ایک پلک جھپکنے کے لیے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. یقین کرے ایک جس کو کہتے ہیں نا بلنک آف آئی کے لیے شیطان کے ہاتھ میں میرا آپ کا نفس آئے نا، تو ہمیں پتہ نہیں کیا گندی چیز دکھا دے، کیا گندا بول بلوا دے، کہاں لے جائے، بعد میں روئیں دوئیں نفل پڑھیں لیکن وہ وقت گزر گیا. تو ہمیشہ اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیے، دوسروں کو نہ دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. تلاوت آپ سنیں گے نا، تو اب آپ نے یہ ساری باتیں جو ہیں اس کی روشنی میں سننا ہے انشاءاللہ.
بسم الله الرحمن الرحيم
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی کیسی لگی سورہ شمس؟ بہت خوبصورت سورت، الحمدللہ. دیکھیے سب سے پہلے یہاں پہ سورہ شمس ایک تو مکی سورت ہے، پھر نمبر دو بہت اچھے انداز سے اس کی تلاوت بھی آپ نے بھی سنی، پھر اس پہ اتنی ڈیٹیل سے بات ہوئی اور قسم کھائی گئی ہے نا، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، اور قسم ہے سورج کی اور قسم ہے اس کی دھوپ کی. یقین کے ساتھ تازہ ہی بتا رہے تھے، اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ پہلے دیکھیں سورج کا، کیونکہ دیکھیں ہم تدبر کر رہے ہیں نا، سورج کا غور کریں کہ واقعی سورج کیا چیز ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ پھر اس دھوپ کو دیکھیں، اس کے کتنے فوائد ہیں، اس کا تھوڑا سا اس پہ غور کریں. ہماری کائنات میں اگر جو سر ہر چیز ہو رہی ہے، اگر دھوپ نہ ہو تو کوئی چیز بھی نہ ہو. پھر دیکھیں چاند کو دیکھ لیں، چاند کی قسم کھائے گی اس کے جب وہ اس کے پیچھے آئے. دن کو سورج کی روشنی، رات کو چاند کی، اور چاند کی بھی آپ مختلف کنڈیشنز دیکھیں، پہلے دن کے چاند کو لے کے چودھویں رات کے چاند تک، کس طرح فل مون میں اس کی کیا خوبصورتی ہوتی ہے. تو واقعی ان چیزوں میں ہم اگر دیکھیں کہ ہم نے کیا سیکھا، کائنات بھی یہاں پہ غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے نا. کیا واقعی ہم کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں؟ کیونکہ ہم تو مختلف اور چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. آج کل میڈیم کی وجہ سے زیادہ اپنے موبائل پہ ہو گیا. آپ کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں بار بار جو چیزیں بتائیں گے، اصل میں کیا ہو گیا، آج کل ہم لوگ اپنے اندر گھروں میں بیٹھ گئے ہیں نا، ہم باہر نکل کے جانا پسند نہیں کرتے. ہر ایکٹیویٹی، اگر ہم بھی ایکسرسائز کر رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، ٹریڈ مل لے لی ہے، سائیکلنگ سائیکل لے لیا ہے، واک سائیکلنگ والی جو مشین ہے وہ لے لی ہے، مطلب ساری چیزیں ہم نے ان ڈور کر لی ہیں، آؤٹ ڈور کی ایکٹیویٹیز بالکل ہم لوگوں نے ختم کر کے رکھ دی ہیں. ایسے ہی ہے نا، جاتے ہی نہیں ہیں، ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے، نہیں گھر میں ٹھیک ہے. اگر بجلی جاتی ہے تو اس کے بھی ہم نے متبادل ڈھونڈ لی ہیں، یو پی ایس لگوا لیے اگر پاکستان، ویسے اگر یورپ وغیرہ میں تو نہیں جاتی، جنریٹر ہے وہ آٹو پہ چلا جاتا ہے. آرام طلبی میں آ گیا، واقعی بہت زیادہ آ گیا نا. یہ میں اس لیے تھوڑی سی بات کر رہی ہوں، ایک تو بھی الحمدللہ سیکھ رہے ہیں اور تدبر کر رہے ہیں نا، تو تدبر میں ہم یہ ساری چیزیں کریں گے، کافی کم ہو گیا نا. آؤٹ ڈور لوگ اور یا کے ڈاگس تک کرتے ہیں. ہاں وہ تو ہے، وہ ہے، لیکن ہر جگہ پہ آپ کوشش کریں، نظر تو آتے ہیں آپ کو ہر جگہ پہ. وہ واقعی کچھ لوگوں کو فوبیا بھی ہوتا ہے، کیونکہ میں پرسنلی کچھ لوگوں کو جانتی ہوں، وہ ڈاگ کو دیکھ کے ہی ڈر جاتی ہیں. تو یہ تو ایک زیادہ بات ہے نا، لیکن کوشش کریں نا، کوئی تو ٹائم ہوگا نا. آپ بچے ٹائم، آج کل تو موسم ویسے ہی اچھا ہے، اس وقت سارے تو نہیں نکلے ہوتے، بہت کم ہوتے ہیں، زیادہ تر شام کا ٹائم ہوتا ہے یا عصر کے بعد، یہ لوگ ظاہر سارے جاب کرتے ہیں، جاب کے بعد ہی باہر نکلتے ہیں نا. تو کوشش کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ واقعی حقیقت اس طرح ہوتا ہے نا. دیکھیں اتنا خوبصورت انداز سے جیسے پہلے 5 آیات فجر سے پہلے بھی ہوتے ہیں لیکن کم ہوں گے نا، اتنے زیادہ نہیں ہوں گے، کیونکہ میں نے خود کیا وقت تو میں کرتی رہتی ہوں. آج کل اتنی کام صبح کے ٹائم تو نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہوتا ہے، لیکن تھوڑے کم ہوتے ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہوتے. دیکھیں سب سے پہلے سورج کی قسم کھائے گی، پھر اس کی دھوپ کی کھائے گی. سورج کتنی بڑی نعمت ہے نا، اتنی بڑی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. وٹامن ڈی کی کمی ہو جائے تو آپ اس کو سوچیں، وٹامن ڈی لوگ ٹیبلٹس کھا رہے ہیں اور اتنا مسئلہ ہوتا ہے، آپ کی ہڈیوں میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو درد شروع ہو جاتے ہیں، اس پہ ضرور الحمدللہ کہیں. کیونکہ ہم ہر اینگل سے سوچیں گے، کیونکہ اتنا ہم تدبر کر رہے ہیں نا، ہم ہر چیز کو ہر لحاظ سے لیں گے، ٹھیک ہے نا. اور الحمدللہ، واقعی الحمدللہ علی کل حال، کیونکہ اتنی بڑی نعمت ہے، یقین کریں آپ سوچ نہیں سکتے. بعض لوگ آپ جو یورپ میں کچھ جگہ پہ سردی، جیسے سازا جی ناروے کا حوالہ دیتے ہیں، وہاں پہ واقعی بہت زیادہ تھا. اس دفعہ تو ماشاء اللہ ٹیمپریچر کافی اچھا ہے، لیکن نارملی بہت زیادہ. اور کافی ممالک ایسے ہیں، کنٹریز ہیں جہاں پہ ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے، تو زیادہ لوگوں کو کیا ریکمینڈ کیا جاتا ہے، جی آپ ایشیا جائیں، انڈیا پاکستان جائیں، وہاں پہ ذرا گرمی لیں. کیونکہ آج کل ہاں جی کینیڈا میں بھی ٹھیک ہے، یو ایس اے میں ہمیں کافی کچھ جگہ پہ ٹھیک ہے، کچھ جگہ پہ ٹھنڈ ہے نا. اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو جو نیچرل وٹامن ڈی ملے گا، وہ آپ کو ٹیبلٹس آپ کی وہ چیز پوری نہیں کر سکتی، کیونکہ نیچرل ریسورسز استعمال کرنے کا زیادہ فائدہ ہے بنسبت اس کے جو ہم اس کے آرٹیفیشل چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر دیکھیں چاند پہ تھوڑی سی بات آ جاتے ہیں، سورج پہ تھوڑی سی کبھی کریں گے تو زیادہ لمبی ہو جائے گی، تھوڑا تھوڑا لے لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے. پھر چاند پہ آ جاتے ہیں، چاند کتنا خوبصورت ہے، ہم چاند کے وہ شعر و شاعری کرتے ہیں، کسی کو جی فلاں کی شکل چاند سے مل گئی، فلاں ایسا ہے، لیکن ہم نے اس پہ غور و فکر کرنا ہے. دیکھیں چاند کا آپ کو پتا تو ہوگا میرے حال میں کہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی، یہ آپ کو پتا ہے، چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی. یہ بھی ایک دیکھیں معجزہ ہے نا، کہاں سے آتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، جب تھوڑی سی اس پہ ریسرچ کریں گے تو پتہ چلتا ہے نا کہ سورج کی روشنی کس طرح ریفلیکٹ کر کے پھر اس پہ جاتی ہے، سن لائٹ کو جاتی. لیکن یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اور آپ دیکھیں گے، دیکھیں ہمارا جو اسلامی کیلنڈر ہے، ابھی الحمدللہ رمضان ہم نے کس سے اسٹارٹ کیے، چاند کو دیکھ کے اسٹارٹ کیا نا، چاند کی فرسٹ چاند کو دیکھ کے. شام کو ہم چاند دیکھتے ہیں، رات کو، کیونکہ ہمارا اسلامی کیلنڈر شام کو اسٹارٹ ہوتا ہے نا. پھر دیکھیں ابھی ہمیں عید کا بڑا ایکسائٹمنٹ ہے، اس کے لیے ایکسائٹیڈ ہیں ہم. زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں جی فرائیڈے کو ہوگی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کرے سیٹرڈے کو ہو جائے، لیکن میجارٹی چاہے گی کہ ہم 29 ہی روزے رکھیں، ٹھیک ہے. تو چاند کا دیکھیں، پھر اس کی آپ دیکھیں، پہلے دن کے چاند چھوٹا ہوتا ہے. ڈسائڈیڈ جی، کب کا ڈیسائیڈ ہوا، فرائیڈے کا، کیونکہ زیادہ تر فرائیڈے کا ہی کہہ رہے ہیں نا. پھر دیکھیں ہاں جی فرائیڈے کا زیادہ تر وہی ہے نا، الحمدللہ. چاند کا آپ اس کی دیکھ لیں کہ ڈیلی چینج ہو رہا ہے نا اس کا، ایک دم پہلے اس کی آہستہ آہستہ سلولی سلولی اس کی روشنی بڑھتی جاتی ہے. پھر فل مون 14 دن کا جب ہوتا ہے، اس پہ 15ویں کو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اتنا پیارا لگتا ہے، اتنا پیار آتا ہے، اور اتنی ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے، اتنا خوبصورت لگتا ہے، وائٹ سی. تو یہ بھی ایک تدبر ہے، آپ اس پہ ضرور غور و فکر کریں، ضرور جائیں باہر. اس دفعہ یہ آپ نے اپنے پاس لکھیں کہ میں نے اس کو، اس پہ تھوڑا سا میں نے ریسرچ کرنی ہے، میں نے اس کو دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت کا بنائی ہے، پھر ہم اس پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے. پھر آہستہ آہستہ وہ پھر مدم ہونا شروع ہو جاتا ہے، سلولی سلولی پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر آخری 3-4 دن غائب ہو جائے گا، پھر نیکسٹ جب اسلامی مہینہ شروع تو اس کے ساتھ میں آ جاتا ہے، پھر آگے دن پہ آ جاتے ہیں. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور قسم ہے دن کی جب وہ اس کو ظاہر کرے. آپ دیکھیں سورج سے اس کا تعلق ہے نا، سورج کی روشنی نہیں ہوگی، بعض وقت بادل بھی آ جاتے ہیں، لیکن یہ کس نے یہ دکھایا؟ ابھی تو دیکھیں گھڑی جو ٹائم ابھی ہمیں پتا چلا، ہمارے پاس اب اتنی آمادی ہوگی. تو پہلے لوگ کیا کرتے تھے، چاند سورج کی روشنی سائے سے، سورج کا سایہ یہاں پہ درختوں کا اتنا ہو گیا، اب یہ ٹائم ہو رہا، اب یہ جا رہا ہے، اس طریقے سے اندازے لگاتے تھے، اور ان کو اتنا زیادہ اندازہ ہو گیا تھا ابھی اس چیز کا ٹائم ہے، یہ ابھی اس چیز کا ٹائم ہے، ابھی یہ ہوگا، ابھی یہ ہوگا. ہم لوگ تو اب اتنا زیادہ یہ آرٹیفیشل چیزوں کے عادی ہو گیا تو ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں. اگر ہم میں سے کوئی آج کل نماز کے اوقات پوچھے نا، فجر کا نماز کی ڈیوریشن کتنی ہے، ویسے ہم وہ اندازن دیکھ کے بتائیں کہ اتنا اتنا ٹائم ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا، اس کو ہم ڈسکرائب نہیں کر سکتے کب سے کب تک ہے نا، کتنا مطلب سورج نکلنے سے کتنا پہلے ہوگا، پھر جو ہے ظہر کا ٹائم دیکھ لیں کیسے سٹارٹ ہوتا ہے، کب سے کہاں تک ہے، یہ کبھی آپ اس کو ضرور دیکھیے گا کہ کس طریقے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایوری تھنگ از ورتھ سینگ الحمدللہ. پھر رات پہ آ جائیں واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے رات ہی جب وہ چھا جائے کتنی بڑی نعمت ہے. دن کے بعد ہم سارا دن اٹھے ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں سارا، لیکن جیسے ہی رات آتی ہے ایسے سکون سا آ جاتا ہے. جب آپ سوتے ہیں تو نیند کتنی خوبصورت چیز، ٹھیک ہے نیند موت کی بہن ہے، لیکن دیکھیں ہمیں کتنا ریلیکس کرتی ہے. جب ہم فجر کے لیے اٹھتے ہیں دوسرے دن صبح فجر جب ہوتی ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں فریش اٹھاتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی بہت بڑی. ضرور تہ دل سے اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم زیادہ تر کوئی، جیسے استاذہ جی بھی کہتے ہیں کہ ہم راتوں کو دن، دن کو رات بنا دیا نا، ان چیزوں سے ہم نے اوائڈ کرنا ہے کہ یہ چیزیں ہم نہ کریں، ٹھیک ہے نا، یہ ہم ان چیزوں کو ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے. پھر آسمان پہ آ جاتے ہیں، تھوڑی سی بات کرتے ہیں، وَسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور قسم ہے آسمان کی، جس آسمان پہ آپ جیسے تازہ ہی ایگزامپل دے رہے تھے یو ایس میں جو بنا ہوا ہے ٹاور، اس کو کیسے بنایا گیا، اس پہ چھاتی سے کس طریقے سے اس کو انہوں نے نظر تو نہیں آتا لیکن اس کو ہولڈ کرنے کی چیزیں یوز کی ہیں، لیکن آسمان کا تو آتا ہے نا الحمدللہ برج ہے، ہاں جی برج کو جیسے بنایا گیا، لیکن آسمان کی چھت کا دیکھیے، اس کو آپ کو کہیں ستون نظر آ رہا ہے؟ ہم لوگ تو گھر بناتے ہیں، ہر جگہ پہ ہماری دیواریں ہوتی ہیں، کوئی کچھ نہ کچھ ہم لگا کے اس کو سیٹ کرتے ہیں، لیکن اتنا پیارا اور خوبصورت آسمان. میں مجھے ابھی تھوڑا سا ایک دم ذہن میں اللہ تعالیٰ ڈال رہے ہیں نا، میں ایسے ہم لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں نا، میں کہتی تھی ابھی یہاں پہ چاند ہے، کوئی چاند ہمارے ساتھ چل رہا ہے، بچپن میں ظاہر ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا، تو ہم لوگ اس چیز کو سوچتے نہیں. ابھی کبھی بار ذہن میں آتا ہے نا کہ واقعی کتنی خوبصورت چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور کیسے ہم ان پہ غور و فکر نہیں کرتے، فضولیات میں پڑ جاتے ہیں اور ان چیزوں پہ بالکل بھی نہیں دیکھتے. اور پھر دیکھیں دن کو سورج کی روشنی سے آسمان کی لائٹنگ دیکھیں کس طرح کی ہوتی ہے، کس طرح خوبصورت نظر آتا ہے. رات کو جب چاند اور ستارے آتے اس کو اور خوشنما بنا دیتے ہیں، حالانکہ عرب لوگ کیا کرتے تھے، ابھی بھی جیسے میجورٹی لوگ قسمت کا حال سٹارز آپ کے کیا ہیں اس کرتے ہیں، حالانکہ یہ کس کا ذکر آتا ہے قرآن میں، آپ باقی پاروں میں بھی دیکھیں گے کہ اس کو ہم نے مزین کر دیا ہے ستاروں سے خوبصورتی کے لیے، اور اس کو ہم اپنی قسمت کا حال بنانا شروع کر دیتے ہیں. ان چیزوں سے بچنا ہے، ابھی بھی زیادہ تر سٹون کے ساتھ ان چیزوں سے ہم لوگ کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے، بلکہ غور و فکر کرنے والا بنائے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے فائدہ اور بے مقصد نہیں کرنا دی. پھر زمین پہ آ جاتے ہیں، زمین کو دیکھیں، اور قسم ہے زمین کی، اس کی جس نے بچھایا اس کو، زمین باقی ایک ہمارے لیے بالکل ایک کیا ہے، اگر یہ زمین اور اس کے اندر، پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ پہاڑ پیلے نہ ہوتی تو ہم اس زمین پہ چل نہ سکتے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت یہ چیز دے دی ہے نا جی. پھر دیکھیے نفس کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلی صورت لیں گے. فری مائنڈ کے ساتھ باہر واک کریں تو اللہ کی ہر تخلیق پر سبحان اللہ زبان سے نکلتا ہے، الحمدللہ ہمارا بیلنس بھی ہے جی. بالکل بالکل بالکل. دیکھیں اب نفس کے آگے بات کی گئی ہے، نفس پہ تھوڑا سا ہم بات کریں گے. وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس سے انسانی کی، اور اس کی جس نے درست کیا، اس کو درست کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا نا نفس کو، ہمیں ہر چیز دے دی ہے. پھر آیت نمبر 8 بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، پھر اس نے الہام کیا اس کی بدی کو اور تقویٰ کو. اب دو چیزیں ہمارے اندر ڈال دی گئی ہیں، اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے. اب یہ ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم کس چیز کو کیسے لیتے ہیں. برا لیں گے اس کا انجام برا ہوگا، اچھے لیں گے اس کا اچھا رزلٹ ہوگا، کیونکہ اس کے ساتھ نبی بہت زیادہ ڈیٹیل سے بات کی ہے. تو اور خاص کر ابھی یہ جو دعا میں نے ادھر لکھی بھی ہے، کس راستے پر جاتے ہیں، بالکل کیونکہ ہم نے یہ چیز دیکھنی. ابھی یہ جو دعا خاص کر ابھی استاذہ نے کوٹ بھی کی ہے، میں نے ابھی اسٹارٹ میں بھی پڑھی تھی نا، اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها. یہ ضرور پلیز اپنی دعاؤں میں شامل کریں بلکہ لکھ لیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے دوسری, اللہ رحمت کا ارجو فلا تقلنی الا نفسی تفت عینی و اصلح لشانی کل لا الہ الا انت. ان دعاؤں کی ہمیں ضرورت ہے, شعور کے ساتھ مانگنی ہے, شعور کے ساتھ. یہ ابھی کچھ جو دن رہے ہیں, ابھی ایک دم آپ لکھیں, پاس لکھیں, بار بار سامنے لکھیں, جب آپ نماز کے بعد پڑھیں, جب بھی اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھ کے لگائیں, یقین کریں آپ کو ایک تو یاد ہو جائے گی. اتنی خوبصورت دعا ہے کہ واقعی ہمیں اپنے نفس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے نا, بار 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 بار, کیونکہ انسان ہے اور ہر وقت ہم لوگ برائیاں بھی کرتے جاتے ہیں. جتنی ہم کوشش کرتے ہیں تو شیطان اتنا زیادہ ہمارے پیچھے بھاگتا ہے. تو پھر اگلا ہے قد افلح من زکاہا, فلاح پا کے جس نے پاک کیا اپنے نفس کو, ٹھیک ہے. پاک کریں گے تو ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا, ٹھیک ہے. پھر وہ ناکام ہوا جس نے دبا دیا ان چیزوں کو, ٹھیک ہے. پھر آگے سے دوبارہ پھر وہی بات جو ذکر آ رہا ہے, انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا ہے, انہوں نے سرکشی کی. تو ہمیں اس سے لیسن کیا ملتا ہے کہ ہم نے کسی کام میں سرکشی نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا اس کو ماننا ہے اور تدبر کرنا ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی برائی کوئی بات نہیں. لیکن ہم نے بار بار اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے, ایک انسان زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کوئی گناہ نہ کرے. ایک گناہ کر کے سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور بار بار اس کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے اس سے زیادہ اچھے کرنے, اللہ تعالیٰ کو وہ زیادہ پیارا ہوتا ہے. اور ہم اس کوشش کو ہمیشہ جاری رکھنا ہے, ٹھیک ہے. ان شاء اللہ نیکسٹ سورہ لیتے ہیں, بہت خوبصورت ہے, اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. سورہ اللیل بہت زیادہ خوبصورت ہے, اس میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں, اینڈ پھر سے تھوڑا سا ریویو کریں گے, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. تدبر القرآن کے سلسلے میں آج ہم دیکھیں گے سورۃ اللیل کو. ترتیب کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ہم قرآن پاک کی کتنی سورتیں کر چکے ہیں, 91 سورتیں. اس کا نمبر ہے 92, یعنی 92 نمبر کی سورت ہے. اور رات کو لیل کہتے ہیں, اردو میں بھی یہ لفظ ہمارے کلچر میں بہت عام بولا جاتا ہے. جیسے لیل النہار, ایک کردار تھا لیلا کا, اس کو بھی رات سے ہی مانوس کرتے ہیں کیونکہ وہ کالی تھی. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ گردش و ایام و لیل, تو لیل کہتے ہیں رات کو. اور ہم دیکھیں گے کہ رات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے کتنی بڑی نشانی ہے, اور اس کو یہاں رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا, تھوڑا سا اس صورت سے دیکھیں گے. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتیں جوڑوں کی صورت میں آ رہی ہیں. پچھلی صورت صورت شمس میں جو مضمون تھا وہی صورت میں بھی ہے. ایسے لگتا ہے کہ ہر صورت دوسری صورت کی تفسیر ہے, یعنی
یعنی ایک میں اگر کوئی بات تھوڑی سی ہے تو اس میں اس کو کھل کر بیان کر دیا گیا ہے، اور ایک بات جسے سورت شمس میں ایک طریقے سے سمجھایا گیا تو اس کو دوسرے طریقے سے سمجھایا جاتا ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ یہ ایک ہی دور کی صورت ہے، یعنی ٹوین سوراس کہہ لیجیے آپ اس کو، ایک ہی بات کی ہے۔ پوری سورت کا مضمون پچھلی سورت کی طرح زندگی کے مختلف راستوں کا فرق، میرے آپ کے لیے بڑا اہم نقطہ ہے۔ ہم سب زندگی کی شاہراہ پہ جا رہے ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ ہم اگلے ہی لمحے کدھر پہنچ جائیں گے۔ عقل مند ہے وہ انسان جو اپنی زندگی میں خیر کو پہچان لے اور اس کو پانے کے لیے کوشش کرنی شروع کر دے۔ پوری سورت کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ پہلی آیتیں جو ہیں شروع سے لے کر 11 تک اگر دیکھیں تو اس میں ایک مضمون ہے، پھر 12 سے آخر تک دوسرا ہے۔ پہلا جو حصہ ہے اس کا جو مین تھیم آج آپ دیکھیں گے وہ کیا ہے کہ انسان، ساری دنیا کے آل ہیومن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ چاہے اقوام کی صورت میں، ڈفرینٹ گروپس کی صورت میں ہیں، لیکن وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ ایوری ون از ڈوئنگ سم تھنگ، کوئی کوشش کر رہا ہے، کوئی عمل کر رہا ہے، کوئی اچھے کام کے لیے تو کوئی برے کے لیے، کوئی نیکیوں کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے تو کوئی گناہوں کے لیے، کوئی دنیا میں اصلاح کے پروگرام لے کر بیٹھا ہوا ہے تو کوئی شر اور فساد کے ہیں، کوئی لوگوں سے جوڑتے ہیں تو کوئی اللہ سے توڑتے ہیں، کوئی شیطان کے راستوں سے روکتے ہیں تو کوئی شیطان کے راستوں کی طرف بلاتے ہیں۔ ہر بندہ کچھ نہ کچھ کر ہی رہا ہے، لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تین اخلاقی خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے جس کو ہم انشاءاللہ بھی دیکھیں گے سورت کے ساتھ۔ کیا پتہ چلے گا کہ آپ اور میں اس دنیا میں جس طرف بھاگ رہے ہیں اینڈ آف دا ڈے ہم ادھر ہی پہنچیں گے۔ ہمارا بچپن، ہماری جوانی، یہ سب کھل کے سامنے بڑھاپے میں کھل کے آ جاتا ہے، اور عموماً ہمارا انجام وہی ہوتا ہے جو کہ ہم دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی بلکہ یہ بہت ہو جائے گا کہ جوانی غفلت میں گزری ہو تو بڑھاپے میں اللہ ہدایت کی توفیق دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت ہی رحم والا ہے۔ لیکن ایسا کمی ہوا کہ زندگی میں بہت نیکیاں ہوں اور اللہ بڑھاپا خراب کر دے، انسان تھوڑا بہت بھٹک کے ادھر ادھر ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پھر تھام لیتا ہے۔ جس کے اندر خیر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو لے آتا ہے، اور پھر اپوزٹ کردار بھی ہے کہ جو دوسری طرف جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوسری طرف جانا بھی آسان کر دے گا۔ اور جو سورت کا دوسرا حصہ ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ دنیا ایک امتحان ہے۔ اس کمرہ امتحان میں، اس کلاس روم میں، ایگزامینیشن ہال میں اللہ نے انسان کو چھوڑا تو بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کو زندگی کے سارے راستے بتا دیے اور رسول اور کتاب بھیج کر اب اس کو بتایا کہ تم جدھر چلنا چاہو گے اللہ تمہارے لیے ادھر جانا آسان کر دے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں سے کیا لے پاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشطی۔ قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے، اور دن کی جبکہ وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ آپ ذرا گنیے گا کس کس چیز کی قسم ہے۔ رات کی، کون سی رات؟ آپ جانتے کہ رات کے مختلف حصے ہوتے ہیں نا، مغرب سے ہی رات کا آغاز شروع ہو جاتا ہے، ہلکا ہلکا سا اندھیرا شروع ہو جاتا ہے، مل گجا سا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ذرا سی رات گہری ہوتی ہے عشاء کے وقت پہ، بلکہ بیچ میں شفق کی لالی بھی آتی ہے، لیکن جو اصل رات ہوتی ہے وہ مڈ نائٹ ہوتی ہے، پوری طرح اندھیری۔ آپ گھر سے باہر بھی نکلے تو ایک ہو کا عالم ہے۔ یہاں رات کی قسم نہیں ہے، چھائی ہوئی رات کی قسم ہے، یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ڈارک نائٹ، رات کا اندھیرا جب وہ چھا جائے۔ اور رات کا یغشا ہونا کیسے؟ کہ غشی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے نا، اس کو ارد گرد کی ہوش نہیں رہتی۔ جب رات اندھیری ہوتی ہے، کوئی لائٹ نہ جل رہی ہو، اس دن چاند بھی نہ نکلا ہو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ رات کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے کہ یہ بہت ساری چیزوں کو چھپا لیتی ہے، گندگی ہے، خرابی ہے، کوئی جرم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رات کے اندھیرے میں چھپا دیتا ہے۔ تو یہاں رات کی نہیں بلکہ رات کے چھانے کی قسم کھائی ہے اللہ نے۔ دیکھیے گا آپ آگے رب نکلے گا جواب قسم کے ساتھ۔ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى، اور دن کی قسم جبکہ وہ روشن ہو، کوائٹ اپوزٹ۔ رات جب یغشا، اندھیری، ڈارک نائٹ، اور دن جب پورا روشن، اور دن کا وہ حصہ جس وقت بالکل سورج اوپر چمک رہا ہو، یعنی دو اپوزٹ تھنگز ہیں۔ اصل میں اس سورت میں بھی کمپیریزن ہے، حق اور باطل کا، شر اور خیر کا، نیکی اور بدی کا۔ اللہ نے ایک کو رات کہہ دیا، رات گناہ ہے، رات انسان کے اوپر طاری ہونے والی ایک غفلت ہے، جبکہ دن روشنی ہے، حق اور باطل کا فرق محسوس ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا. سوال پیدا ہوتا ہے وہ ذات کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، یعنی اللہ اپنی قسم کھاتے ہیں، اپنی کھائی ہے، لیکن ساتھ ذکر اور انثی، میل اینڈ فیمیل، نر اور مادہ کی قسم کھائی. یہ نر اور مادہ کی کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ وما خلق کل شعین؟ نہیں، تقابل ہے، میل اینڈ فیمیل کا فرق، مرد اور عورت کی طبیعت کا فرق، مزاج کا فرق، ان کے سوچنے کا فرق. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات یہاں فرما رہے ہیں کہ اس اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا. تین چیزیں اگر آپ غور کریں نا، رات اور دن، ایک پیر بن گیا، ٹھیک ہے نا، اپوزٹ تھنگس کا. اس کے اپوزٹ دوسری طرف دیکھیں، ذکر اور انسا، میل اینڈ فیمیل کا پیر بن گیا، درمیان میں ایک چیز کیا ہے؟ وما، اللہ کی ذات، یعنی اللہ اکیلا ہے. یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی کہ اللہ کی کوئی فیمیل نہیں ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا میری اور میری مسز کی قسم، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ نے اپنے ایک ہونے کو اور باقی چیزوں کے تقابل کو فرق کر کے اب قسم کا جواب کیا؟ ان نسائکم لشتا، یقیناً تم سب لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں، یعنی ہر ایک الگ الگ جی رہا ہے، اس کے جینے کا مقصد فرق ہے. یعنی وہ بات جس پر رات اور دن اور نر اور مادہ کی قسمیں کھائی گئیں، بتایا گیا کہ دو مختلف چیزیں ہیں اس دنیا میں جینے کے، دو مختلف رنگ ہیں، دو مختلف لائف سٹائل ہیں، دو مختلف تمہارے نقطہ نظر ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد دونوں طرح کے جینے والے ایک انجام سے دو چار ہو جائیں؟ یہ نہیں ہوگا. اب دیکھیے، ایک طالب علم میں وہ خوب پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، دوسرا بالکل نہیں پڑھتا. امتحان دونوں نے دینا ہے، کیا دونوں کا ریزلٹ سیم ہوگا؟ ایک بہت انٹیلیجنٹ ہے، دوسرا بالکل ڈف ہے، اور محنت بھی کوئی نہیں کرتا، کیا دونوں کا ایک انجام ہوگا؟ یہ بات ہے اس صورت میں کہ آپ اور میں اس دنیا میں بیٹھ کے جج کر سکتے ہیں کہ ہم کدھر جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم سب کی بھاگ دوڑ سے یہ بتا دیا کہ تم لوگ جن راہوں میں لگے ہوئے ہو، جن مقاصد کے لیے اپنی زندگیاں کھپا رہے ہو، تمہاری زندگی کا مقصد نصب العین جو ہے وہ تمہیں اس کے انجام تک پہنچائے گا. ہر ایک کا مختلف، ہر ایک کی کوشش فرق ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر انسان کوشش کرتا ہے. اگر اچھا کام محنت سے ہوتا ہے تو برا کام بھی محنت سے ہی ہوتا ہے. اگر آپ کو حج عمرہ کرنا پڑتا ہے اور اس میں بہت جان مال وقت لگتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ ایک گندگی پھیلانے والی مووی ایسے تو نہیں بنتی ہوگی. بعض دفعہ لوگ اتنے مشکل سلاٹس کو پکچرائز کرتے ہیں اور کئی جگہ مشکلوں میں پڑ جاتے ہیں. ایک طرف آپ اللہ سے جوڑنے کی کوششیں کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں بڑی مشکل ہے، حالانکہ کوئی مشکل نہیں ہے الحمدللہ اس میں، لیکن دوسری طرف آپ شیطانی راستوں پہ چلاتے ہیں تو کیا وہ بھی کوئی آسان کام ہے؟ مطلب یہ ہے کہ محنت تو ہر ایک کر رہا ہے. یہ جو لفظ ہے نا لشتا، یہ لفظ اگر آپ دیکھیں تو اردو میں بھی آپ کسی نہ کسی طرح بولتے ہیں، پھٹ پڑنا، مختلف قسم کی چیزیں، شدید سے، یعنی اس طرح آپ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی چیز کا ایک دم پھٹ جانا، مختلف، سکیٹرڈ کے معنوں میں کہہ لیجئے کہ تمہاری کوششیں بالکل مختلف قسم کی ہیں، اور ہر بندہ اپنی کوشش کے مطابق جی رہا ہے. اب آگے دو کردار ہیں، ذرا سا صورت پہ نظر ڈالیے. فام ممنات، پہلی ہستی جس کی تین خوبیاں آپ دیکھیں گے، ابھی لکھ لیں، پہلا کردار تین خوبیوں والا کون؟ فاما، پس وہ جس نے. نمبر ایک، من آتا، عطا کیا، دیا. آتا یوتی کیا ہوتا ہے؟ عطیہ، دینا، ٹو گیو، ہدیہ، تحفہ، دینے والا. دوسری اس کی خوبی، وتقا، تقوی اختیار کیا، اللہ کی نافرمانیوں سے پرہیز کیا، بچتا گیا، ہر لمحے یہ سوچتا رہا کہ جو کھانے لگا ہوں اس کو کھا سکتا بھی ہوں کہ نہیں، اللہ کو کیا جواب دوں گا، جو دیکھنے لگا سوچنے لگا دیکھوں گا تو انجام کیا ہوگا، جو سننے لگا سوچنے لگ گیا، یعنی ہر ایکشن سے پہلے وہ ڈرا کہ اس سے میرا رب تو ناراض نہیں ہوگا. یہ دوسری خوبی ہے اس کردار کی. اور تیسری خوبی، وصدق بالحسنى، اور جس نے بھلائی کو سچ مانا، تصدیق کی بھلائی کی. اچھی بات جب اس کے سامنے پریزنٹ کر دی گئی تو اس نے اس کو، اس کی ویریفیکیشن کی، اس کو قبول کر لیا. کیا انجام ہے شخصیت کا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. یقین کرے یہ چند آیتیں اتنی خوبصورت اپنے معنی کے اعتبار سے کم از کم اس پہ ایک گھنٹہ بات ہو سکتی ہے. اور اگر صرف ایک شخصیت کو میں نے ان آیتوں کی نظر سے دکھا کر آپ سے بات کرنا شروع کر دی تو کم از کم دو گھنٹے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کوششوں کے تین ڈفرنٹ ڈائمینشنز، تین مختلف رخ اس میں دیے ہیں. ذرا سا دیکھیے گا، پہلی خوبی کیا ہے؟ آتا، لکھیے، دینے والا، گیور، ٹیکر نہیں، دینے والا. ایک انسان میں اگر یہ جو تین خوبیاں بھی بتانے لگی ہوں نا ڈیٹیل سے، آپ کے میرے اندر اگر یہ تین آ جائیں گی تو ہم ابو بکر صدیق بن جائیں گے. ہمارے اندر یہ دو رہیں گی نا، پہلی تیسری نہیں آئے گی، تو ہم ابو طالب تو بن جائیں گے لیکن ابو بکر نہیں بنیں گے. اور بڑے بڑے ایسے لوگ موجود تھے مکہ میں کہ وہ پہلی پہ رکے، کوئی دوسری پہ رک گئے، لیکن تیسری پہ رکنے والوں کو خوشخبریاں دی گئیں کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. ایک ایک خوبی دیکھیے، پہلی خوبی ہے دینے کی، آتا. یاد رکھیے، دینا، دے دو. اللہ تعالی نے ایک انسان کو جو مال دیا نا، اس کے دینے کا مقصد بھی کیا تھا؟ کہ وہ دے. لیکن اگر انسان مال کی محبت کا شکار ہو جائے، دل میں مال، دولت، سونا، چاندی، میں ہی اپنے پاس رکھ لوں، پہلے بھی تھا کچھ اور رکھ لوں، تو وہ گھٹیا کردار ہے جس کا آگے ذکر آنے والا ہے. ادھر کون سا، اللہ نے مال دیا، ہزار دیا، سو دیا، اب لاکھ بھی دے دیا، اب کروڑ بھی دے دیا، کھلے دل سے اپنا مال لٹاتا رہا. جتنا اللہ ادھر سے اس کو دیتا رہا، وہ ادھر سے نکالتا رہا. ادھر اللہ اس کو دیتا رہا، وہ اللہ کے بندوں کو دیتا رہا، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں صرف کیا، جو مخلوق ہے، خلق خدا ہے، اس کی مدد کرنے میں لگ گیا. آپ مجھے بتائیے، آپ کے پاس ایک روپیہ ہو اور آپ اس کو بھی خرچ کر دیں، دس روپے ہوں پھر اس کو بھی خرچ کر دیں، سو ملے تو بھی خرچ کر دیں، ہزار آپ کے گھر میں آ جائے وہ بھی خرچ کر دیں، کیا آپ کے پاس کبھی مال جمع ہوگا؟ جمع کیا ہوگا؟ جو جس راستے پہ لگا دیا اس کے اندر آپ کو چیزیں آپ کے پاس ہوں گی، آپ کے پیسے کبھی نہیں ہوں گے، چیزیں رہیں گی آپ کے پاس. اب آپ امیجن کیجئے، آپ پیسوں کی بجائے اس کو ذرا سا سوچئے. چلیں ہم خواتین کو کپڑے بڑے پسند ہوتے ہیں، اس کی مثال لے لیں. آپ کو ایک سوٹ ملا، آپ نے بڑے پیار سے اس کو اپنی وارڈروب میں لٹکا دیا، بڑی خوش. کئی لوگ تو پہنتے بھی نہیں کہ خراب نہ ہو جائے، اور بھی اس کو بت بنا کے سجایا ہوا ہے، ہینگ کیا ہوا ہے اس کو. چلیے آپ کو ایک اور سوٹ مل گیا، دو ہو گئے، آپ نے اس کو بھی پیار سے لٹکا دیا. اب دو سے کل دو اور مل گئے، چار لگا دیے. امیجن کیجئے جس دن آپ کی الماری میں 20 جوڑے ہو گئے، اب وہ ذرا سی تنگی کا سامان پیدا کرے گی نا. اب پانچ اور آ گئے، اب کیا کریں گے؟ 25 ہو گئے. ایک دن ہوگا کہ آپ کی الماری بند نہیں ہوگی، پھر آپ میاں سے کہیں گے کہ مجھے بڑی الماری چاہیے، اکیا چلو. اب وہ ایک اور الماری لا کر آپ کے کمرے میں ڈال دیں گے، اب کیا ہوگا؟ وہ جگہ چھوٹی پڑے گی. اگر آپ کو چیزیں ملتی ہی رہیں اور آپ آگے سے اس کو شیئر نہ کریں، استعمال نہ کریں، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ چیزیں آپ کے لیے وبال جان بن جائیں گی. ایسی ہے نا. دوسری صورت ہے کہ ایک آیا، پہلے سے بھی دو تھے، ان میں سے ایک آپ نے دے دیا اور ایک نیا رکھ لیا، چار دن اس کو پہن لیا، تو آپ کے پاس دو رہے. جو ہی آپ ایک دیں گی نا، اللہ اپنی سنت کے مطابق آپ کو تین اور دلوا دے گا کم سے کم. جب تین آئیں گے تو آپ ان تینوں میں سے کوئی ایک تو اور دیں گے، یعنی ادھر آئے ادھر دیں، ادھر آئے ادھر دیں. آپ کے پاس کبھی بھی گھر میں ڈمپنگ کی کیفیت نہیں ہوگی. یہ ہے اسلام کا نظریہ، دیجئے. کیا دیں؟ معافی دیں، جذبے دیں، وقت دیں، کھانا شیئر کریں، کپڑے دیں. مجھے ملا، یہ اس کے پاس نہیں ہے، اس کو دے دو، اس سے زیادہ، میری ضرورت سے زیادہ، میں نے پکا لیا، کھا لیا، یہ دوسرے کو دے دو، یہ میں نے چار دفعہ پہن لیا، اب تم پہن لو. یہ جو ہمارا دل مال کے ساتھ بنا رہتا ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کلاٹ. جیسے کھانا پیٹ میں رک جائے تو آپ کو پتا ہے کہ کتنی تکلیف کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دے دو. اور ایسے دریا دل بہت سے تھے. پہلا کردار اگر آپ نوٹ کریں، آج بھی دنیا میں دریا دل بہت سارے لوگ ہیں. دو کردار تو آپ کو زبانی یاد آئیں گے، ایک خاتم تائی کا نام بچپن سے آپ نے میں نے سنا، اور دوسرا مدر ٹریسا کا سنا. آج کے دور کی شخصیات میں آپ دیکھیے، مولانا ایدھی صاحب کو لوگ بہت ریکارڈ دیتے ہیں کہ وہ بہت دینے والے تھے، شیئرنگ کرتے تھے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے آج کتنی بڑے بڑے ملینیرین اینڈ بلینیرینز ہیں، مرتے ہوئے اپنا سارا مال ٹرسٹوں کو دے جاتے ہیں، ہے نا. تو نمبر ایک لکھے کہ آتا والی خوبی بہت سارے لوگوں میں، اس کے لیے آپ کا مسلمان ہونا، مومن ہونا یا متقی ہونا بھی ضروری نہیں ہے، کوئی بھی کھلے دل والا بندہ، ٹھیک ہے؟ لیکن یاد رکھے کہ یہ خرچ کرنا صرف اچھے کاموں میں ہو، یہ بہت تھوڑے ہوتا ہے. اللہ کو جو بات پسند ہے وہ کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کو بھی دیں، اللہ کے بندوں کو بھی دیں، لیکن گناہ میں نہیں دیں گے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ مسجد کو بھی تو ایک چندے کا چیک دیتا ہی ہوں نا، تو ایک میں ذرا کسی گیملنگ سینٹر میں دے دوں، اور میں کلب کی جوائن کر لوں، اور ایک ذرا ادھر دے، یعنی نیکیوں میں بھی خرچ کرے تو بدیوں میں بھی خرچ کرے، یہ اللہ کو پسند نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا فیل ہوم، لائک ہوم، ہم مسجد میں ہو وی فیل لائک ہوم، کہ ہم اپنے گھر میں اور ہم کسی کلب میں ناچ گانے میں بڑھ جائیں وی فیل لائک ہوم، یہ اللہ کو نہیں پسند. اس کے لیے پھر دوسری خوبی کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ ادھر آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، آتا کے بعد وتقا، تقوی کی صورت. یہ کیفیت آنے تک لوگ چھٹ جاتے ہیں، خرچ بہت سارے کرتے ہیں لیکن تقوی کے ساتھ نہیں کرتے. ہاں جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہو، وہ اخلاق، اعمال، معاشرت، معیشت، غرض اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، ایچ فیلڈ آف ہز لائف، وہ ہر اس کام سے بچے جس سے اللہ ناراض ہوگا. یہ تقوی دینا تو خرچ کرنا چینلائزڈ ہو جاتا ہے، پھر انسان ایک ڈالر بھی خرچ نہیں کرتا گناہ پہ. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ 100 کے 1 ڈالر ہی ہے نا، چلو بچے کی خوشی، بڑے کی خوشی، اور چلو کوئی بات نہیں، فضول خرچی، 100 کے 1 ڈالر 2 سے کیا ہوتا ہے. وہ کہتا نہیں، تقوی، میں نے 1 ڈالر بھی نہیں خرچ کرنا غلطی پہ. مومن کا خرچ صحیح جگہوں پہ ہوتا ہے، اچھے راستوں میں ہوتا ہے. میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں، کچھ لوگوں کے لیے پیسہ خرچ کرنا ایسے ہے جیسے ہاتھ کا میل، ہاتھ سے میل ہے نا اتارا، یوں سارا دن لوٹاتے ہیں، دل ہی بڑا کھلا ہے، اللہ نے بنایا، اچھی بات ہے. ویسے تو تنگ دل سے تو کھلے دل کا بندہ ویسے ہی بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن وہ پھر گناہ پہ بھی خوب لوٹاتے ہیں، رسموں کے نام پہ بھی خوب لوٹاتے ہیں، فیشن کے نام پہ بھی خوب لوٹاتے ہیں، اپنے کپڑوں پہ بھی خوب لوٹائیں گے. 2 لوگ آ جائیں گھر میں، 10 لوگوں کا کھانا پکائیں گے، یہ بھی نہیں پسندیدہ. یہاں پھر حضرت عثمان کو یاد کر لیں، میرے لیے میری تو ہر مثال جہاں خرچ کی بات آتی ہے اس میں حضرت عثمان کا نام ضرور آتا ہے، کہ اللہ کے رستے میں دینے لگے تو اشرفیوں کی تھیلیاں، اور اپنی ذات ایک بلب بھی فالتو کیوں جلائے. جب آتا کے بعد تقوی کی صورت ہوتی ہے نا، تو پھر یہ شخصیت ہوتی ہے. اللہ کے لیے دینے کے لیے بہت الحمدللہ، کوئی مانگے تو صحیح، ادھار بھی دیں گے، صدقہ بھی دیں گے، خوشی سے بھی دے دیں گے، لیکن اپنی ذات پہ نہ، نہ خبردار پیسہ نہیں لگانا، بالکل نہیں ضرورت، میرے لیے کچھ نہ خریدنا، میری ذات پہ نہ لگانا. یہ کیفیت جب آتی ہے نا، تو پھر مال خوبصورت راستوں پہ لگتا ہے. آج آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے پاس مال کی کمی نہیں ہے الحمدللہ، مسجدوں میں بھی مسلمان ہی دیتے ہیں تبھی چلتی ہیں، اور حج اور عمرے بھی تو مسلمان ہی کر رہے ہیں. کوئی آسان ہے آج کے دور میں ایک حج عمرہ کرنا؟ کر رہے ہیں نا، کروڑوں لوگ سال میں حج اور عمرے کے سفر پہ جاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں. پر مسئلہ کیا ہے؟ آگے جا کر تقوی والی کیفیت نہیں ہے، گناہوں میں بھی اتنا ہی لگاتے ہیں، پھر رسموں پہ، فضول خرچیوں پہ، فوٹو سیشنز پہ، اور جو ایچ بیچ ہے. ایک شادی اگر آپ لکھ کر دیکھ لیجئے، اگر آپ نے قریبی دور میں کوئی ایک شادی کی ہے یا کروائی ہے کسی کی، پوری شادی میں آتا کے بعد تقا کی کتنی کیفیت ہے، اور صرف نفس کی خواہشات کی کتنی ہے. لیکن چلیے یہاں بھی ٹھیک ہے، اتنا بھی ہو گیا، یہ دوسری خوبی تک کچھ لوگ پہنچ گئے. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آج ہم 3 سیڑھیاں چڑھیں گے. پہلی سیڑھی سب بولے آتا، دوسری تقا. بہت سارے لوگ آتا پہ رک جاتے ہیں، تقوی کوئی نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں تقوی بھی چاہیے ہمیں، تقوی پہ آگے، لیکن بات یہاں بھی بری نہیں ہوتی. اصل انسانیت کی معراج، پیک آف دی ہیومینٹی کیا ہے؟ جب بندہ وصدق بالحسنہ بھی کرے، اور وہ کیا ہے؟ بھلائی کو سچ ماننا. یہ بہت مشکل ہے. یہ 3 خوبیاں ملیں تو بنتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کے اوپر بھی اسلام کو پیش کیا، یعنی آئی پریزنٹ دا اسلام ٹو سم ون، اس نے کچھ نہ کچھ ضرور سوچا. ہی اور شی ٹیک سم ٹائم، اس کو سوچنے میں ٹائم لگا، کیونکہ معاشرے کا رخ تو کچھ اور ہی تھا، حالات تو کسی اور ہی رخ کے تھے. لیکن ابو بکر صدیق کو میں نے جب اسلام پیش کیا، انہوں نے آمنا وصدق نہ کیا، فوراً مان گئے. اور جب معراج کے سفر سے اللہ کے نبی واپس آتے، تو ابو جاہل مذاق کر رہے، ارے دیکھو دیکھو پہلے تو ہم کہتے تھے یہ دیوانے، آج تو وہ خود اپنے منہ سے بتا رہے ہیں کیا کہ راتوں رات میں وہاں گیا وہاں گیا اور صبح میں اٹھ کے آ بھی گیا. ابو بکر صدیق گزر رہے تھے وہاں سے، کہا بتاؤ یہ ممکن ہے کہ ایک شخص یہاں سے نکلے تو بیت المقدس اور وہاں سے ساتویں آسمان اور وہاں سے واپس آ جائے اور ابھی رات باقی ہو؟ تو ابو بکر نے کہا ممکن تو نہیں ہے. کہا دیکھو تمہارا دوست کہہ رہا، ابھی ابو بکر کی ملاقات نہیں ہوئی تھی اللہ کے نبی سے. کہا وہ کہہ رہے پھر ممکن ہے. یہ ہے صدق بالحسنا، واللہ یہ اتنی بڑی خوبی ہے، یعنی بھلائی کی تصدیق کرنا. بھلائی کیا ہے؟ ایک وسیع المعنی لفظ ہے، عقیدہ، اخلاق اور اعمال، تینوں کی بھلائی کے اندر شمولیت لازمی ہے. عقیدے میں بھلائی کیا ہوتی ہے؟ کہ شرک، کفر اور دہریت کو چھوڑ کر توحید پہ آ جائیں، ایک اللہ کو ماننا لا الہ الا اللہ، آخرت کو ماننا، رسالت کو برحق ماننا. پھر اخلاق اور اعمال جو ہمارے انسانوں سے متعلق ہیں، اس میں بھلائی کی تصدیق کیا ہے؟ کیسا بندہ ہمیشہ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرے تو بہت اچھا کرے، خیر کا معاملہ کرے، اصلاح کی بات کرے، کسی کو بھی دکھ نہ دے، تکلیف نہ دے، بہترین طریقے سے جو ذمہ داریاں اللہ نے اس کو دی ہیں اس کو اچھے طریقے سے کر لے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ انسان اپنے اعمال میں بہترین سے بہترین کامیں کرے کہ جب حق اس کے سامنے آ جائے تو پیچھے نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو ہم پھر آسانیوں کی راہ دکھائیں گے. یہاں آپ کو دو کردار بتا سکتی ہوں جو بہت ہی دل سوزی کے ساتھ بتانے والے ہیں. آپ دیکھیے کہ ابو طالب کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، سردار تھے، عطا دینے والے تھے، کھلے دل کے تھے. مکہ میں یہ بڑے بڑے رئیس جو تھے نا، یہ بہت کھلے دل کے تھے. تقا کس حد تک کہ اللہ کے نبی کا ساتھ بھی دیا ایز اے ریلیٹو، بھانجا، چچا ہونے کے ناطے، لیکن صدق بالحسنا نہیں کیا. ڈیتھ بیڈ پہ جب وہ کلمہ پڑھنے لگے تو ابو طالب کو جس چیز نے آر دلا دی وہ کیا تھی؟ کہ عورتیں کہیں گی ابو طالب موت سے ڈر گیا، باپ دادا کا دین چھوڑ گیا. صدق بالحسنا نہیں ہوئی. اب اس کے اوپر آج ہر نان مسلم کو لے لیجئے، نام لینے کی مجھے آپ کو ضرورت نہیں، ساری زندگی لوگوں کے زخموں کو کوئی دھوتا رہ جائے، ہیومینٹی کازز میں ساری زندگی کھپا دے، اپنی ملینز کی جائیدادیں لگا دیں، اگر صدقہ بالحسنہ نہیں ہے تو فسن یسرہ للیسرہ نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ فسن یسرہ للیسرہ کیا ہے؟ ادھر یسر تو اردو میں بھی بولتے ہیں آپ، آسانی. یعنی آسان راستہ کیا ہے؟ ایک جملے میں اس کا جواب ہے. پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کون سا راستہ آپ کو آسان لگتا ہے جو آپ کی فطرت اور طبیعت کے مطابق ہو؟ ایسی ہے نا، آپ جو کام خوشی سے کریں نا آپ کو بڑا مزہ آتا ہے، جس میں آپ کا دل لگا ہوتا ہے، اور جو آپ کی طبیعت سے مختلف ہو مشکل لگتا ہے. تو آسان راستہ انسان کی فطرت کے مطابق راستہ، اور وہ وہی جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں پوچھا. ہر انسان کی روح سے اللہ نے ایک سوال پوچھا تھا، لستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آپ کی میری روحیں اللہ سے یہ وعدہ کر کے آئیں کہ بلا کیوں نہیں، اللہ تو ہی ہمارا رب اور ہم تجھے مانیں گے. اس ساری پروگرامنگ کو اللہ تعالیٰ نے اس ڈیٹا میں سیو کر دیا. فطرت، آپ نے فرمایا ہر بچہ فطرت کے مطابق پیدا ہوتا ہے. فطرت ہے کہ لا الہ الا اللہ. حضرت عیسیٰ کو ماں نے نہیں تھا سکھایا کہ بول دینا انی عبداللہ، ان کی فطرت نے بلایا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں جس آسان راستے کی بات کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہ جو خالق کی مرضی کے مطابق ہے، جس نے سب کو پیدا کیا. ایسے بندے کو اپنے ضمیر سے لڑنا نہیں پڑتا، ہائے یہ اچھا گناہ، برا، اچھی بات، بری بات. ایسا بندہ گناہ کی چیز کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، سوری آئی ڈونٹ وانٹ اٹ، یہ نہیں اچھا ہوتا، حرام آئی ڈونٹ لائک اٹ، آئی ڈونٹ نیڈ اٹ، کیونکہ فسن یسرہ للیسرہ. یعنی ایسے بندے کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ سے رکنا آسان. دیکھیے آپ جب قرآن کو شعور سے پڑھتے ہیں تو کیا کئی دفعہ آپ کو تھوڑی سی اپنے اوپر اریٹیشن نہیں ہوتی؟ کیا مصیبت ہے یہ نہیں کھا سکتے، کیا مصیبت ہے یہ نہیں پہن سکتی، ہائے اب ان کپڑوں کا کیا کروں، ہائے اب اس محفل میں سب جائیں گے میں نہ جاؤں. کچھ کو چبھن ہوتی ہے گناہ چھوڑتے ہوئے، لیکن کچھ کہتے ہیں الحمدللہ ہم وہاں پہلے بھی خوش نہیں ہوتے تھے. کتنوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ آپ کے اپنے دو بچے ہوں گے، بائی برتھ ایک بچہ آپ کو شروع سے بہت رولی ہے، بہت سافٹ ہے، بہت ایزی گوئنگ ہے، دوسرا ہر جگہ اڑیل تھا، ہر جگہ ٹکتا تھا، ہر جگہ بحث کرتا تھا. پل دونوں ہی گئے، فرق ہے نا. اللہ کہتے ہیں جس کے اندر آتا تقا اور صدق بالحسنہ آ گیا وہ اس کو لڑنا نہیں پڑتا، وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا بڑا ہی اچھا بچہ آرام سے دنیا سے گزر جاتا ہے، اس کو گناہوں میں کوئی کشش نہیں محسوس ہوتی، اس کو نافرمانی نہیں اچھی لگتی، اس کو نماز پڑھنا مشکل نہیں لگتا. آج بھی دیکھیے کسی کو اٹھائیں فجر کے لیے فوراً اٹھے گا، کسی کو میرا حال ہے جب تک سر پہ پانی کا ڈبہ نہ پھینک دے وہ اٹھتا ہی نہیں ہے. فسن یسرہ للیسرا. اور آپ دیکھیے اتنی پیاری بات ہے، مجھے یہاں وہ صراط الذین انعمت علیہم بات یاد آ رہی ہے کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیے. روح القرآن میں میں نے جب تفسیر کرائی تو ڈیٹیل بتائی تھی کہ انعمت سے مراد نوم، نرم چال چلنے والے جانور، انعام کیٹل. انعمت علیہم کون لوگ ہیں؟ کہ جن کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو گیا. آپ اور میں یہاں آئے ہمارے لیے آسان ہو گیا، تو ہم پہ ہی اللہ کا انعام ہے. آپ نے پیسہ اللہ کے رستے میں دینا چاہا اللہ نے آسان کر دیا، وقت دینا چاہا آسان ہو گیا، آپ نے جو بھی نیکی کرنا چاہیے اللہ نے آسان کر دی، آپ نے روزہ رکھنا چاہا اللہ نے آسان کر دیا. تو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کسی بندے پر کہ اس کو گناہوں بھری زندگی کو چھوڑنا مشکل نہ لگے اور نیکیوں بھری زندگی کو اپنانا آسان لگے. ایسا بندہ ہمیشہ کھرا، بے ایمانی اس کی زندگی میں نہیں، بے عہدی اس میں نہیں، بے وفائی اس میں کوئی نہیں، کسی کو اس سے خیانت کا، ظلم کا، زیادتی کا کوئی اندیشہ ہی نہیں. جس سے ملتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ بڑا اچھا ہے، جو اس کے پاس بیٹھے کہے گا یہ بڑی اچھی ہے. ہے نا ایسے کردار؟ آپ کچھ لوگوں کے کردار کی گواہی دیتے ہیں، کوئی ان کے کردار پہ انگلی نہیں لگا سکتا. کوئی کہتا نہیں میں نے آج تک ان میں کوئی خرابی نہیں دیکھی، میرے پاس اتنے سال تھے میں نے کبھی ان میں بگاڑ نہیں دیکھا، ان کا اخلاق اچھا، ان کا کردار اچھا. اور معاشرہ کتنا بھی بگڑ جائے ان کو پرواہ نہیں ہوتی، اور لوگوں کے دل کھینچتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ایسے شخص کی عزت ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ایسے بندے کا اپنا دل اور ضمیر بھی مطمئن ہوتا ہے. ساری دنیا چاند پہ پہنچ جائے وہ کہتا ہے میں مطمئن ہوں. اور یاد رکھیں یہ وہی بات ہے جو سورۃ نحل میں بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں آیت 97 میں، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی نیکی کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، شرط ہے کہ وہ ہوا مومن، ہو وہ مومن، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ زندگی کو خوبصورت کرتا ہے. چلے چند سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنے آپ سے پوچھیں، اریٹیشن ہوتی ہے نیکی کرتے ہوئے، چبھتی ہے، بوجھ لگتا ہے، مشکل سے آتی ہوں کلاس میں، نمازیں تو ایک بوجھ سر پہ اتار کے پھینکو، ہائے زکات 2.5%، توبہ توبہ استغفر اللہ، یہ کیفیت ہے. ہائے حج، نہیں 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 میرے میں ہمت نہیں ہے اتنی، میں بیمار ہوں، میں اتنی دیر نہیں رہ سکتا. اور سب سے بڑا جو بڑی عمر میں مسئلہ بندے کو لگتا، وہ جی میں واش روم میں نہیں جا کے رہ سکتا اور میں چل نہیں سکتا، اللہ کو پتا. یاد رکھیے آج تک اگر نیکیاں مشکل ہیں تو خطرے کی بات ہے. ایسا بندہ جس کو ہر نیکی کوئی برا، اور ایک وہ بندہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی کہتا یہ کام کر لے، کوئی کہتا کوئی مسئلہ ہی نہیں، دوسرا کہتا کرنا کیسے، پیسے کہاں سے آئیں گے، ہائے پھر ہمیں شام کو بھی آنا پڑے گا، ہائے میں روز آنا پڑے گا. یقین کرے اس آیت سے آگے جانے کو دل نہیں چاہ رہا. ادھر سے اٹھنے سے پہلے اپنے آپ سے پوچھئے میں کون ہوں، آتا تقا اور صدق بالحسنہ ہوں، یہ انسانیت کی معراج ہے. اور اپنے لیے دعا مانگ کے اٹھیے گا کہ مجھے اللہ ان میں کر دے. جب تک یہ آخری سیڑھی پہ نہیں چڑھیں گے نیکیاں بھی قبول نہیں ہونی. بڑے بڑے نیک لوگ تھے، دیکھیں متم بن ادی نام کا ایک شخص تھا مکہ میں، جس کو آج کے دور میں آپ کے جنرس، جس کو لوگ کہتے ہیں حاتم تائی کی قبر پہ لات مار دو، اتنا یہ کھلاتے پلاتے تھے لوگوں کو، لیکن صدق بالحسنہ نہیں تھا. آج اس دنیا میں ایسے ہزاروں لوگ موجود ہیں جنرس، اور کیا کچھ زندگیاں انہوں نے اپنی لگا دی، کسی نے صرف ہاسپٹلز بنا کے اپنی زندگی اس پہ لگا دی، کسی نے کچھ، لیکن سب سے مشکل ہے صدق بالحسنہ. اور مجھے یہاں وہ تکبر کی تعریف اللہ کے نبی نے دی تھی وہ بھی آ رہی، کہ بطر الحق کی وغمت الناس، جب اس کو حق پیش کیا جائے ہاں ہاں میں نہیں کرتا. یعنی اپوزٹ ہے، ایک بندہ ویلکم کرتا ہے حق کو اور یہ کہتا ہے رہنے دو جی ہم سے نہیں مانا جاتا. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ سورت مریم آیت 96 بالکل آخر میں آتی ہے سورت کے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت ڈال دے گا. اور اصل میں زندگی انہی لوگوں کی ہے، یہ ہیروز ہیں اس دنیا میں، لوگوں کے دل میں بھی ان کا پیار، ان کے اپنے دل میں بھی سکون راحت. ان کو جنت میں جا کر کوئی اجنبیت نہیں لگنی، وہ کہیں گے پہلے بھی جنت میں ہی تھے. دوسرے لوگ دنیا میں گناہوں کے ساتھ سب کچھ پا کر بھی خوش نہیں، یہ کچھ نہ پا کر بھی کہتے ہیں ان جنتی مائی جی، امام ابن تیمیہ نے کہا تھا کہ میری جنت تو میرے ساتھ ہے، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں. اور یقین کرے اپنی نسلوں کو اگر آپ اور میں اس سوچ پر چھوڑ کر گئے تو پھر بات بنے گی، ورنہ تو نری بے بسی ہے. اور میں اس آیت کو سوچ رہی نا کہ نسا یکم لا شتا، ہانپ جاتے ہیں آج ہم دنیا میں بچوں کو تعلیم دیتے دلاتے، وہ بھی اور ہم بھی، لیکن آپ دیکھیے کہ کامیابیاں کوئی نہیں ملتی، خوشی نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دیتا ہے کب؟ جب آپ کے لیے آسان ہے. تو اپنے لیے دعا کیجئے کہ اللہ جب تیرا حکم آئے اس کو ماننا آسان ہو جائے. جب کسی مشکل، گناہ کی تکلیف کا وقت آئے کوئی بھی چیز، تو اس کو اس سے رکنا میرے لیے آسان ہو جائے. اور حرام مال آ جائے تو میرے لیے وہ جلتا ہوا انگارہ ہو جائے. بدکاری کا موقع آ جائے تو وہ میرے لیے کوئی خوشی کا سامان نہیں، میری تو جان نکل جائے. میں ادھر جاؤں گا میں تو جہنم کی طرف بھاگوں گا. اللہ مجھے اور آپ کو ایسا کر دے کہ نمازوں کے بغیر چین نہ آئے، زکات دیتے وقت دل نہ دکھے، اپنا مال خوشی سے اللہ کے رستوں میں دیں تو مال جو ہے وہ پاک نہ محسوس ہو، ایسی نیکیاں آسان ہو جائیں، پھر کون نہ کرے. اور سورت بلد میں آپ پڑھ کر آئے ہیں عقبہ، دشوار گھاٹی، وہاں بھی یہ بتایا تھا. یہاں جو چیز فسن یسرہ للیسرہ ہے نا، وہ ادھر ایک دشوار گھاٹی تھی. اپوزٹ دیکھ لیجئے، کبھی نیکیاں مشکل لگتی ہیں، کبھی آسان لگتی ہیں، لیکن آسانی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے نیکی کو آسان کر دے. اور حدیث کا ایک خلاصہ بھی ہے کہ بندہ جس راستے پہ چلتا ہے اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، جو جس لیے پیدا کیا گیا اللہ اس کے لیے وہ کام آسان کرتا ہے. یہ ایک رخ تھا کردار کا. اب ذرا اگلا کردار دیکھیے اور اس بلّہ پڑھیے، اپنے لیے بھی دعا کیجیے، اپنی نسلوں کے لیے بھی، کہ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس کردار میں نہ کیجئے جو بالکل پہلے کردار کا اپوزٹ ہے.
وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى.
نمبر ایک، وَأَمَّا، اور جو کوئی، مَن بَخِلَ، جس نے بخل کیا، کیا تھا جی وہاں بخل کا اپوزٹ؟ آتا، ابھی بولا ہے. وہاں کیا تھا؟ آتا، وہ دیتا تھا، یہ بخل ہے، بڑا ہی بخیل ہے. اور ادھر کیا تھا؟ وتقا، تقوی، ہر وقت اللہ کی فکر. ادھر کے وستغنا، بے نیاز، اللہ کا ڈر ہی کوئی نہیں، اللہ کا خوف ہی کوئی نہیں. اور ادھر کیا تھا؟ صدق بالحسنا، ادھر کیا ہے؟ وکذب بالحسنا، اس نے جھٹلا دیا بھلائی کو. ادھر کیا تھا؟ فسن یسرہ للیسرا، ادھر کیا؟ فسن یسرہ للیسرا، ہم اس کو سخت راستے کی طرف سہولت دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. بالکل جو باتیں بھی کی ہیں نا، ان سب کے اندر نہیں لگاتے جائیں تو یہ دوسرا کردار ہے. دینے کو دل نہیں کرتا، اللہ کے خوف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور جب حق مسئلہ، حق بات سامنے آ گئی، جان ہی نکل گئی. آج کے دور میں ممکن نہیں، یہاں رہتے ہوئے مشکل ہے، عملی طور پہ بڑا مشکل ہے، ہائے کیا ہوگا، ویسے ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. اور یاد رکھیے کہ یہ وہ بخیل نہیں ہے کہ جو دین کے رستے میں بھی نہیں دیتا، بلکہ یہ وہ بھی بخیل ہے کہ جس کو اپنی فرائض پہ بھی دینا مشکل لگتا ہے. اللہ کے رستوں میں، نیکیوں کے کاموں میں تو خرچ کرنے پہ اس کی جان نکل جائے گی، ہاں لیکن اپنی ذات پہ، آرام پہ، عیش پہ، دلچسپیوں پہ، تفریح کے نام پر لاکھوں کروڑوں لٹا دے گا. نیکی کی بات ہوگی تو پرانا نوٹ، پھٹا ہوا نوٹ، چینج نکال کر پھینکے گا کہ یہ آپ لوگ رکھ لیجئے. شہرت ملے، نام و نمود ہو، دوسروں تک پہنچنے کی بات ہے، خوب دے گا. اور ساری بات یہ کہ اللہ کے لیے نہیں دیتا بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کہتے ہیں ہم اس کو سخت راستے پہ لیں گے. اب یہ سخت راستہ کیا ہے، تھوڑا سا سمجھیے. یسرا کیا تھا؟ فطرت کا راستہ جس پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا. ادھر کیا ہے؟ للوسرا، کیا اگرچہ یہ بندہ دنیا کے فائدوں اور ظاہری کامیابیوں کا لالچ رکھتا ہے نا، لیکن حقیقت میں اس کے اندر ایک چپکلش ہے. اس کو لکھ لیجئے، ڈپریشن. اس کے اندر ایک ڈپریشن کی کیفیت، اس کے اندر ایک جنگ لگی رہتی ہے، سب کچھ پا کر خوشی نہیں. اس کے پاس نہ سچائی ہے، نہ دیانت ہے، نہ امانت ہے، نہ شرافت ہے، نہ اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرتا ہے. تو خواہشیں تو پوری کر لیتا ہے لیکن اندر سے گھٹن ہے. نہ اس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، نہ دوسروں کے حقوق دیتا ہے، عزتیں دوسروں کی اس سے خراب ہوتی ہیں. تو جب یہ سارے گناہ کرتا ہے نا، تو بعد میں اس کے دل پر بوجھ پڑتا ہے. اس کے قریب کے لوگ بھی اس کو کہتے ہیں یہ بڑا برا شخص ہے، یہ بڑا بدکماش ہے، یہ بڑا بدمعاش شخص ہے. اور ہوتے ہوتے پھر یہ برا مشہور ہو جاتا ہے اور پھر نشے میں، خودکشیوں میں اور جرائم میں پڑ جاتا ہے، اس کی گھریلو زندگی تباہ ہو جاتی ہے. یعنی کہہ لیجئے کہ دور سے چمکتی ہوئی زندگی، لیکن قریب سے دیکھے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کی زندگی اجیرن تنگ، کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، اور ہم اس کو سخت راستے پر چلنے کی سہولت دیں گے. یعنی یہ بظاہر دنیا میں جا رہا ہے، لیکن اس کو دنیا کے لیے بھی بڑے پاپڑ پیلنے پڑتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ نیکیوں کے راستے اس پہ بند اور گناہوں کے راستے کھلتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ اس کے لیے گناہ کرنا آسان ہے، نیکیاں کرنا بہت ہی مشکل ہے. یہ بالکل وہی بات ہے جو سورۃ الانعام آیت 125 میں ہم نے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام اور اس کی اپوزٹ سینے کے گھٹنے کی بات کی تھی. نماز بڑی مشکل ہے. سورۃ بقرہ آیت 46 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ نماز بہت مشکل ہے مگر خاشعین پہ آسان ہے. تو ایسے شخص کو تو فرض پڑھنے مشکل ہے، یہ سنت کہاں پڑھے گا؟ فرض روزوں کے نام پہ جان نکلتی، ہائے روزے ہائے روزے، یہ نفل کہاں رکھے گا؟ اور منافقین کی علامت ہم پڑھ چکے ہیں کہ یا تو الصلاتی الا وہم کسالا. سورۃ توبہ 54 میں بھی آتا ہے کہ مال خرچ کرتے ہیں تو بڑے برے دل سے کرتے ہیں، زبردستی کی چٹی ہے. تو بہرحال ایسا شخص جس کا یہ انجام ہے، جس کو یہ اچھا نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ بات کر کے ہم سب کو سوچنے کی دعوت دیتے ہیں کہ اپنے بارے میں سوچ لو، تم خود کہاں کھڑے ہو اور تمہاری زندگی کس جگہ پہ جائے گی. اور وما یغنی عنہ مالہ اذا تردہ، اتنا رونے والا یہ مقام ہے. وما یغنی عنہ، اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا؟ اذا تردہ، جب کہ وہ خود ہلاک ہو جائے گا. ساری زندگی مال کو جمع کرتا رہا، سیند سیند کے رکھتا رہا، لیکن جب یہ خود مرنے والا ہو گیا اور قبر میں جائے گا تو کیا اس کا مال اس کے کام آئے گا؟ کچھ بھی تو اس کے ہاتھ نہیں آئے گا. یعنی جس دنیا کو جمع کرنا تھا کرتا رہا، اس کے اندر سے تو کچھ بھی نہیں ملا. بہرحال ایک دن مرے گا، سب چھوڑ جائے گا، عیش آرام یہاں کا تھا. قبر میں نہ کوٹھی نہ کار نہ بنگلہ نہ جمع پونجی جائے گی. اب دوسرا حصہ سورت کا جو اسی سارے کے اوپر ایک تبصرہ ہے، انا علینا للہدا، اللہ اکبر، بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے. آپ کو یہاں کا راستہ اللہ نے بتا دیا، اب چل کے اب خود آئیں گے. روز اللہ تعالیٰ انگلی پکڑ کر کسی کو نہیں کہے گا کہ جاؤ لے کر آؤ. اللہ ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک ہمارے ہی ذمے ہے کیا آخرت اور دنیا بھی. یعنی در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں. مراد ہے کہ ادھر بھی کچھ تمہیں ملنا ہے تو ہم سے ہی ملنا ہے، اور اگر آگے سے کچھ ملے گا تو بھی ہم سے ملے گا. اور فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى، بس میں نے تم کو ڈرا دیا بھڑکتی ہوئی آگ سے. تَلَظَّى، وہی لفظ ہے لَظَّى، پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، نہیں داخل ہوگا اس میں مگر بدبخت. دیکھیے جیسے خوش قسمت لوگوں کے درجے ہیں نا، اس طرح بدبختوں کے بھی ہیں. ہر کافر برابر نہیں ہے، ہر مسلمان برابر نہیں. کوئی شقی ہے تو کوئی اشقا. شقی بدبخت، جس کو لوگ کہتے ہیں بیڈ لک، تو کوئی اشقا سب سے بدبخت. الذی کذب و تولی، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. یعنی یہ باتیں کر کے اس برے انجام کی بات کر دی، اور پھر ایک اچھے کردار کا ذکر ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِيَ أَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى، اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. اور اب اس کا اپوزٹ کردار، اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے. اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو. پھر یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے وہ؟ ابتغاء وجہ ربہ الاعلى، مگر صرف اس لیے کہ چاہتا ہے اپنے رب اعلی کا چہرہ، یعنی اپنے رب کی خوشی کے لیے مال لگاتا ہے. تو کیا ہوگا؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، تو ان قریب وہ اس سے ضرور خوش ہوگا. کیا بتا دی بات؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چونکہ میں خالق ہوں، مجھے اپنی شان کا بھی پتا ہے، مجھے سب کچھ پتا ہے. میں نے انسانوں کے لیے ہدایت اور گمراہی کے راستے واضح کر دیے، کون سی راہ غلط ہے کون سی صحیح ہے میں نے بتا دیے، بدی حلال حرام بتا دیا. دیکھیے یہ اللہ کی شان ہے، جیسے ماں بچے کو اچھا برا بتاتی ہے نا، استاد بھی بتاتا ہے، اللہ نے بھی بتا دیا. سورۃ نحل آیت 9 میں بھی آتا ہے، وَلِلَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں. پھر آگے جو بات کی کہ وہ ہمارے ہی ہیں آخرت اور دنیا، اس کا مطلب کیا؟ نمبر ایک، دنیا میں بھی تم ہمارے بس میں اور آخرت میں بھی ہو، ہماری گرفت سے باہر نہیں جاؤ گے. دوسری بات ہے، تم ہماری راہ پہ چلو نہ چلو ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا. اصل بات ہے کہ تمہاری نافرمانی سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، تمہارے ماننے سے فائدہ نہیں ہوگا. دونوں جہانوں کے مالک ہم ہیں، دنیا چاہو گے وہ بھی ہم تم کو دے دیں گے، آخرت چاہو گے وہ بھی تم کو دے دیں گے. سورت آل عمران 145 نوٹ کر لیں. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے ہم اس کو دنیا میں سے دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور وہ تو سب کو یاد ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار. تو ساری بات کا خلاصہ ہے سب کچھ اللہ کے پاس. سورت شورا 30 میں آتا ہے من کان یرید حرث الآخرت نزد له فی حرثہ، جو کوئی آخرت کی کھیتی کا فیصلہ کرتا ہے ہم اس کو بڑھا دیتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی مانگتا ہے نوتیہ منہا، ہم دیں گے اس کو اس میں، لیکن وما لہو فی الآخرت من نصیب، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ، اب آپ اور میں خود سوچ سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیے، ایک جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ اس میں اشقا بدبخت ترین ہی صرف جہنم میں داخل ہوگا، تو کیا پھر اور کوئی نہیں ہوگا؟ یعنی لا یصلاها الا الاشقا سے ایسے لگ رہا ہے کہ صرف شقی لوگ ہی جہنم میں جائیں گے، اشقا جائیں گے، اس سے کم والے نہیں جائیں گے. تو اس کا مفہوم نہیں ہے. یہ جہنم کی آگ کے ٹیمپریچر ہیں، کچھ کم کچھ تھوڑے. اللہ نے ہر ایک کو اس کے گناہ کے مطابق، اس کے جرم کے مطابق ہی جہنم میں ڈالنا ہے. یہ نہیں مطلب کہ ساروں کو ایک ہی طرح میں ڈال دیا جائے. اور یہ جو آخری کردار ہے اس کی پھر دعا کیجئے. اور حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آیتیں انہی کی شان میں نازل ہیں. کبھی بھی اگر آپ ابو بکر پہ درس دیں تو اسی صورت کو پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کے اندر بہت کچھ ملے گا. مکہ کے اندر بہت سارے غلاموں کو آزاد کرواتے تھے، ان کے باپ نے دیکھا کہ یہ اتنے غلاموں کو آزاد کراتے ہیں اور بےچارے کمزور غلاموں کو، تو ایک دن کہنے لگے، ابو قحافہ ان کا نام تھا، کہنے لگے کہ تو غلام جو آزاد کراتا ہے تو ذرا کوئی صحت مند غلام آزاد کرا. تو آپ نے کہا کہ میں اپنے لیے نہیں کرتا، میں اللہ کے لیے ان کو آزاد کرواتا ہوں. اور جب یہ بات سنیں تو اپنے اوپر لے کر سوچئے گا. آج ہم دین کا بھی کام کریں تو وہی کرنا پسند کرتے ہیں جس کے ساتھ ہمیں بھی کوئی فائدہ ہو، ورنہ نہیں. تو ابو بکر نے یہی کہا تھا کہ میں تو اللہ سے جب چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جیسے یہاں کہہ رہا ہے کہ ولا سوف یرضا، اللہ تعالیٰ ہم سب سے بھی راضی ہو جائے. یہ صورتیں یقین کریں آپ کو مجھے اپنا محاسبہ کرنا بھی سکھا رہی ہیں، اور یہ بھی سکھا رہی ہیں کہ آپ قرآن کی بالکل آخری سیڑھی ہیں، اس پہ چڑھ کر بھی اگر میری آپ کی اصلاح نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟
میں تو ساری اپنا محاسبہ کر رہی تھی کہ الحمدللہ اپنی طرف سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں کو دیتے جیسے بھی. تو یہ میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیا، اس میں فینیل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخری والا جو درجہ ہے کیا وہ میرا ہے کہ نہیں.
آمین. انشاءاللہ آپ دیکھیے فرق پڑے گا. میں جو سوچ رہی تھی صورت کے ساتھ، میں آپ کو سچ بتاؤں، آج کل جو صورتیں آپ کو پڑھانی ہوتی ہیں وہ کتنی چھوٹی چھوٹی صورتیں، یہ کون سی بڑی چیز ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی صورتوں میں سمندر بسا ہوا ہے. میں اکثر سوچتی ہوں، اکثر لوگ یہ صورتیں نماز میں پڑھتے ہیں، کس نے بیٹھ کے غور کیا اس میں پہلے ایک کردار کی تین خوبیاں، پھر دوسرے کی تین خوبیاں، پھر دونوں کا تقابل، پھر دوسرے کی دو باتیں، پھر پہلے کی دو باتیں؟ کبھی سوچا آپ نے قرآن پڑھتے ہوئے؟ تو قرآن پہ تدبر کیا کریں، غور و فکر کریں. تو یہ باتوں کو بعد میں سوچیں، اس میں سے پوائنٹس نکال لیں، اپنا محاسبہ کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت خوبصورت صورت لیل الشمس کے بعد الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے تازہ جی نے ایک ایک چیز بتائی. جی کیا سیکھا, کیونکہ اس کو میں اتنا زیادہ ریوائز نہیں کروں گی کیونکہ الحمدللہ وہ ساری چیزیں تازہ جی نے ایک سیکوینس میں بتا دی ہیں. کہ پہلے دیکھیں رات کی قسم کھائی گئی, پھر دن کی کھائی گئی, پھر انسان کو نر و مادہ میں بنایا گیا, پھر دیکھیں اس کو تقویٰ دیا, ہدایت دی, کوئی دینے والا ہے, گناہ اور بدی کا تصور بہت کلیئر ہوا الحمدللہ. دیکھیں دو راستے ہمیں دے دیے گئے ہیں نا, ابھی پہلے بھی ہم نے پیچھے بھی جو دعا مانگی ہے دو استاذ نے کہا تھا اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولی مولاہا, اس کو لازمن ہم نے کرنا ہے. جی کردار کے غازی بنے, ہاں جی یہ کردار کا غازی بنے, یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا آپ کا نے کیا کہا ہے, لیکن ہم نے کیا کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اچھا راستہ, آسان راستہ بھی ہے, سچائی کا راستہ, بلائی کا راستہ, نیکی کا, بخل سے بچنا ہے اور اللہ کے احکامات سے بے پرواہی نہیں کرنی. اتنا آسانی سے ہمیں ہر چیز دے دی گئی ہے نا, دو راستے دے دیے ان میں سے ہاں بالکل کلیئر کٹ ہے, نیکی کے ساتھ بالکل آسانی ہے الحمدللہ. دیکھیں جیسے جیسے آپ آگے جاتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی شرح صدر کرتے جاتے ہیں ہم سب کی, اور الحمدللہ نیکیوں کے راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ پاک سے دعا کرنی ہے زیادہ سے زیادہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں اس پہ جمائے رکھے, کیونکہ استقامت کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ ہر چیز ہمیں مل جاتی ہے, راستے بھی ہیں, لیکن ہم بعض دفعہ تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو ہم اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, بعض دفعہ ایک مشکل ہمیں اور زیادہ اس نیکی کی طرف مائل کرنے کے لیے آتی ہے اللہ کے راستے میں اور زیادہ, کیونکہ آزمائش کیوں ہوتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہم پیچھے ہٹ جائیں. ٹھیک ہے, مشکلات کی وجہ سے, تو ہم چھوٹی مشکلات کی وجہ سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہمیشہ ہم نے نیکی کا ہی راستہ لینا ہے اور ہمیشہ ہدایت دینی ہے, بلکہ سب سے زیادہ اپنے لیے دعا کرنی ہے. تو ابھی یہ جو دعا تھی یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یہ والی بھی دعا ابھی پہلے آپ کو بتائی ہے, تو یہ بھی لازمن کرنی ہے. بہت زیادہ ان شاء اللہ اپنا خیال رکھیے گا زندگی, تو ان شاء اللہ کل کلاس میں دوبارہ ملاقات ہوگی. دعا کر لیتے ہیں, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم الہ آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.